الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورفقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسقل سقيمة قلبي اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ایمان کے بہترین درجوں پہ الحمدللہ، اور بہت خوش ہوں گے اپنی کل جو ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کی. الحمدللہ اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں ایک اور نیا دن، نئی صبح، اور وہ بھی ہمیں قرآن کے سامنے لا کے بٹھا دیا. الحمدللہ. دیکھیں، میں سوچی تھی ہم سب دنیا کے مختلف کونوں سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں نا. میں اگر باہر دیکھوں تو میرے یہاں پہ تھوڑے سے بادل ہیں، کہیں گرمی ہوگی، کہیں سردی ہوگی، کہیں صبح، کہیں شام، ہے نا. تو الحمدللہ، لیکن ہم سب کس مقصد کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں؟ قرآن کے لیے، ہے نا. اور ہم سب کے دل ایک دوسرے کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور آپ کو یاد ہے نا کہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے جن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ان میں ایک وہ ہوں گے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. آمین. آپ بتائیں مجھے، آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اپنی؟ آج ماشاءاللہ ہمارا تیسرا دن ہے. مجھے امید ہے کہ سب جو ہیں وہ فریش ہو کے بیٹھے ہوں گے اپنے کمرے کو صاف کر کے، اپنی اسٹیشنری کے ساتھ، ہے نا. آج جنہوں نے پہلے دن نہیں کیا تھا تو آج سب اپنے اس کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوش ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ایمان کو بہترین درجوں پہ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. ہم اپنی نیتوں کو روز آنے سے پہلے ضرور اپنی نیت کو چیک کریں، صرف خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. یہ نہ ہو کہ ہماری عادت بن جائے کہ بس اس ٹائم میں نے جانا ہے کلاس میں، کیونکہ جب عادت عبادت عادت بن جاتی ہے تو پھر اس میں اس کی روح نہیں رہتی، बहुत एक्साइटेड है फॉर टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। चले हम देखते हैं, आज आपके लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। आप लोग अपनी मार्क करें माशाल्लाह से अटेंडेंस, तो अटेंडेंस अपनी मार्क करें जूम के चैट बॉक्स में, जिस आप लोग अभी कर रहे थे। लेकिन उसमें इस तरह करें ना, अपना स्टूडेंट आईडी लबैक टाइप करें विद फुल स्टूडेंट आईडी एंड फुल नेम, ठीक है ना। फॉर लेकिन जैसे एग्जाम्पल की हुई है कि NQSC 2020, जो लोग आईडी में इस तरह अपने आप मार्क करेंगे आईडी जूम के नीचे, फिर अपना पूरा नाम लिख के, ठीक है, गुड वेरी गुड, जिस आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह आपने आफ्टर क्लास, राइट आफ्टर क्लास, बिल्कुल जब हमारी 1 बजे क्लास खत्म होती है ना, उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया गया ना, उसको ओपन कर दिया जाएगा। उसमें आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। फ्यू आवर्स के लिए हम उसको ओपन करेंगे, उसमें उसमें आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है। ये मस्ट है सबके लिए। एक तो जूम में सुबह जिस तरह आप अभी कर रहे हैं सब, अपने नाम के साथ देखें, अपने नाम के साथ लिखेंगे, फुल नाम के साथ या आईडी के साथ, ठीक है। लेकिन आपने व्हाट्सएप में कैसे करनी है उसका आपको हम फॉर्मेट देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि व्हाट्सएप में आपने कैसे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है। उसमें आपने अपना नाम लिखेंगे, फुल नेम, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, डे एंड डेट, लाइक आई थर्सडे है ना, एंड थर्सडे 18th of June, राइट। और नीचे फिर आप लब बैक लिखेंगे। ये देखें जैसे आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है ना, इसमें इस फॉर्मेट में आपने जूम में, समझ आ गई ना सबको, क्लियर है सबके लिए, ये व्हाट्सएप के लिए ये फॉर्मेट है, ठीक है। इस तरह आप लोग क्लास के फौरन बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया जाएगा, कपल ऑफ आवर्स के लिए उसको हम ओपन रखेंगे। पहले तो आपने उसमें अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, और उसमें फिर आपने अटेंडेंस में फिर एक दफा मैं आपको बता रही हूँ, अपना फुल नेम, ठीक है, उसके बाद अपने स्टूडेंट आईडी, देन डेट एंड डे एंड डेट, और फिर लबैक। जूम में आपने लाइव क्लास ली है, ठीक है, और लाइव आपने अगर फुल लाइव ली है तो फुल लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख दिया। लेकिन कुछ ने रिकॉर्डिंग में ली है, वो बाद में रिकॉर्डिंग में इस तरह से मार्क करेंगे, रिकॉर्डिंग लिख दिया उसमें, ठीक है। अगर किसी ने हाफ जूम में ली है, हाफ रिकॉर्डिंग में ली है, वो भी आप लिखेंगे। देखिए, हम में से कोई आपको नहीं देखता, ये आपके पास अमानत है, ये हमारी अल्लाह सुभान तआला के साथ कमिटमेंट है ना, ठीक है ना। तो माशाल्लाह आप सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे से स्टूडेंट है। आईडी नहीं मिली आपको, उनको मिल जाएगी, अगर सिस्टर आपने फीस करवा दी हुई है ना, तो आपको विद इन 48 आवर्स आईडी मिल जाएगी। एंड डोंट वरी, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी आपकी, आप अगर उसमें अपनी अटेंडेंस लिखते हैं के बाद में, तो आपके अटेंडेंस भी मार्क की जाएगी, ठीक है, अगर आपने क्लासेस अटेंड की हुई है। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है, वी कैनॉट ओपन द लिंक। अच्छा, अभी हम आपको आगे बता रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद आपने ग्रुप में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप खोला होगा, उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे, मुझे पता है अभी आप लोगों की क्लास नई स्टार्ट हुई है, तो आपके बहुत सारे सवालात होते हैं क्लास में, इतने सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि उनको अकोमोडेट किया जा सके एट ए टाइम, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्वेरीज छोड़ देंगे, ठीक है, वो आपके आंसर किए जाएंगे इंशाल्लाह। आप नहीं ऐड, सिस्टर आपको ऐड कर लिया जाएगा इंशाल्लाह, अगर आपको आईडी मिल गई है, इट्स स्टिल इन प्रोसेस, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, बेयर विद अस प्लीज। मुझे फीस सबमिट करवा के भी 48 आवर्स आपको कह रहे हैं ना सिस्टर, 48 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। अच्छा, उसके अंदर फिर आप लोग अपनी क्वेरीज भेजेंगे, आपको इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा उनका, ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपकी बुक्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। बुक्स का आपको लिंक भेज दिया गया है, बुक्स का लिंक आपको भेज दिया गया ईमेल में। अच्छा, पहले हम ग्रुप सेशन का, ठीक है, पहले हम ग्रुप सेशन का देख लेते हैं कि आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा ना, आपको कल भी मैंने बताया था। और आपके ग्रुप, आपके जो ग्रुप एडमिन आपको साइन किए जाएंगे, स्मॉल ग्रुप्स में हम करते हैं ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाता है, वो एवरी वीक आपके साथ ग्रुप सेशन लेंगे, ठीक है। तो आपकी ग्रुप एडमिन है, वो आपको कॉल करेंगे इंशाल्लाह, इट्स स्टिल इन प्रोसीजर प्रोसेस, इतने सारे लोग हैं, आप आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इस चीज को हमारे साथ कॉपरेट करेंगे कि आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आपके रीजन के, एक जगह के लोग एक जगह हों तो वो टाइमिंग के हिसाब से आसान हो जाता है ना, तो उसमें विद इन 1 or 2 वीक इंशाल्लाह, तो आपकी जो ग्रुप एडमिन है आपको कॉल करेंगे, दैट विल बी इंट्रोडक्टरी कॉल, ठीक है, आपके साथ अपना इंट्रोडक्शन और फिर वो आपको बता देंगी, आपके साथ टाइम सेट कर लेंगी कि किस हफ्ते का कौन सा दिन कौन सा टाइम जो सबको सूट करता है अकॉर्डिंगली वो फिक्स कर लेंगी। फिर उसमें आपका जो वीकली आपने किया होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबके लिए? तजवीज नोट्स भी मिल जाएंगे, अभी मैं उसके भी आ रही हूँ। आप जो अच्छा जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे स्टूडेंट है, वो किस पे फोकस करते हैं? जो हम पहले बात कर रहे होते हैं उसको गौर से सुने, ठीक है? उसमें से फिर स्टिल अगर आपको कुछ रह गया फिर पूछे नेक्स्ट। सुभान अल्लाह, अभी आपकी अपनी तफसीर में भी ये चीज नोट करेंगे कि आपने सब्र से सुनना, आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे और सुभान अल्लाह उस्ताजा जी अल्लाह ताला के उनके दिमाग में वो डालेगा, आपको जवाब मिलते जाएंगे। तो ये सब्र होता है ना, ये आप देखें। अब आपका बुक्स का क्वेश्चन जो आ रहे थे उसके लिए हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह। उसके लिए आपको ईमेल कर दिया गया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ठीक है उनको ईमेल किया गया, और उसमें देखें आपकी बुक्स जो हैं वो लफ्सी तर्जमा जूस 1-30 है, वह मोहम्मद फतेह जलंधरी ठीक है, और फिर तफीम सन्ना सीरीज है, इसमें किताबु सलाह, किताबु सोम, किताबु ज़का और किताबु तहारा ठीक है, ये बुक्स हैं इसमें, और उस किताबुल हज, फिर फ़इन्नी करीब कुरानी दुआज हैं ठीक है, और उसके बाद तजवीज और ग्रामर हैं वो आपके अपलोड किए जाएंगे उसके ऊपर। अच्छा, अगर अब लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जगहों पे ऐसे है कि आप लोगों को बुक्स नहीं मिल रही ठीक है, फिर भी आपने मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं मिल रही फिर भी आपने परेशान नहीं होना। उसके लिए क्या किया हमने कि आपके वो जो पीडीएफ उसके ऊपर डाल दिया गया आपके स्टूडेंट ब्लॉग के ऊपर ठीक है। क्लियर, यहां तक क्लियर सबके लिए? ईमेल नहीं मिली, आप देखें अगर किसी को नहीं मिली ना अपने जंक में स्पैम में चेक करें, उसमें चेक करें, जिनको जिन्होंने फीस भेज दी हुई है जिनको आईडीज मिली है उनको डेफिनेटली मिली होगी, प्लीज आप चेक करें अगेन से ठीक है। प्रिंट कर सकते हैं पीडीएफ आप लोग, कर प्रिंटेबल? अच्छा, ये कंफर्म करना पड़ेगा कि प्रिंटेबल है कि नहीं, लेकिन आप उसको खोल सकते हैं ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपको बताते हैं स्टूडेंट ब्लॉग का, आपको जो लिंक भेजा जाता है ना, ये देखें स्टूडेंट ब्लॉग आपका, आपको जो लिंक भी बुक्स उसके लिए रिकॉर्डिंग के लिए भेजा है ना, उसमें भी नीचे आप देखेंगे ये आपको मिलेगा स्टूडेंट ब्लॉग ठीक है। ये जो लिंक है ना ये ईमेल में भेज दिया गया, तो कल आपको उसपे भी भेजा था, भेजा जाएगा आपको रोज उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक है। तो उसमें फिर नीचे आप देखेंगे ये आपका ब्लॉग है, इस पे आप क्लिक करेंगे ठीक है, तो ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, इस पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि आपको ऊपर लेफ्ट हैंड में ऊपर आप उस पे जाके फिर क्लिक करें। स्लाइड को अगर आप सिस्टम मूव कर दें एडमिन प्लीज। हाँ, अब ये देखें इस पे यहाँ जाके आप क्लिक करेंगी ना स्टूडेंट ब्लॉग की, आपको नजर आ रहा है आपका अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सा माशाल्लाह से, तो इसमें आप ऊपर जाके क्लिक करेंगी यहाँ पे नेविगेशन पे, तो आपका नेक्स्ट स्लाइड वो खुल जाएगी जिसपे वो सारी आपकी पीडीएफ जो है उर्दू में हिंदी में और इंग्लिश में तीनों में वो अपलोड कर दिए गए। आप नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं आपको, और इस पे आपकी क्लास ये देखें ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, बुक्स हैं, तजवीद है, और वर्ड टू वर्ड पे तजवीद के आपके नोट्स इस पे अपलोड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ क्लास के आपके, और ये आपका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, इसको आप क्लिक करेंगे तो तीन ट्रांसलेशन है उसमें, जैसे मैंने आपको कहा ना उर्दू हिंदी एंड इंग्लिश ठीक है। आई होप के सबके लिए क्लियर है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो चले आज अब हम अभी देखते हैं हम अपना आज का हमारा टाइम टेबल क्या है। आज हम सूरत फातिहा की इंशाल्लाह ताला तफसीर कंप्लीट करेंगे, आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है कि जब कभी ऐसे होता तो अगले दिन के लिए इंतजार होता था कि व्हाट नेक्स्ट है ना, कि नेक्स्ट हमें कल ही हमें एक ही आयत में कितना कुछ मिल गया था। तो आज हम इंशाल्लाह तफसीर करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे क्योंकि तफसीर हमारी माशाल्लाह से अब इन डिटेल अभी तो हमने वो की थी ना थोड़ी सी, तो फिर उसको आप उससे ब्रेक होगी फ्रेश अप होके, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह तफसीर को अपना कंप्लीट करेंगे और आपके साथ उसका रीकैप भी किया जाएगा, आपने अच्छे से नोट्स लेने हैं, फिर उस्तादा जी के साथ आपका लाइव सेशन होगा इंशाल्लाह, उसमें आपको आज बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वो कहते हैं ना दिल थाम के बैठे, सीट बेल्ट बांध लें, रेडी हो जाएं बिफोर तफसीर स्टार्ट करने से। थोड़ा सा कल का मुझे आप बताएं थोड़ा सा याद है आपको क्या है? बस हमारा टाइम हो गया तस्वीर स्टार्ट करने का, मेरा था कि आपके साथ करूंगी लेकिन इंशाल्लाह रिकैप में करेंगे, ठीक है? उसमें तस्वीर में आपको कुछ बताएं, एक एक जल्दी से लिखते जाएं, क्या याद है आपको अलहम्द से, क्या आपके दिमाग में आता है फौरन से? एक मिनट है, हम उसको अवेल कर लेते हैं। शुक्र, तारीफ, सना, गुड, माशाल्लाह। और फिर आपने शुक्र गुजारी के देखे, आपने अपने आप को चेक किया कि मैं उनमें आती हूँ। चले इंशाल्लाह, बाकी हम उसके बाद करेंगे। जब तस्वीर खत्म हो जाएगी ना, तो अपनी कॉपीज पेंसिल्स के साथ और अपने दिल की तख्तियों के साथ, खाली बर्तन की तरह बिल्कुल, कि आज अपनी झोली को भर के जाना है हमने, ठीक है? इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपके लिए तफसीर हम स्टार्ट करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
پیچھے بات کر رہے تھے شکر کی، اور اسی جذبات کو ہم نے اپنے محاسبے میں لانا ہے کہ جیسے کہ ہم نے ابھی تک ماں باپ اور بھائی بہنوں تک بات کی تھی، اب آپ دیکھیے کہ جب انسان ایک ماں باپ کے پیارے گھر سے پھر دوسرے گھر میں آتا ہے، اس کے بعد پھر شکر کے جذبات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ بعض دفعہ جوانی کی ابتدائی گھڑیاں ہوتی ہیں، 2, 4, 10 سہیلیاں موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کی شادی ہو گئی، رشتے آنے شروع ہو گئے، ہو سکتا ہے کہنے والے کا کوئی بھی نہیں آ رہا۔ اس عمر میں پھر ڈپریشن کیسے شروع ہوتا ہے؟ لڑکیوں کو یہ خوف شروع ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، اور ماں باپ کو بھی آنے لگتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح شیطان ہمیں ٹریپ کرتا ہے۔ وہ دل جو اللہ کی یاد کے لیے تھا، اللہ کے شکر کے لیے تھا، اللہ کی محبت کے لیے تھا، اس میں اتنا گند بھر دیتا ہے، ڈپریس کرتا ہے کہ وہ دل کے سوراخ بند ہو جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا 40s میں انسان کے وینز لیک ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بیٹی بڑی ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کوئی رشتہ آتا ہے کہ نہیں، شکل بھی واجبی ہے، جسم بھی بھاری ہے، قد بھی ایسا ہے، پھر خوف شروع ہو جاتا ہے، پھر تقابل، اچھا او بھائی کی بیٹی کا بھی ہو گیا، او اچھا بہن کا بھی ہو گیا، اچھا فلان دوست کا بھی ہو گیا، پھر یہ خوف شیطان دلاتا ہے۔ حالانکہ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جس عمر میں بعض اوقات لڑکیاں شادی ہونے کے بعد دوبارہ لوٹا دی جاتی ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، شادی ہوئی، نہیں نبھی، 2-4 سال رہی، واپس وہ لڑکی آ گئی اپنے ماں کے گھر میں، اور اس کی ساتھی ابھی کنواری بیٹھی ہیں۔ آپ بتائیے کون سی بہتر ہے، جو پلٹا دی گئی، جو ریجیکٹ کر دی گئی، یا جو بھی کنواری بیٹھی ہے؟ انسان کیوں شکر نہیں کرتا؟ بڑی عمر کے ساتھ اگر یہ خوف آتا ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، تو شکر کیجیے اللہ نے اس عمر تک آپ کو کسی صدمے سے بچایا ہوا ہے۔ اور کئی ایسی ہیں جو چلی گئی اور وہاں ہر دن جیتی ہیں اور ہر دن مرتی ہیں۔ ہر لمحے اپنے حال پہ شکر ادا کیجیے، اور پھر اگر رشتہ ہو گیا تو پھر تقابل شروع۔ زندگی سے ناشکری نکال دینا تو سارے نفسیاتی ڈاکٹرز ختم ہو جائیں، میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور کی سائیکک جو ہے نا، یعنی آج کل اتنی جسمانی بیماریاں نہیں ہیں جتنی نفسیاتی بیماریاں، روحانی بیماریاں۔ اور آج کل کے جو ڈاکٹرز ہیں نا، میں خود جانتی ہوں، میری ایک بہت قریبی ساتھی تھی تو ان کے خیال میں ان کو ڈپریشن تھا، $100 per hour کے ڈاکٹر کے پاس ان کے اپوائنٹمنٹس ہوتے تھے، اور وہ جاتی تھی اور ڈاکٹر ان سے کیا کہتا تھا، باتیں کرو، اچھا سناؤ تم کیا سوچتی ہو، ساری باتیں ان کی سن لیتا تھا. اب انسان کی فطرت ہے، جب اپنے دل کی باتیں سنا دیتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد دو چار باتیں کوئی ایسی ہلکی پھلکی کر کے کہتا تھا، ناؤ یو فیل بیٹر، کہتی ہاں میں پہلے سے بیٹر ہو رہی ہوں. ظاہر ہے جب $500 دے کے آئیں گے آپ 5 گھنٹے باتیں کرنے کے، جیب بھی ہلکی ہوئی، دل بھی ہلکا ہو گیا. میں اسے کہتی تھی تم اس کو 500 دیتی ہو، ہم تو تم سے کچھ نہیں مانگتے، تم ادھر آ کے بیٹھو. اور وہی ہوا. آج پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ قرآن نے اس کو بالکل ایک نئی زندگی دی. بات کرتی ہے تو روتی ہے کہ میں نے کتنا مال لٹایا ڈاکٹرز کو. میں کہتی ہوں سب کے دفتر بند ہو جائیں اگر لوگوں کو شکر کرنا آ جائے. میں نے پریشان نہیں ہونا، میں نے دکھی نہیں ہونا، میری قسمت میں جو ہے وہ مل کے رہے گا. آتا سکون. ہم کس خوف میں، ہائے میرے حصے کی کوئی چیز نہ لے لے. چلیں بڑی باتیں تو چھوڑیں، دعوت میں کھانا کھلتا ہے نا شادی کا، تو یہی غم ہوتا ہے میرے حصے کی بوٹی کوئی دوسرا نہ لے لے. پھر اوپر سے نیچے کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، لائن توڑ رہے ہیں، بیٹھے رہیے سکون سے، میری بوٹی کوئی نہیں لے گا. وہ ہمارے ایک تھے جاننے والے، تو وہ مرغی کی گردن کی بوٹی پسند کرتے تھے، نیک جو عموماً لوگ نہیں کھاتے، اور جہاں پوری مرغی پکتی ہے اس میں گردن ہوتی ہے. اب تو مدت ہی ہوئی ہے دیکھے ہوئے بھی کہ وہ ہوتی بھی نہیں. تو وہ جب بھی کوئی کھانا آتا تھا نا آرام سے بیٹھے رہتے تھے. لوگ کہتے بھی تم کیوں نہیں ڈال رہے، کہہ رہے تھے میری بوٹی محفوظ ہے، میری کوئی نہیں لے گا. کیوں؟ کہ وہ کسی غریب نے کھانی نہیں. اب سوچیے، آپ ذرا سوچیں، اب یہ بات میں نے کی ہے تو چلے میں ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بھی بنا دوں. آپ کیوں لیگ پیس پہ نظر رکھتے ہیں؟ شکر کیا ہے کہ آپ گردن کی بوٹی کو اپنی پسند بنا لیں، تھوڑے پہ راضی ہو جائیں، رضیت باللہ ربن، جو ہے بس وہی اچھا ہے. پھر آپ فیل کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرب محسوس ہوگا، دل سے آپ کے شکر نکلتا ہے، آپ کے دل کو ہی خوش کرے گا. یہ ایکو سسٹم ہے، دل کا شکر آپ کے دل کو خوش کرے گا، آپ کی زبان سے شکر نکلے گا آپ کے پورے جسم کو خوش کرے گا. یہ دل کے راستے نکلتا ہے پھر زبان پہ آتا ہے. دل کے خوش رہے، اللہ سے خوش رہے، اللہ جو تُو نے مجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا، تیرے پہ میں بڑی خوش ہوں، میں تجھ سے بڑی راضی ہوں. پھر زبان سے اس کا تذکرہ کریں، اللہ کا میرے پہ تو بڑا ہی کرم ہے، الحمدللہ. کبھی نہیں کوئی بیمار بھی ہے نا کوئی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. مت کہ شکر ہے، بس گھٹنوں میں بڑی درد ہیں، ویسے ٹھیک ہوں لیکن آج کمر میں بڑی درد ہے، اور ویسے تو ٹھیک ہوں لیکن کانوں میں کچھ ہو رہا ہے. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شکایتیں ہیں؟ آپ کسی کو یہ کہیں میں بیمار ہوں، بڑی تکلیف ہے ہر وقت جے، تو گویا کہ یہ کس کا فیصلہ تھا آپ کو بیمار کرنے کا؟ اللہ کا فیصلہ تھا. تو کیا آپ نے اللہ کی شکایت لگائی؟ کسی کا بچہ اس کو تنگ کرے یا اس کو ماں شوہر کی طرف سے کوئی بات آئے تو کیا ہم دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں کرتے رہتے ہیں؟ میرا شوہر مجھے پیسے نہیں دیتا، کھانا نہیں لاتا، یہ نہیں کرتا، کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اپنی عزت ہوتی ہے، کیوں کہیں کسی کو؟ ہاں برا لگتا ہے نا، میرا بچہ میری نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، میں کیوں کہوں کسی کو، میری انسلٹ ہوگی. تو اللہ کی ذات وہ رہ گئی ہے جس کے شکوے نہیں ختم ہوتے، جس سے سب سے زیادہ لیتے ہیں اس کو سب سے زیادہ برے لفظوں میں پیش کرتے ہیں. نہیں، آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے اگر ہم اپنی قسمت پہ راضی نہیں ہیں نا، تو سمجھے کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کیا. اس کے شکر میں ڈوبیں گے، آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملے گا. آج کے دور کے ڈپریشن کا علاج ہی ہے کہ لوگوں کو حمد کرنا سکھا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام معروف تھے، محمد اور احمد. کیا روٹ ہے دونوں کا؟ حامیم دال، حمد. اور امت مسلمہ کا نام جو تورات میں تھا وہ کیا تھا؟ حمادون، بہت زیادہ تعریف کرنے والے. حامد ہوتا ہے ایک لفظ، اور ایک ہوتا ہے حماد، بہت زیادہ تعریف کرنے والے. اور آج لگتا ہے کہ امت مسلمہ اتنی نہ شکریہ. جو نعمتیں اللہ نے ہمارے ملکوں میں دی ہیں وہ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گی. جو آپ کو وہاں سہولتیں ہیں، جو وہاں سائشیں ہیں، پھر بھی دیکھیے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اچھل رہے ہیں کہ کسی طرح کونے سے کوئی پکڑ کے ہمیں دنیا کے کسی باہر کے ملک میں پھینک دے. یہ شکر عزت اللہ نے ہماری رکھی ہوئی ہے کہ ہم دور ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے پاس. جب لوگ ہمیں باتھ روم صاف کرتا دیکھیں گے ہماری ساری عزت گزر جائے گی. وہاں جاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں آپ کو کپڑے تو نہیں استری کرانے، آپ کو کپڑے تو نہیں دھلانے، ان کو کیا پتا کہ ہمیں تو عادت ہی نہیں رہی ان چیزوں کی، ہم نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے. اس وقت دیکھیں تو ہمارے حالات جو بگڑ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ ہم نا شکرے لوگ ہیں. میں نے کسی سے کہا اور ان کا جملہ کہ پاکستان میں اور کسی چیز کی کمی نہیں، بس ایک چیز کی کمی ہے، شکر کی کمی ہے، لوگ شکر نہیں کرتے. تو لہٰذا اللہ کی تعریف کریں گے شکر کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی بات جو ہے وہ پھر دل کے اندر سے نکلے گی اور زندگی میٹھی ہو جائے گی، شیرینی والی ہو جائے گی. پھر کون رب؟ رب العالمین. رب کا لفظ جو ہے نا، یہ رب یو ربی تربیتن، تربیت کا لفظ سنا ہوئے کرتے بھی یہاں بچوں کی، استاد شاگردوں کی کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے. ذرے کو کمال میں پہنچانے والا. ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس کو درخت میں کون بدلتا ہے؟ اللہ کی ذات بدلتی ہے نا. ایک نطفہ، پانی کا قطرہ، اس کو خوبصورت جیتے جاگتے بچے کی شکل میں کون بناتا ہے؟ اللہ کی ذات بناتی ہے. تو رب کون ہے جو ذرے کو کمال میں کمال پہ پہنچا دے؟ اللہ کی ذات نے میرے ساتھ کیا کیا کہ میں کچھ بھی نہیں تھی اور اس نے مجھے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا. مرغی کے انڈے میں سے نکلتے ہوئے چوزے کو دیکھیں اور ایک پلی پلائی مرغی کو دیکھیں، کون ہے جس نے اس مرغی کے بچے کو ایک صحت مند مرغی میں بدلا؟ یہ رب کی ذات ہے، ہر لمحے یہی کر رہا ہے. کسان ایک بیج زمین میں ڈال کے بھول جاتا ہے، کون ہے جو اس بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں سے ایک جڑ کی شکل میں نکال کے ایک تنے کے طور پہ اس کا اظہار کرتا ہے؟ یہ وہی ذات ہے جو رب کی ذات ہے. ہم بھی تو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں ایک بیج ہی تھے نا، نہ ہم نے آکسیجن مانگی، نہ ہم نے دودھ مانگا، نہ پانی مانگا، بن مانگے ماں کے پیٹ میں کئی مہینے تک جس ذات نے کھلایا وہ ہے رب کی ذات. ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کو سجا کر رکھ دیا کہ آؤ تم اس میں آ کے اب مزہ کرو. جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو اس سے پہلے ہی گھر سج جاتے ہیں، کمرے سج جاتے ہیں، اب تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کائنات کو سجایا. آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ کائنات اتنی خوبصورت نہیں تھی. یہ نیلی چھتری جو اب ہمارے سر پہ ہے، یہ آدم کی تخلیق کے وقت ہوئی. پہلے تو دھواں تھا، اوپر دیکھو تو خوف آنے لگے. کہیں آپ کو کائنات میں کوئی نقص نہیں دکھے گا. یہ سارا اہتمام کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے. جو انسان کی ضروریات ہی نہیں خواہشات بھی پوری کرتا ہے. سچ ہے نا، یعنی ہماری نیڈز ہی نہیں ہماری ڈیزائرز بھی پوری کرتا ہے. نیڈ کیا ہوتی ہے؟ کھانا. اور ڈیزائرز کیا ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے کھانا. نیڈ تو یہی تھی نا کہ جسم پہ کوئی موٹے کپڑے پہنا دیتا بالوں والے، جیسے جانوروں کو کھال پہنائی ہوئی ہے ہمیں بھی پہنا دیتا. نہیں، ہمارے لیے نرم سلک پیدا کیا، ریشم کے کیڑے کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا کہ جو میرے بندے کو موٹے کپڑے اچھے نہیں لگتے، اس کو سخت کپڑے اچھے نہیں لگتے، تم اس کے لیے ریشم کے بنو. اور کاٹن، کپاس کے پودے کو کہا جو نرم نرم کاٹن اگاؤ. یہ رب کی ذات ہے، اتنا پیار کرتی ہے. رب کے معنی میں مالک بھی آتا ہے، یعنی رب مالک کو بھی کہتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب العالمین کیا ہوا؟ عالموں کا رب. عالم کا جو لفظ ہے نا، یہ علما سے ہے، نشان لگانے کو کہتے ہیں. جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں، دنیا. اور اسی لام کے نیچے زیر کر دیں گے نا تو مطلب کیا ہوگا؟ جاننے والا. عالم، علم سے. یہ جو عالم ہوتے ہیں نا، یہ بھی اصل میں کائنات پہ نشانیاں ہیں اللہ کی، جھنڈا، نشانی. تو عالمین کیا ہوا؟ بہت سارے جہانوں کا رب. کتنے جہان ہیں دنیا میں، کوئی گن سکتا ہے؟ مچھلیوں کا جہان، چڑیوں کا جہان، طوطوں کا جہان، جنوں کا، فرشتوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، یعنی پوری کائنات جو ہے وہ بھری ہوئی ہے کس چیز سے؟ مخلوقات سے. 1000 سے زائد تو مخلوقات کہتے ہیں کہ صرف جانداروں کی قسمیں. سمندروں کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں؟ رب کیا ہوتا ہے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں تو کھلی آنکھوں سے وہ چیزیں باہر، لیکن دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ڈسٹریکشنز ہی اتنی ہیں. ہم برف نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم دکانوں کے شوکیسوں میں سجے ہوئے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے تم کہتے ہیں واہ، لیکن ہم زمین پہ گری ہوئی برف کو دیکھ کے نہیں کہتے کہ واہ یہ بھی کیا چیز ہے. تو تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کہہ کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھو تم ایسے ہی دنیا میں نہیں آئے تھے، بلکہ تمہارے پیچھے کوئی طاقت تھی، کوئی ذات تھی جس نے تمہیں اس حال تک پہنچایا، تم اس کی قدر کرو، اس کا حق ادا کرو. اور جتنا انسان رب کی ربوبیت کا احساس رکھے گا اتنا اس کے دل میں شکر بھی پیدا ہوگا، اتنا الحمد بھی پیدا ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان. یہ ہیں دو لفظ، لیکن حقیقت میں اللہ تعالی کو جو تعارف اپنے لیے پسند ہے نا وہ یہی ہے. کون 99 نیمز لے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی ایتھیس پوچھے اچھا بھی سناؤ تم کس کو رب کہتے ہو؟ تو آپ کہیں کہ وہ اس کے 99 نیمز ہیں؟ نہیں، بس آپ دو لفظ بول دیں الرحمن الرحیم، یہ ہے میرا رب. دونوں کا ایک ہی مد ہے، رحم. اور رحم کس کو کہتے ہیں؟ مدرز ووم کو کہتے ہیں، یوٹرس، جس میں بچہ پلتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کا رحم، وہ ہے اللہ کی محبت. یہ ہیں وہ جذبے جو اللہ تعالی نے دنیا میں رکھے کہ تمہارا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق ہے جو نیو بورن بیبی کا اپنی ماں سے ہوتا ہے. دیکھیے ماں اور بچے کا لفظ بولتے ہیں نا تو بعض دفعہ بڑے بگڑے گستاخ بچے بھی آنے لگتے ہیں، اس سے بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا نا وہ رحم سے ہے، اور رحم سے نیو بورن بیبی نکلتا ہے، نومولود، نیا پیدا ہوتا ہوا بچہ. جب تک بچے اور ماں کے تعلق کو نہیں سمجھیں گے نا رحمان الرحیم کا معنی نہیں سمجھ آئے گا. ماں کے جسم سے دودھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیا بچے کو ماں سے دودھ مانگنا پڑتا ہے؟ تو پہلا تعلق کیا ہے کہ نیولی بون کو ماں سے مانگنا نہیں پڑتا، ماں خود ہی دے دیتی ہے. ماں کسی صلے کی امید کے بغیر بچے کے لیے درد سہتی ہے. ماں اور بچے میں کلوزنس ہوتی ہے، قربت کا احساس ہوتا ہے. ماں گہری نیند میں بھی ہوتی ہے نا تو اٹھ جاتی ہے. آپ کہہ لیں کہ ماں اپنے بچے کے لیے نیند جو ہے نا وہ اپنی قربان کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. ماں کو چین نہیں آتا، ماں اپنے گیلے پہ سو جاتی ہے، سوکھے پہ بچے کو سلاتی ہے. ہاں جی، بچہ بیمار ہو، بچہ تو ہو سکتا ہے سو جائے، نیند کی دوا کھلائی ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا اثر ہے، لیکن ماں کو نیند نہیں آتی. اسی طرح ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، ماں بچے کی ٹریننگ کرتی ہے. اب یہ سارے نقطوں کو جمع کریں، یہ تو ایک ماں تھی نا، صرف ایک ماں. اب اس کو 70 سے، یعنی 70 سے، یا 99 سے ضرب لگائیں تو یہ ہے الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. ایک موقع پہ ایک عورت کی گود سے اس کا بچہ نکل کے باہر دھوپ میں آ کے رونے لگا، اور وہ ماں باولوں کی طرح دیکھ پھر رہی ہے کہ میرا بچہ کدھر گیا، اور جب دیکھا کہ بچہ دھوپ میں رو رہا ہے تو جا کے اس کے تلوے چوم لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے یہ دل سوز منظر دیکھا تو آپ کی بھی آنکھوں میں عشق تھے. کہا ساتھیو، اگر تم میں سے کوئی کسی کو یہ کہے کہ یہی ماں اپنے بچے کو آگ کے ایک تنور میں پھینک دے تو مانو گے؟ کہا نہیں مانیں گے. ابھی تو ہم دیکھ چکے کہ وہ تو بچے کے پاؤں دھوپ میں نہیں جلتے برداشت کر سکی. تو کہا پھر سوچو، وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکر تم و آمن تم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرن علیما، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے، بڑی قدر کرتا ہے. چھٹے پارے کی آخری آیت ہے یہ. تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی ذات بندے سے بڑی محبت کرتی ہے. اب یہاں ہم تھوڑا سا فرق پہلے دیکھیں گے، چونکہ ابھی ہم نے ماں اور بچے کی دیکھی، اللہ کا بھی یہی تعلق ہے. جیسے ماں اور بچے میں کلوزنس ہوتی ہے نا، اللہ اور بندے کے اندر بھی کلوزنس ہونی چاہیے. اللہ کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اوائڈ کرنے کی چیز نہیں ہے. بچو، جیسے ہمارے ذہنوں میں خوف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، بچوں کو بھی ڈراتے ہیں، دیکھو اللہ مارے گا. بھئی کیوں مارے گا اس معصوم کو؟ دیکھیں، تقویٰ کے لفظ میں بچنا بھی ہوتا ہے اور ڈرنا بھی ہوتا ہے. بچنے کی چیز نہیں. مثلا یہ الیکٹرک وائر ہے، آپ اس سے بچیں گے، اوائڈ کریں گے، اس کو ہاتھ نہیں پکڑیں گے. کیونکہ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اللہ سے اوائڈ کریں؟ نہیں، اللہ کے تو دامن رحمت میں اپنے پناہ لینی ہے. جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا بھی نہیں، اسی طرح اللہ بھی بن مانگے رزق دیتا ہے. دیتا ہے کہ نہیں؟ کسی نے صبح اٹھ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آج کچھ کھانا بھیج، اور رزق صرف کھانا اور پینا بھی نہیں ہے، سانس، سٹمک، دل، دماغ، پورا جسم، اس کے اندر فیکٹریوں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی پوری کہانی جو ڈی این اے کے اندر لکھ کے رکھ دی. نام سنا ہوگا اپنے ڈی این اے کا. آج اس کی بیس پہ بچوں کو چیک کیا جاتا ہے کون کس کا بچہ ہے. کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں اس ڈی این اے اور ان کروموسومز پہ جو بچے کی پوری شخصیت کو بناتے ہیں، اس میں یہ ساری باتیں کون لکھ کے آتا ہے. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ جو انفارمیشن ایک انسان کے بارے میں اس ڈی این اے پہ لکھی ہوئی ہے نا، اگر اس کو کوئی کاغذوں پہ لکھنا چاہے تو کئی ٹن ٹن وزن کاغذ اکٹھا کر لیں، کتنے لاکھوں لفظ لکھیں، پھر بھی وہ انفارمیشن پوری نہیں ہو سکتی جو اس ڈی این اے پہ لکھی ہوئی ہیں. آنکھیں کیسی، کان کیسے، رنگ کیسا، آتیں کیسی، اس کی اندر جسم کیسا، آپ ایک ایک اس کو کھول کے دیکھیں، ہمارے جسم کے اندر پورے خزانے ہیں. انسان کا جسم کہتے ہیں ایک عالم ہے، چھوٹا عالم اصغر ہے، پوری اس کے اندر کہانی ہے. یہ ذات اللہ کی ہے. پھر اللہ تعالی بندے کی تربیت بھی کرتا ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو تکلیف سے بچاتی ہے. یہ بڑا باریک سا نقطہ ہے. دیکھیے کہ ہم سوچتے ہیں رحم کا مطلب کیا ہے کہ بچے کے لاڈ کر کر کے بگاڑ دو. ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو اس کی ہر بات پوری کر دیتی ہے، وہ جو مانگتا دے دیتی ہے. کوک مانگی تو بھر کے گلاس دے دیا، چاکلیٹ مانگا تو بھر کے دے دیا. دوسری ماں کہتی نہیں، چاکلیٹ نہیں، دودھ نہیں، کوک نہیں پیو گے، دودھ پینا پڑے گا، چاکلیٹ نہیں، کھجور کھاؤ. بظاہر کس ماں کی محبت زیادہ لگ رہی ہے بچے کی نظر میں؟ پہلے کی. لیکن دوسری ماں کون ہے جو چاہتی ہے کہ بچے کے دانت خراب نہ ہو، اس کے جسم میں اتنی چینی نہ چلی جائے کہ وہ ہائپر ہو جائے اور وہ بعد میں بیمار ہو اور ڈاکٹر کے پاس جائے. ایسی ہے نا، بعض دفعہ بچے اس کو سمجھ نہیں پاتے. بالکل اسی طرح اللہ تعالی کے رحم کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا میں ہم پہ کوئی مشکل آئے. کیوں؟ تاکہ اس مشکل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی مشکلوں سے بچائے. ایک چھوٹی سی مجھے کسی نے کوٹیشن بھیجی اور اتفاق سے مجھے یاد آ گئی، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک بچے کی فیلنگز تھی. بچہ سوچتا ہے کہ جب میرا باپ مجھے مارتا ہے تو میری ماں مجھے بچانے آ جاتی ہے نا. ماں کی عادت ہوتی ہے خود جتنا مرضی مار لے، اور اگر اسی بچے کو کوئی دوسرا ہاتھ بھی لگائے تو ان کو غصہ آنے لگتا ہے. تو ایک بچہ سوچتا ہے کہ جب میرا باپ مجھے مارتا ہے تو میری ماں مجھے بچاتی ہے. چلو میں ذرا یہ دیکھتا ہوں کہ جب میری ماں مجھے مار رہی ہوگی تو میرا باپ مجھے بچانے آتا ہے. اب بچہ تھا نا، یہ سوچنے لگا، کہتا ہے میں جان کے اب کچھ ایسے کام کرتا ہوں کہ میری ماں مجھے مارے، پھر دیکھوں گا کہ باپ مارتا ہے کہ نہیں. خیر، اس نے اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیے. ماں نے کہا کہ آؤ بیٹا کھانا کھا لو. میں نہیں کھانا کھا رہا. ماں نے کھانے کی دعوت دی، اس نے کھانا نہیں کھایا. ماں نے کہا کہ مجھے ذرا وہ چیز پکڑا دو، یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. ماں نے کچھ نہیں کہا. اب یہ کہہ رہا ماں کچھ کہہ ہی نہیں رہی. خیر، ماں نے کہا کہ چلو نہا لو. میں نہیں نہا رہا. ماں نے کہا کہ تھوڑا سکول کا کام کر لو. نہیں کر. قصہ مختصر، یہ جان جان کیسے کام کر رہا ہے کہ ماں اس کو مارے اور باپ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا. کہتا ہے کہ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ میری ماں مجھے مارے. جو میں کر رہا تھا نا، اس کے بعد میری ماں میرے پاس آئی، پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھایا میرے بالوں میں انگلیاں پھیری, کہنے لگی بیٹا تم بیمار تو نہیں ہو آج, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, ماں نے مارا ہی نہیں. فرق ہے نا, جس طرح ماں نہیں مارتی نا اللہ بھی نہیں مارتا, کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے. ماں بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے, پہلے ٹائم لیتی ہے, بالکل معصوم بچہ پھول, خود بھی سخت ہاتھ نہ لگائے, لیکن ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتی ہے, پھر اس کو جا کے انجیکشن لگواتی ہے, ویکسینیشن. کیوں لگواتی ہے؟ کہ میرے بچے کو ٹائفائڈ نہ ہو جائے یا اس کو ملیریا نہ ہو جائے, کوئی بھی چیز. اب جب انجیکشن لگتا ہے نا تو بچے کو بخار ہو جاتا ہے ری ایکشن سے. کوئی پوچھے کہ ماں کتنی ظالم ہے, خود بچے کو پوری کاروائی کرنے کے بعد ڈاکٹر پہ لے گئی, پیسے دیے تاکہ بچے کو بخار چڑھے. نہیں, کیوں دیا؟ تاکہ بچے کو یہ بخار چڑھا تو میں سنبھال لوں گی, لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کو چکن پاکس نکل آئے تو وہ نہیں سنبھال سکوں گی. اللہ تعالیٰ بھی بندے کے اوپر زندگی میں کچھ ایسی مشکلات ڈالتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک بندہ آنے والی بڑی مشکلوں سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے بیماریوں کا آنا بھی اس کی رحمت, پریشانیوں کا آنا بھی اس کی رحمت, دکھوں کا ملنا بھی اس کی رحمت. اس کی طرف سے ہر تکلیف اور آزمائش رحمت ہے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ یہ رحمان اور رحیم یہ دو کیوں آگے بھائی, ایک ہی کافی تھا. فرق کیا بھائی, ایک ہی بات ہے نا. آپ اردو میں ہم کہتے ہیں میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, اور پھر آپ کہتے ہیں میں تم سے بہت پیار و محبت کرتی ہوں, تو آپ کہتے ہیں خالی پیار ہی بہت تھا. نہیں, ان دونوں میں فرق ہے. رحمان کا جو لفظ ہے نا, رحمان, طوفان, ہے جان, فلان, ایک وزن ہوتا ہے اس میں, ہر چیز ایسے جوش والی ہوتی, ایک دم جوش آتا ہے. اور رحیم, رحیم فعیل, اس میں دوام ہے. طوفان کے کہ کسی پہ رحم آ کے آپ کو اتنا جوش آئے کہ آپ اس کی مدد کے لیے چل پڑے, لیکن رحیم میں کیا ہے کہ پھر وہ جذبات آپ کے اندر باقی بعد میں بھی رہیں, بعد میں بھی باقی رہیں. مثلا آپ دیکھیے, کسی پہ رحم آتا ہے آپ کو, زلزلہ آیا, لوگوں کو بہت رحم آیا, لوگوں نے وہاں مدد بھیجی, ان کے بچوں کو اڈاپٹ کیا. اب دو سال گزر گئے, سال گزر گئے, آج وہ جذبات ختم ہو گئے نا, بس جوش آتا ہے اور ختم. مسلمز کو بھی آ جاتا ہے, نان مسلمز کو بھی آ جاتا ہے. جوش کا آنا کیا ہے؟ رحمان. اب ہم تو سو جاتے ہیں نا اس کے بعد, لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو کھلا رہا ہے. یہ ہے رحیم, دوام, کنٹینیٹی, مسلسل, کہ اللہ تعالی کی ذات کو بندوں پہ رحم جو آتا ہے نا, یہ جوش کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ جوش میں آ کے یہ کائنات بنا لی اور اب جوش ٹھنڈا ہو گیا تو جگہ جگہ دیکھیں گندگی پڑی ہوئی ہے, کہیں بارش نہیں ہو رہی, ڈس آرگنائزڈ ہے. کبھی آپ نے سنا کسی حصے کی زمین نے فصلیں اگانا چھوڑ دی, تھک گیا اللہ تعالیٰ, ختم, نو مور, مرتے ہیں تو مر جائے. پوری کائنات رینوویٹ ہوتی ہے, ہر 6 ماہ کے بعد زمین بدلتی ہے, موسم بدلتے ہیں, رات بدلتے ہیں, دن بدلتے ہیں. کیا اس کائنات میں آپ کو کہیں بھی کوئی پرانا پن دکھتا ہے؟ ہم گھر بنا لیں, آج چمک رہے ہیں, سال بعد کم چمک ہوگی, 6 ماہ بعد کنڈیاں ٹوٹ جائیں گی, سال بعد اس کے دروازے اکھڑ جائیں گے, 4 سال بعد لگتا ہے کہ یہ گھر کھنڈر ہے. اس کائنات کو دیکھ کے لگتا ہے. پورے آسمان کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرج البصر کروتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تو آسمان کو دیکھو, ایک دفعہ دیکھو پھر دوبارہ دیکھو, تمہاری نظر تھک کے آ جائے گی, لیکن تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دکھے گا. کہیں سے آسمان پھٹا ہوا, سوراخ, رنگ اڑا ہوا, آسمانی رنگ کچا ہوتا ہے نا, کپڑے بھی سلوائیں یا دھلوائیں تو آسمانی رنگ کے کہتے ہیں کہ یہ دھونا نہیں, اور اسی آسمانی رنگ کا آسمان کتنے سو سال ہو گئے اور ویسے کا ویسے چمک رہا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. کیوں؟ کہ اس نے ساری چیزوں کو رکھا ہوا ہے. 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس دنیا میں دکھ رہا ہے, اور 99 کل ایمان والوں کے ساتھ قیامت کے دن وہاں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے ایک انسان کا حال صحیح رکھتا ہوں اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ انسان مشکل میں پڑے، پہلے ہی اس کے سدے باپ کر دیتا ہوں، جیسے ماں نے انجیکشن کیوں لگوایا کہ بچہ بیماری سے بچ جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں یہی کرتے ہیں، ہم پہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں ڈالتے ہیں، آزمائشیں ڈالتے ہیں، کیوں؟ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس آزمائش کے پیچھے بڑی خیر ہے، جب ہم اس چھوٹی سی آزمائش پہ خوش ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی خیر دیتے ہیں، یہ بالکل ایسے جیسے ماں بچے کو کہتی صبح اٹھ کے برش کرو، اٹھو منہ دھو لو، صابن سے منہ دھوتی ہے، بچہ روتا ہے، رونا چاہتا ہے نا، لیکن ماں کو پتا ہے کہ اگر یہ آج یہ نہیں کرے گا ایسے کام تو کل اس کو نقصان ہوگا، تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ماں کا ان باتوں پہ مجبور کرنا یہ ماں کی بے رحمی نہیں ہے بلکہ ماں کے علم کی بنیاد پہ، علم ہے ماں کو کہ اگر یہ اپنا خیال نہیں کرے گا تو نقصان پائے گا، اسی طرح اللہ تعالی کے علم میں ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور کیا نہیں، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ ماؤں کا لفظ سنتے ہی ساتھ ہی ایک تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں، مجبور لفظ سنا ہے، مائیں تو جی مجبور ہوتی ہیں، اور اللہ رحم کرے آج کے دور کی مائیں باقی بڑی مجبور دکھتی ہیں، کب؟ جب بچوں کا قد ماں کے قد کے برابر ہونے لگتا ہے، پہلے مائیں بڑی روب والی ہوتی ہیں، جوش سے بات کرتی ہیں، میرے بچے، مجھے پتا ہے یہ ایسے نہیں کرتے، ذرا بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے اچھا قسم نہیں دے سکتے، اور ذرا بچے کا قد جب ماں سے بھی بڑا ہو جائے تو پھر ماں کو اوپر دیکھنا پڑتا ہے نا، سوچنے کی بات ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ مجبوری نہیں ہے، یہ فرق ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اسے بہت مس انڈرسٹوڈ کیا، نعوذ باللہ، جیسے مائیں مجبور ہیں اللہ تعالیٰ بھی مجبور ہے، وہ مجبور نہیں ہے، اسی لیے اس نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ مالک یوم الدین، کہیں ایسا نہ ہو ڈھیلے ہو جاؤ، الرحمن الرحیم کو سوچتے سوچتے اتنے ڈھیلے نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی ذات تو بس پیار ہی پیار ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، نہیں بلکہ وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ملکیت کی رکھی، مالک کا لفظ جو ہے یہ ملک سے ہے، میم لام کاف سے، ایک لفظ ہوتا ہے مالک الف کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے ملک، مالک کیا ہے؟ مالک بھی ہوتا ہے انسان اس چیز کا، اور اختیار بھی رکھتا ہے کہ اس کو تبدیل کرے، ٹھیک ہے، جبکہ لفظ ملک جو عموماً ہمارے ہاں بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ملک، ملک فہد، آپ نے سعودی عرب کبھی گئے ہوں تو دیکھا ہوگا کہ اس طرح ان کے بادشاہوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، ملک میں ملکیت تو ہوتی ہے مگر اختیار نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں لفظ آتے ہیں، ملک بھی آتا ہے مالک بھی آتا ہے، لفظ ملک میں گلیمر زیادہ ہوتا ہے لیکن اختیار کم ہوتا ہے، جبکہ مالک لفظ ایسے ہی ہے بس دیکھنے میں جیسے مالک مکان، لیکن اس میں اختیار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، یہ کون سا دن ہے بھائی؟ سات دن تو ہم نے سنے ہوئے ہیں، ہفتہ اتوار پیر یا سیٹرڈے سنڈے منڈے، تو یوم الدین کون سا ہے؟ یہ بدلوں کا دن ہے، یوم کہتے ہیں دن کو، اور دین کا لفظ جو ہے نا دال یا نون سے ہے، اس کو اب دو تین ڈفرنٹ طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، پہلا اس کے اندر مطلب ہوتا ہے غلبے اور تسلط کا، غلبہ ڈومیننسی، تسلط یعنی اللہ تعالیٰ آکیوپائی کرتا ہے کسی ذی اقتدار کی طرف سے، اسی طرح دین کا دوسرا معنی ہوتا ہے اطاعت اور بندگی، صاحب اقتدار کے سامنے جھک جانے والے کی جانب سے، تیسرا مطلب ہوتا ہے قاعدہ اور ضابطہ یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرانا، طریقہ جس کی پابندی کی جا سکے، اور چوتھا معنی ہے محاسبے کا، محاسبہ فیصلہ اور جزا سزا، اللہ تعالی کے لیے یہ چاروں ہی چیزیں ہیں، جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو ہم کہتے ہیں کہ غلبے اور تسلط کا مالک اللہ ہے، اطاعت بندگی اسی کے واجب ہے یعنی ہم اسی کی اطاعت کریں، قاعدے اور ضوابط سے مراد یہ ہے کہ وہ آرگنائزڈ رب ہے، ایسے ہی نہیں کائنات کا نظام چل رہا کہ بس ایک بھیڑ چال ہے اور وہ ختم ہو گئی، اور مالک یوم الدین کا جب آخری معنی کرتے ہیں تو وہ محاسبے والے اور فیصلے والے دن کا مالک ہے، کہ جس دن فیصلے ہوں گے، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ قیامت کا دوسرا نام بھی ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ عمل کا دن نہیں ہے، وہ بدلوں کا دن ہے. عمل آج کرنے ہیں، یہ دنیا دار العمل ہے، اس کا اپوزٹ ہے یہ دار الدین یا دین، دین کا یعنی بدلے کا دن. جو لوگ آج سوئے رہیں اور کل جا کے وہاں کچھ کرنے کی کوشش کریں تو وہ بیکار ہیں. ایسی ہے جیسے یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، ہم سب امتحان دے رہے ہیں. عموماً 3 گھنٹے ہوتے ہیں نا ایگزامینیشن ہال کے، اس دنیا کے بھی 3 ہی گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ بچپن کا ہے، 1 جوانی کا ہے اور 1 بڑھاپے کا ہے. اور آخرت کیا ہے؟ ریزلٹ کا دن ہے، آپ کی گریجویشن ہے. اس دن سب کے سامنے آپ کی زندگی کھلے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے میں آج کا مالک ہوں نا ویسے ہی میں کل کا مالک بھی ہوں. تم رحمان اور رحیم کے لفظ میں کھو کر اللہ تعالیٰ کے الحسیب اور الرقیب اور مالک ہونے کو بھول نہ جاؤ. یہ اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں ظالموں کی پکڑو اور کام کرنے والوں کو ان کے بدلے دیے جائیں. چلیے اللہ کے لیے کوئی مثال تو ہے نہیں، لیکن ہم اپنی سمجھ کے لیے لفظ مالک یوم الدین کا تقابل کرتے ہیں جج کے ساتھ. آپ میں سے کسی نے لا پڑھا ہوا ہے؟ لا جو ہوتا ہے، نہیں پڑھا ہوا، دیکھا تو ہوگا نا فلموں میں، تو دیکھا ہوگا نا آرڈر آرڈر آرڈر. ہاں جج جو ہوتا ہے اس میں عموماً کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ فیصلہ صحیح کرے، دونوں فریقین کی بات جانے کرے. اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ جج سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ مثلا حالات کا پورا صحیح علم نہیں تھا، جس نے بات کی اس کو وہی سمجھ آ گئی. ہاں پھر اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ جج کے دل میں کسی ایک شخص کے لیے تعصب ہو سکتا ہے، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا، وہ کہتا ہے میں نے اس کو ہروانا ہی ہروانا ہے، یا کسی کی حمایت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جج فیصلہ دے سکتا ہے، اس کو نافذ نہیں کر سکتا. اوپر سے اگر گورنمنٹ کے کوئی آرڈرز آ گئے تو وہ اس میں بات نہیں اپنی کر سکتا. پھر اسی طرح پریشرائز ہو سکتا ہے. اب یہ چاروں صفات جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی جج غلطی کرتا ہے نا، آپ لائیے اس کو اللہ کی ذات پہ. پہلی بات ہے کہ جج کو حالات کا علم نہیں ہوتا، تو اللہ کی ذات ہے العلیم بذات الصدور، وہ تو سینے کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. وہ کل قیامت کے دن غلطی کیسے کرے گا؟ تو اپنے دل سے ساری بات نکال دیں کہ کہیں میں دیکھنا غلطی سے جنت میں پہنچ جاؤں گی، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیسی تھی، وہ دیکھنا مجھے جنت میں پہنچا دے گا. اسی لیے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر کی اصلاح کرو. نہیں، وہ ایک بڑی پیاری روایت ہے، آپ کو کہیں پوری کوٹ کراؤں گی. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ نصیحت کی تھی کہ ابو ذر کمر کو مضبوط کر لو، کشتی مضبوط کر لو، سمندر بڑا گہرا ہے. اور اس کے اندر ایک جملہ تھا کہ اپنے اندر کی اصلاح کرو، اس لیے کہ جانچ پڑتال کرنے والی ذات بڑی باریک بین ہے. وہ ہمارے اس وقت اس عمل کو نہیں دیکھے گا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ یہ بھی دیکھے گا کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کون نہیں آیا. ہم کہتے ہیں فلاں نہیں آیا، دیکھا کتنے کیئر لیس ہیں، دیکھو ان کو دنیا کتنی پیاری ہے، قرآن نہیں پڑھ رہے اور باہر بازاروں میں پھر رہے ہیں. اس کو ان کے دلوں کے اندر مچلتی ہوئی ساری باتوں کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آ پائے. اصل بات یہ کہ اپنے اندر کی اصلاح کی جائے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جج کے اندر تعصب ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات العادل ہے، السمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ عدل کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو اس لیے بخش دے کہ تم مسلمان ہو، کسی کو اس لیے بخش دے کہ تم گورے ہو اور تم کالے ہو، نہیں، بے لاگ عدل ہے. پھر اس طرح دیکھیں نافذ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی جج کے پاس، اور اللہ کی ذات تو القدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، المقتدر ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پریشرائز ہونے والی جو بات تھی، تو اللہ کو کون پریشرائز کر سکتا ہے، وہ تو خود سب سے غالب ہے، العزیز ہے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ پکڑے جانے کا احساس انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. دنیا میں کچھ ایسے کام ہیں آپ وہ کریں، آپ کو دنیا کی کوئی عدالت نہیں پکڑے گی. مثلا آپ کسی کی غیبت کریں، کیا آپ کے اس ملک میں غیبت کرنے کی کوئی سزا ہے؟ کسی کو تانا دیں، کوئی سزا ہے؟ آپ جھوٹ بولیں، کوئی سزا ہے؟ نہیں ہے. تو ان سارے کاموں کے کرنے والوں کو کہاں پکڑا جائے گا؟ اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ ان کو قیامت کے دن کے اندر پکڑا جائے، تاکہ ان کو ان کے بدلے ملے. اس طرح دنیا میں آج آپ بہت اچھے کام کرتے ہیں، کیا ہر چیز پہ آپ کو انعام ملتا ہے؟ آپ نے گاڑی بالکل ٹھیک جگہ پہ کھڑی کی، آپ نے ٹکٹ لیا، آپ نے وہاں پے کیا، آپ کو کوئی انعام ملا؟ کوئی انعام نہیں ملا. آپ نے رول کو فالو کیا، کوئی انعام نہیں ملا. تو کیا آپ کا یہ حق ختم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلے دے گا. اسی لیے پھر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے اجر اور ثواب کی پوٹلیوں کو جمع کر کر کے پیچھے بھیجے گا. دنیا کی کوئی عدالت مکمل انصاف نہیں کر سکتی. کوئی ایک شخص ایک کو قتل کرتا ہے، جج کہتا ہے اس کو مار دو، قتل کے بدلے میں قتل ہو گیا. ایک شخص چار لوگوں کو مارتا ہے، اب اس کے انصاف کیسے کریں گے؟ کوئی جج یہ کہ اس کو چار دفعہ مارو، بیوقوفی ہے نا. اب ایک نے بھی قتل کیا تو بھی مرا، اور دس کا قاتل وہ بھی مرا. دنیا میں تو انصاف نہیں ہوا، لیکن مالک یوم الدین دنیا میں ایک قتل کے بدلے تو قتل کروا دیا، باقی نو قتلوں کا بدلہ وہاں دے گا. وہاں کے سب بڑے سخت ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ. اس لیے انسان کو بہت فکر کرنی چاہیے. جو قیامت کا احساس نہیں رکھتا، جو اپنے آپ کو وہاں نہیں دیکھتا، وہ دوسری طرف کیسے دیکھے گا؟ اور رب کو راضی کرنے کا احساس انسان کو سیدھا کرتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی دیکھا، اور اس کو ماں اور بچے کی محبت کے ساتھ ریلیٹ کر کے بھی دیکھا، اور ماں اور باپ کی محبت کا فرق بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات جینڈر سے پاک ہے. جینڈر کہتے ہیں مذکر یا مؤنث، یعنی جنس کے تعین کے ساتھ. لیکن ہم اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہتے ہیں. کبھی کسی سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، یا گاڈ کا تصور ہمیشہ مذکر میں ہی آتا ہے. اس لیے صرف بات سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی ذات نے اپنے لیے ماں کی محبت کو کیوں چنا، کیونکہ یہ وہ انمول محبت ہوتی ہے جو ایک انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ مالک یوم الدین کے تصور میں نہایا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے بولے ہوئے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے، کیے ہوئے ایک ایک ایکشن کی سزا یا جزا بھگتنی ہے، تو پھر اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی چینج آتی ہے. اور وہ چینج اس کی زبان پہ کس صورت میں آتی ہے؟ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. یہ ایک آیت ہے جس میں حال کی بات بھی ہے اور مستقبل کی بات بھی ہے. عربی زبان میں مضارے کا صیغہ جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے، یعنی اس میں پریزنٹ بھی آتا ہے اور فیوچر بھی آتا ہے. یہاں نعبدو اور نستعین یہ دونوں مضارے کے صیغے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ایک ایمان والا اللہ تعالی کے ساتھ ایک عہد بھی کرتا ہے اور ایک وعدہ بھی کرتا ہے کہ اللہ ایاکا، خاص تیری ہی. بہت ہی اہم لفظ ہے یہاں ایا، دو لفظ ہیں ظاہر دیکھنے میں لیکن اصل میں تین ہیں، حمزہ، یا اور یا. ان تین لفظوں نے توحید اور شرک کے فرق کو واضح کر دیا. یہ فرق اردو میں اسی طرح آئے گا جیسے ہی اور بھی. لکھیے ذرا اپنے پاس، ہی اور بھی. ایک بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں تیری ہی بیوی ہوں، اور اسی جملے کو ذرا سا چینج کر کے کہہ دے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں. یہ فرق ہے، بس یہی فرق ہے ایا کا لفظ میں، کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی سب کو کاٹ دیا. اور ہمارا دین اسی ایا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ جب ہم بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں لا، اور اس لا سے تمام معبودوں کی معبودیت کا انکار کرتے ہیں کہ آج کے بعد تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، کوئی اور ہماری سوچوں میں ہمارے خیالوں میں نہیں آئے گا، اور آج کے بعد صرف ایک ہی لا ہے اور وہ تو ہے. کیا کہا؟ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. نابدو کا لفظ جو ہے یہ عین بادال سے ہے، اور عبد عین عبادت، عابد معبود، اس کے اندر لفظ عبادت چھپا ہوا ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی دلچسپ لفظ بھی ہے، بہت دلچسپ ٹاپک ہے آپ یہ کہہ لیں، کیونکہ اصل میں یہی سمجھ گئے تو پورے قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. عبادت کے لیے قرآن پاک میں سورۃ زاریات آیت 56 میں بھی آتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں اس آیت کو اگر ہم اس معنی میں لیں کہ عبادت کا مطلب نماز پڑھنا ہے یا روزہ رکھنا ہے یا حج اور زکات ہے، تو بعض لوگوں کو غلط فہمی لگ جاتی اور وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہم ہر وقت نمازیں پڑھتے رہیں، کیونکہ اس آیت سے تو یہ لگتا ہے کہ بس عبادت ہی مقصد ہے زندگی کا. تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں عبادت کا وسیع معنی معلوم ہو. تھوڑی سی باتیں ڈکشنری کے ناطے سے عبادت کے لفظ کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عملی طور پہ دیکھیں گے کہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور عبادت کی 10 قسمیں بھی نوٹ کریں گے. اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، آج تھوڑی سی اپنی نیت کو چینج کرنے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 24 گھنٹے عبادت کی حالت میں رہتی ہوں. لیکن جب یہ سوچ نہیں ہوتی تو پھر کوئی اس بات کا ذمہ نہیں لے سکتا کہ وہی کام جو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریاں سمجھ کے کرتا ہے، اس کو جب بوجھ سمجھ کے یا اپنے ذاتی کام سمجھ کے کرے تو اس کے نتیجے میں وہ لفظ وہ پھر اس کو اتنا فائدہ نہیں دیتے جو اس احساس کے ساتھ جینے کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے. عبادت کا ایک مفہوم جو ڈکشنری میں ہے وہ کیا ہے؟ پستی اور عاجزی. العبادت التذلل، عبادت کا مطلب پستی اور عاجزی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں عبادت کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ استکبار کا آتا ہے، تکبر، یعنی تکبر کی نفی ہے عبادت. سورۃ مومن آیت 60 میں آتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ سب جہنم میں داخل ہوں گے. تو عبادت کو اگر ایک لفظ میں کہیں تو وہ خشوع، اور دوسرے میں کہیں تو تذلل، عاجزی، پست ہونے کے معنی ہے. عربی میں اس راستے کو جس پہ بہت کثرت سے چلا جائے اس کو کہتے ہیں معبد راستہ، معبد، چل چل کے وہ راستہ ہموار ہو چکا ہے. تو شریعت میں اس سے مراد ہے ایسی کیفیت جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خضوع اور خوف موجود ہو. اسی طرح امام ابن تیمیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں اپنے دور کے اسلاف میں سے، وہ کہتے ہیں کہ عبودیت انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت کے مجموعے کا نام ہے. لفظ العبودیت یتضمن کمال الذل و کمال الحب، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذل، عاجزی کا بھی کمال، بندہ اللہ کے سامنے اتنا عاجز ہو کہ آنکھیں نہ اٹھا سکے. ہمارے دل میں جس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے نا، ہم اس کی طرف آنکھیں نہیں ملا سکتے، ہم اس کو ٹکر ٹکر نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. انسان کنی کترا جاتا ہے، اس کو جھجک آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ایک بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہو یا کسی بھی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک عاجز انسان کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے. اس کو پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمان والے کے دل میں اللہ سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ کمال الحب، حب کا بھی کمال بن جاتا ہے. یہ بات انہوں نے اپنی کتاب رسالت العبودیہ کے صفحہ نمبر 28 پہ کہی. اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ، یہ ایک دوسرے سکالر تھے، یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے دو اجزاء ہیں، انتہائی محبت اور انتہائی عجز اور پستی کے ساتھ. تو لہذا ساری تعریفوں کو جمع کر لیں تو لفظ عبادت کے اندر جو بات آتی ہے وہ خشیت کی آتی ہے، اپنی انا کو توڑ دینا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تم دیکھتے کہ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ خشیت کے ساتھ کانپنے لگتا، تھر تھرانے لگتا. عبادت تضرع کا نام ہے، عبادت اخبات کا نام ہے. ایک اور لفظ آتا ہے عبادت، اخبات کہتے ہیں آگ کا بجھنا، دھیما ہونا. جیسے آگ لوگ جلاتے ہیں نا، آج بھی کوئی شاید کہیں کولز چلتے ہوں تو آپ دیکھیے کہ شروع میں بہت اونچے اونچے شعلے ہوتے ہیں، جوش ہوتا ہے، لیکن جب ٹھنڈی ہونے لگتی ہے نا آگ تو پھر شعلے بجھنے لگتے ہیں. یہی ہے عبادت کی اصل، ایک بندہ اپنے رب کے حکم آگے بجھنے لگے، ٹھنڈا پڑ جائے. قرآن پاک میں کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب یہ ٹھنڈی ہونے لگے گی ہم اس کو پھر تیز کر دیں. ان کا نام عبادت ہے. سورۃ ہود آیت 23 میں بھی آتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی. اسی طرح لفظ عبادت کے اندر ایک اور لفظ جو آتا ہے وہ انابت کا ہے. انابت کہتے ہیں جھکنے کو، جھکاؤ، انکلائنیشن. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ، اور رجوع کرو، جھکو اپنے رب کی طرف اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں عذاب آئے گا. لفظ منیب بولا جاتا ہے ہمارے ہاں، وہ بھی اسی لفظ سے ہے. اسی طرح عبادت کے لفظ میں قنوت، یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا وہی ہے. قنوت لفظ قوموا للہ قانتین سورت بقرہ میں ہی آتا ہے. اسی طرح سورت الاحزاب میں بھی آتا ہے کہ والقانتین والقانتات، اور اسی طرح سورت توبہ میں بھی کچھ اسی قسم کے لفظ ہیں. اور قنوت کے اندر دوام اور عجزی. میں یہ سارے لفظ کیوں بتا رہی ہوں آپ کو، بڑے مشکل لگ رہے ہوں گے آپ میں سے کچھ کو لکھنے، مت لکھیے، لیکن اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ یا کا نعبدو تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اپنے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیری بھی ہوں، میں تیری غلام ہوں، میں تیری محبت میں چور ہوں، میں تیرے آگے عاجز ہوں، میرا دل تیری خشیت سے لرز رہا. انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے تو علم والے ہی بندے ڈرتے ہیں. پھر انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے آگے آ کے بجھ گئی، بس اب میری کوئی مرضی نہیں، مجھے خوب جوش آیا ہوا تھا لیکن تیری بات سن کے میں ٹھنڈی پڑ گئی. پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ میں تیری طرف جھکنے والی، انابت کرنے والی ہوں، اور میں تیرے آگے ہمیشگی کے لیے جھکوں گی. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی، دن میں کئی بار یا نعبدو کہتے جائیے، بات کا فائدہ نہیں ہوگا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا کا نعبدو تو اصل میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی غلام ہوں. اب غلامی آج کے دور میں ہم نے دیکھی نہیں ہے، پریکٹیکل سلیوری نہیں دیکھی، سمجھ نہیں پائیں گے. ہم کہتے ہیں سرونٹ، بعض دفعہ انگلش ترجموں میں عبادت کے معنی میں یا اس نعبدو کے معنی میں سرونٹس کا لفظ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ غلام اور ملازم یا امپلائی یا سرونٹ میں، میڈز میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا آپ کی میڈ آج آپ کی میڈ ہے، آپ کے حکم کی بندی ہوئی ہے، کل جاب چھوڑ دے وہ اور آپ برابر ہیں. جو اس کے ووٹ کی قیمت ہے وہی آپ کے ووٹ کی قیمت ہے. کل ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ سے آپ بھی کھانا لے رہے ہیں وہ بھی لے لے، ایک ہی گروسری سٹور میں وہ بھی ہو آپ بھی ہو. اس کے برعکس غلامی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جو غلام ہوتا تھا نا وہ ہمیشہ کے لیے غلام ہوتا تھا. میڈز ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے جاب پہ ہیں چار گھنٹے، آپ جو کہیں وہ کرتی جائیں، جو ہی آپ کے آورز ختم، ہو کیئرز، وہ تو صاف کہہ دیں گی وقت ختم ہو گیا، ایم گوئنگ. لیکن غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا تھا. ہو سکتا ہے آپ کی جو میڈ ہے وہ آپ کے ساتھ کسی اور کا بھی کام کر رہی ہو، چار گھنٹے آپ کے پاس کرے، دو گھنٹے کہیں اور چلی جائے، لیکن جو غلام ہوتے تھے وہ رات دن کے غلام ہوتے تھے. اگر وہ کوئی اور کام بھی کرتے تھے تو اس کی پیٹ جو ہوتی تھی یا اس کے جو پیسے تھے وہ اپنے آقا کو دیتے تھے. لیکن چلیے گئی گزری بات ہی کر لیتے ہیں، غلامی کو چھوڑ دیں، صرف اپنے ملازموں کی بات کر لیتے ہیں. جب بھی کسی کو کہیں امپلائی رکھا جاتا ہے نا تو آفیشیل اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک اپلیکیشن فارم فل کیا جاتا ہے، ادارے کی طرف سے وہ آفر کیا جاتا ہے کہ یہ اپلیکیشن فارم ہے، اس میں ہر اچھی بچھی لکھی ہوتی ہے، کیا کریں گے، کیا لیں گے، کتنا وقت اور کیا اور کچھ. پھر وہ اپلیکیشن جاتی ہے اس ادارے کے جو منتظمین ہیں ان کے پاس وہ چیک کرتے ہیں. پھر صرف اس کی اپلیکیشن نہیں, اس جاب کے لیے جتنی بھی اپلیکیشنز آئی ہوتی ہیں سب کو ٹیلی کیا جاتا ہے کون اس جاب کے لیے سب سے زیادہ بیٹر ہے. پھر 10 اپلیکیشنز میں سے 3 چوز کی جاتی ہیں, پھر ان 3 میں سے 3 کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں, پھر کال کی جاتی ہے. جب کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ہماری کال کا انتظار کریں. اب دل دھڑک رہا ہوتا ہے, جو لوگ جاب لیس ہو جاتے ہیں آپ ان مردوں سے پوچھئے, کئی کئی جگہ انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوتی ہیں. بہرحال جس کو یہ کال آ جائے کہ آئیے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ امید لگ گئی. چلیں پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کچھ ہو رہا ہے نہیں, اب یہ پتہ چل گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اب جب وہ آتے ہیں انٹرویو میں, اب ذرا کبھی آپ نے اگر دیا ہو تو سوچئے دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے, اور لوگ اتنا تیار ہو کے آتے ہیں, بعض لوگ سوتے ہی نہیں اس رات کو جس دن صبح اٹھتے ہی ان کا انٹرویو ہے, لیٹ نہ ہو جائیں, پہن کے کیا جاؤں, فرسٹ لک کیسی ہوگی, انٹر کیسے ہونا ہے, بات بات پہ چونک جانے والا انداز ہوتا ہے, گھبرائے ہوئے لگتے ہیں. بہرحال پھر وہ 3 لوگوں کا انٹرویو ہوتا ہے, پوری کوشش کی جاتی ہے اس میں کہ اپنی سکلز کو ظاہر کیا جائے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر انتظار کیا جاتا ہے, 3 میں سے کسی ایک کو جاب ملتی ہے یا 3 کی نہیں ملتی. لیکن جس کو جاب مل جاتی ہے اس کی کیفیت سوچیے, وہیں بیٹھے بیٹھے سیل فون گھمائے گا, مبارک ہو بیگم کو کہ جاب مل گئی, امید لگ گئی, مٹھائی لے کے گھر جائیں گے, خوشی ہوتی ہے نا. اب مثال ہے کہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے, کسی کو ایک ویکلی ٹرائل بلایا جاتا ہے, کچھ کو ٹریننگ سیشنز دیے جاتے ہیں. بہرحال قصہ مختصر, جب یہ سب کچھ ہو گیا, کر کرا کے کر لے اور ساری جاب ڈسکرپشن ہو جائے, اس کے بعد وہ امپلائی آئے اور ایک بڑا بھولا بھلا سوال کرے اپنے باس سے, کیا آپ کی ہر بات تو نہیں ماننی پڑے گی مجھے, یہ جتنا ابھی تک سارا پروسیجر ہوا ہے کیا ضروری ہے کہ میں سارے کام کروں. آپ سوچیے اس کو وہ کیا کہے گا, آپ آئے کس لیے. ہم روز جا کے اپنی جاب پہ یہ کہتے ہیں کہ میری ڈیلی شیٹ دیجئے. آپ نے دیکھا جہاں باضابطہ کام ہوتا ہے ایوری ورکر کو ایک شیٹ دی جاتی ہے کہ یہ آپ کی ڈیلی شیٹ ہے, اس پہ کام لکھے ہوتے ہیں, تھنگس ٹو ڈو, یہ ہوا یہ کرنا نہیں, اور اینڈ پہ وہ شیٹ واپس لی جاتی ہے, کیا 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 نہیں کیا, اسی کی بیس پہ ان کی آگے سے سکلز دیکھی جاتی ہیں. اب کوئی یہ سب کچھ کر لے اور کہ بس جاب مل گئی اور کیا کرنا تھا, شکر ہے جاب مل گئی, جاب مل گئی, جاب مل گئی, جاب مل گئی, اب میں وہاں کا امپلائی ہوں, اس کے بیجز لگا لے, اس کا یونیفارم پہن لے, اور بڑا معروف ادارہ کوئی ہو یا ایسی کمپنی ہو تو فخر بھی کرے, دیکھا مجھے مل گئی نا جاب. اچھا جی اب آگے کیا ہوگا, آئیے کام پہ آ رہے ہیں, آپ کو جی کل 9 آنا ہے, کیا آر یو شیور ضروری ہے کہ میں آؤں, آپ کو واقعی میری ضرورت ہے, کیا خیال ہے 9 کی بجائے میں 11 نہ آ جاؤں. کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا دماغ ٹھیک ہے. اب وہ آ بھی جائیں تو آپ کے, کیا آپ نے واقعی مجھے کام کے لیے بلایا تھا, وہ اچھا میں سمجھا کہ آپ آفس میں اکیلے بور ہو رہے ہوں گے تو آپ مجھے گپ شپ کے لیے بلا رہے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ جاب کیسے کرتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو لے آئیے ایاک نعبدو پہ. جب ایک بندہ یہ لفظ بولتا ہے نا کہ ایاک نعبدو, تو اصل میں وہ ایک جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ آئی ایم اویلیبل, آئی ایم جاب لیس, آئی نیڈ ورک, مجھے کسی کو اپنا باس بنانا ہے, مجھے اپنا وقت استعمال کرنا ہے. پھر وہ ترستا ہے, پھر وہ سرچ کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے, اس کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہاں سے کوئی ایسی آفر آئے, کوئی ایسی ایمٹی اسپیس دکھے کہ میں وہاں آفر کروں. پھر وہ اللہ کے راستوں کو ڈھونڈتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے کہ ایک دفعہ بس میرا نام لگ جائے, مجھے پتا چلے اپلیکیشن ملتی کہاں سے. پھر وہ اللہ کے راستوں کی اپلیکیشن فارم ڈھونڈتا ہوتا ہے, وہ کسی جگہ دین کا کام کرنے کا فارم بھی ہو سکتا ہے, وہ کہیں اپنی سکلز پیش کرنے کا فارم بھی ہو سکتا ہے کہ میں فارغ ہوں یا میں فارغ ہونا چاہتی ہوں, مجھے اس کام کا موقع دیں, اور کہیں وہ سیکھنے کا موقع بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہر طرح کا کام ہو سکتا ہے جو کام بندہ بہترین کر سکے. دن میں 5 وہ بندہ مسجدوں میں اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے چوز کر لے, مجھے چن لے. اور پھر جب اس کو کہیں سے کوئی اپلیکیشن فارم مل جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اچھا دیکھ لوں میری دوستوں نے کیا کہ نہیں کیا، میری سہیلیاں آئی ہیں کہ نہیں، ذرا میں دیکھوں ہوتا کیا ہے. وہ تو کہتا ہے بسم اللہ پڑھوں، جلدی سے میں لے لوں. دیکھیے جو جاب لیس ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی جاب کی آپشن دکھتی ہے تو کیا وہ پہلے دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں، اچھا ذرا باقی سارے فل کر لیں پھر میں کروں گا؟ ہاں کیا کرتے ہیں وہ لوگ، فوراً کہتے کسی کو پتہ بھی نہ چلے پہلے میں سبمٹ کر دوں. انسان کی تو فطرت میں اتنا بخل ہے. آپ پڑھیں گے آگے، وہ زیرت الانفس الشخ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں کے نفسوں میں تو شخ بھرا ہوا ہے، بخل ہے ان کے اندر، سٹنجینس ہے، اپنے آپ کو زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے. بندہ کہتے پہلے میری سیٹ پوری ہو، پکی مل جائے جاب، پھر دیکھوں گا کوئی ہے تو میں اپنے کسی کزن کو بھی بلا لوں گا، کوئی ہے ایسا جو کہ میری جاب تم لے لو، میں نہیں کرتا. بہت مشکل ہے ایسا کرنا. پھر اس طرح یہ سارے مرحلے کرتے کرتے جب ایک بندے کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے تو خوشی مناتا ہے، پھر وہ روتا دھوتا نہیں رہتا، ہائے کیا مصیبت جاب مل گئی. آپ دیکھیے کہ فی زمانہ جو جاب لیس ہوتا ہے نا، اس کو لوگ پٹی فیلنگ اس کے لیے رکھتے ہیں، اس کو طرز کی نظروں سے دیکھتے ہیں، بیڈ فیل کرتے ہیں، ہائے فلاں کا ہسبینڈ اس کی جاب نہیں ہے، فلاں کا بیٹا وہ جاب لیس ہے. اور یقین جانیے کہ مرد اچھے نہیں لگتے ایسے بیٹھے ہوئے، پیسوں کی بات الگ ہوتی ہے، مرد کام بھی اچھے لگتے ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ اب اس میں آپ عورتوں کو بھی ڈال لیں. ہاں لیکن ہمیشہ جو جاب پہ لگا ہوتا ہے نا، اس کو لوگ رشک سے دیکھتے ہیں. اسی طرح جس بندے کو اللہ تعالیٰ کہیں قبول کر لے اپنے راستے میں، اس کے اوپر رشک آنا چاہیے. آج کل ہم سب نے بھی ایک نئی جاب سائن کی ہے، آپ نے اپلیکیشن فارم سائن کیے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، تو ہم نے سائن کیے ہیں ایز اے ہیلپر آپ کی رہنمائی کے. کیا اب ہمیں روتے دھوتے رہنا چاہیے؟ پٹی فیلنگ آنی چاہیے؟ ایک جذباتی فیصلہ سمجھ کے بیک اپ کر لینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. اپنے چہروں پہ وہ تازگی لائیے جو نئی نئی جاب ملنے کے بعد لوگوں کے چہرے پہ ہوتی ہے، نیا شوق، نیا جذبہ، نیا ولولہ. ہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار رہیے جو اللہ تعالی ہمیں کہے، بہترین تقاضے نبھائیے. یہ جاب کوئی چھوٹی جاب ہے؟ جیسے ایک امپلائی جاتا ہے اور اس کو پوری تھنگس ٹو ڈو دی جاتی ہے، ورک شیٹ دی جاتی ہے، یہاں آپ کا بھی فرض بنتا ہے اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے. پہلے تو ہمارا ہی بنتا ہے کہ ہم آپ کو بلاتے ہیں تو ہم ڈور تو کھولیں، آپ کو بلایا ہے تو آپ کے پڑھانے کے لیے ٹیچرز کا انتظام تو ہو. یہ آپ سے زیادہ کڑا امتحان ہمارا ہے. ہم کر لیں اپنا کام اور آپ نہ کریں تو بھی بات نہیں بنے گی، اور آپ کرنے کو تیار ہو اور ہم نہ تیار ہو تو بھی نہیں بنے گا. گاڑی کے چاروں پہیے ملتے ہیں تو منزل ملتی ہے. اس کام کے ابتدائی دن ہے سورۃ فاتحہ، جہاں بھی بڑی بڑھائی جاتی ہے وہاں ابتدائی ہوتی ہے. بس سوچ لیں کہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑے ہیں کہ جس کی منزل بڑی پیاری ہے، بظاہر دور دکھتی ہے کیونکہ اوپر راستے میں پہاڑیاں بھی آتی ہیں نا، تو وہ پہاڑی کے پیچھے چھپی ہوتی ہے اور ہمیں دکھتی نہیں. جب بندہ پہلا قدم نکالتا ہے نا گھر سے تو منزل نہیں دکھتی، لیکن کوئی یہ سوچ کے چھوڑ نہیں دیتا کہ اچھا پتہ نہیں منزل ہے بھی کہ نہیں. ہے منزل، ایاک نعبد، بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے کہ تو مجھے اپنی بندگی میں قبول کر لے گا، تو اپنی غلامی میں کر لے گا. پھر ہر وہ کام کرنا ہے جس کی کمٹمنٹ کی. یہ شیطان کا بہت برا دھوکہ ہوتا ہے کہ بندے کو آدھا کام کرنے کا موقع دیتا اور آدھا نہیں کرتا. چھ ماہ سے انتظار کر رہے تھے کورس شروع ہوگا شروع ہوگا، اب ہوا تو اب کہتے ہیں اٹس اوکے، نتھنگ از نیو، وی نو ایوری تھنگ. اور یہ کوئی بات ہے بچوں کی طرح الف بات آ صبح اٹھ کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم تو سوچتے تھے کوئی انٹلیکچوئل قسم کی باتیں ہوں گی، کوئی مشکل مشکل لفظ بولے جائیں گے. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ جو چیز مشکل لگتی ہے وہی صحیح ہے، حالانکہ مشکل چیز کو آسان انداز میں پڑھنا یہی کمال ہے. اور اس طرح پھر ایک انسان اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. یہاں آج بات ہو رہی ہے پارے کے آغاز میں ایاک نعبد کی، پارے کے اختتام پہ ایک آیت آئے گی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ، اور کون ہے زیادہ پیارا اللہ کے رنگ سے. یہ رنگ کون سا ہے؟ یہ بندگی کا رنگ ہے، یہ غلامی کا رنگ ہے. اسی کا ایک ایمان والا دن میں صرف فرض پڑتا ہے تو 17 بار، سنتیں پڑھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ، اور نفل پڑھتا ہے تو شاید سارا دن اس کا اظہار کرتا ہے کہ یا کنا بدو، اے اللہ میں خالص تیری بندی بنوں گی. یہ دعویٰ بھی ہے اور یہ وعدہ بھی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, عملی زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ایاک نعبدو کہنے کے بعد ایک پابندی کو محسوس کریں, ذمہ داری کا احساس رکھیں؟ ہم تو کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لو, بس نام رکھ لو مسلمان کا, اس کے بعد جو مرضی کرنا. آج منمانی کرنے والے مسلمان زیادہ ہیں اللہ کی ماننے کی بجائے, وہ من کی زیادہ مانتے ہیں, رب کی کم مانتے ہیں. جو رب کو تو مانتے ہیں, رب کی نہیں مانتے. ایاک نعبدو کیا ہے؟ رب کو بھی مانو اور رب کی بھی مانو. اس کی مانے بغیر بندگی کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ ایک میڈ کو رکھیں اور وہ میڈ آپ سے دن میں آتے ہی جب آئے گڈ مارننگ کرنے کے بعد کھڑی ہو کے کہے میڈم اب جو کہیں گی میں کروں گی, آپ جو کہیں گی میں کروں گی, آپ جو کہیں گی میں کروں گی. آپ کے ماشاءاللہ بڑی اچھی پروٹوکول کے ساتھ میری جاب کر رہی ہے. آپ کہیں کہ چلو اچھا ایسا کریں کو آپ کچن صاف کر لیں, کہے ضروری ہے؟ اچھا یہ کام کر لو, آج ایسا کرو کہ گوشت پکا لو, کہنا نہیں میں تو آج دال پکاؤں گی. آپ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کریں کہ جائیں, آپ اپنے ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ جائیں بچے کو ایک بجے لے آئیں, ایک بجے تو نہیں چار بجے جاؤں گا. آپ بتائیے کیا ہم ایسے غلاموں کو کچھ رکھیں گے؟ ایک مہینہ ہو سکتا ہے رو دھو کے صبر کر لیں, کیا اس کو جاب پہ رکھنا ہے تو کیا اس کو پے دیں گے جو کام نہ کرے؟ ہم نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم الرحمن الرحیم نہیں ہیں. یہ وہ الرحمن الرحیم ہے جو منمانیاں کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے, نہ ان کی آکسیجن بند, نہ ان کا کھانا بند, نہ ان کا پانی بند, کچھ بھی تو ان سے نہیں لیتا, سب کچھ دے رہا ہے. اور ایسا شخص پھر حقیقت میں اپنے اس کہے ہوئے لفظ کا مذاق اڑا رہا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا سب کی غلامی کرتے ہیں, نعمت دینے والے کو بھولے ہوئے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت کی 10 قسمیں, گویا کہ پوری زندگی کا احاطہ ہے اس عبادت کے لفظ میں. پہلی قسم ہے عبادت کی نماز, بہترین عبادت ہے. پھر زکات, روزہ, قرآن پاک کی تلاوت. یہاں تک تو یہ چار چیزیں پورے شعور سے کہوں گی کہ ہر ایک ہم میں سے یہی کہتا ہے کہ عبادت ہے. پانچویں بھی حج, یعنی یہ 5 پلرز کہہ لیں آپ. اب یہ 5 چیزیں تو ہیں, لیکن چھٹی چیز کے آگے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے سنیے کہ کیا ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں. کیا ہے وہ؟ حلال ذریعے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, محنتی اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو گویا کہ ہر وہ مرد جو حلال ذریعے سے روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے, سارے شکوک و شبہات سے بچتے ہوئے, وہ انشاءاللہ عبادت کی حالت میں. ساتویں قسم ہے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا, کھڑے بیٹھے یاد رکھنا اللہ کو. دیکھیں ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور ذکر دل سے بھی ہوتا ہے. اس وقت میں کسی کو بھی سوچ رہی تھی, اب میں نام نہیں لیتی, لیکن مجھے ایک دم خیال آیا کہ ایک ساتھی ادھر بیٹھتی ہیں وہ آج نہیں ہے. اب مجھے خیال ہے وہ نہیں ہے, آپ کو تو نہیں پتا چلا نا, لیکن میرے دل نے ان کا ذکر کیا. تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو یاد بھی رکھو, اندھیرے میں, روشنی میں, رات میں, دن میں اللہ کا تذکرہ کرتے رہو. اسی طرح آٹھویں قسم ہے مسلمانوں, پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا, یہ بھی سب عبادت کی کیفیات ہوتی ہیں. اور نویں قسم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. کتنا مشکل لگتا ہے, لیکن جو لوگ اس کام سے جڑے ہوئے ان کے لیے مبارک ہے کہ ان کا وہ سارے کا سارا وقت جو ہے وہ عبادت میں گزر رہا ہے. اور دسویں قسم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا پوری زندگی نہیں آ گئی؟ کوئی چیز پیچھے رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک ایمان والا اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے علم کی بدولت. آج ہمیں یہ بات پتہ چلی نا, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو آج فرسٹ ٹائم پتہ چلی ہو. اب آج کے بعد جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھی فیلنگ آئیں گی نا, صرف نیت کر لیا کریں. دیکھیں وہی کام ہے, آپ گھر صاف کرتی ہیں نا, ایک مصیبت کیا ہے, ہائے گھر گندا, بچے بدتمیز, گھر گندا, گھر گندا, میاں کو سلیقہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, اور دوسرا آپ کہیں اتہور شتر الایمان. اللہ کے نبی کی روایت کا خلاصہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. آپ کہتے ہیں اچھا صفائی نصف ایمان ہے, چلو میں گھر صاف کر رہی ہوں, میں اپنے ایمان کو تقویت دے رہی ہوں. وہ گھر کا صاف کرنا آپ کی عبادت بن جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ جھاڑو اٹھانا جو ہے وہ آپ کے لیے قلم اٹھانے کے برابر بن جائے گا. اسی طرح کھانا تو آپ سبھی پکاتے ہیں نا, کوئی عورت ہے جو نہیں پکاتی؟ تھوڑا پکائے, زیادہ پکائے, پکاتی ہیں. ایک یہ کہ پکا رہے ہیں اس اوکے, اور دوسرا یہ آپ کہیں گے اچھا میں کھانا پکاؤں گی, اچھا میرا یہ کھانا کھائیں گے, میرے میاں کھائیں گے, اچھا پھر وہ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے, اچھا وہ اس کھانے سے روزہ رکھیں گے, وہ اللہ میں تو ان کی ساری نمازوں میں حصے دار ہو گئی, میں تو ان کے روزے میں شریک ہو گئی, اچھا اس کے بعد کوئی جو ہے وہ کوئی اور اچھا کام کرے گا میں اس کے کاموں میں حصے دار ہوں گی, جو لقمے اس کے پیٹ میں رہیں گے مجھے اس میں اجر ملے گا. آپ ذرا بتائیے اس کھانے اور اس میں فرق پڑے گا پکانے میں؟ آپ ایسا نہ ہو کہ اور ہی پکانا شروع ہو جائیں, ساری نیکی اسی کو بنا لیں کہ اب ہم میاں کو ہی کھلا کھلا کے اپنی نیکیاں بنائے. صرف فرق بتا رہی ہوں, مہمان تو سبھی کے گھروں میں آتے ہیں نا, ایک یہ مصیبت, یہ میاں ہر چوتھے دن دعوت کر دیتے ہیں, ان کو تو عادت ہی ہے, ان کو تو بس شادی کیا کرنی تھی کسی باورچن سے کر لیتے ہیں. اچھا اب دعوت پکتی ہے, 50 لوگ آتے ہیں, ایک یہ کہ آپ ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ اچھی دعوت ہو, بہترین کھانا, کیوں کہ ماشاء اللہ شہر کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اور فلاں اور فلاں, لیکن ایک ایسی سوچ ہے جو آپ کا دل محسوس کے رکھ دے گی, یہ بڑی گہری بات ہے. اور وہ کیا, اچھا جو 50 لوگ ابھی میرے پکائے ہوئے کھانے کو کھا کے بیٹھے ہیں, ابھی مغرب کی اذان ہوئی تھی, کوئی اٹھائی نہیں نماز کے لیے, میرا تو لاس ہو گیا. میں نے تو سوچا تھا ان 50 کی نمازوں میں مجھے حصہ ملے گا, یہ تو اس کے بعد سگریٹ پینے لگ گئے, یہ تو کچھ خراب چیزیں دیکھنے لگ گئے. اس سے پھر سوچ کے پیمانے بدلتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے پاس مومن کھائیں, متقی تمہارے گھروں میں آئیں, تقوی والے, ایمان والے آئیں, کیوں کہ ان کے کھائے ہوئے میں سے تمہیں بھی اجر ملے گا نا. اس سے پھر سوچ بدلتی ہے, پھر ہمارے ارد گرد آنے والے جانے والے, ہم جن کی دعوتیں کرتے ہیں, جو ہماری کرتے ہیں, وہ بدلنے لگتے ہیں. پہلے ہم بس ایسے ہی بلا لیتے ہیں لوگوں کو, ان لوگوں کو کہ بس جو ہے سو ہے. اب دوسری صورت ہے, آپ کیا کہ ہم بے دین لوگوں کو نہ بلائیں, بے نمازیوں کو نہ بلائیں, نہیں, پھر آپ ان کو نصیحت کریں گے, پھر آپ کو فکر لگ جائے گی کہ یہ میرے رشتے دار ہیں, میں ان کو چھوڑوں گی تھوڑی, اللہ نے تو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور میں قطع رحمی کیوں کروں, اب کیا کروں, چلو کسی طریقے سے اللہ تو ان کو نمازی بنا, اللہ ان کو نمازی بنا. پھر آپ کے دل میں ایک تڑپ آئے گی, ایک ایسی کیفیت آئے گی کہ آپ اس کو پھر سوچ ہی نہیں سکتے, اور یہ پھر خود کلامیاں بندے کو رب کے ساتھ جوڑتی ہے. ہوتے ہوتے زندگی کے انتہائی نجی موقعوں پہ, ہر موقع پہ آپ یہ ضرور چیک کریں گے کہ میرے اس کام کے بعد مجھے عبادت کا اجر ملا کہ نہیں ملا. ایک بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کی خواہش کو بھی پورا کرے گی تو اس سوچ کے ساتھ کرے گی کہ یہ کسی حرام طرف نہ چلا جائے, یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے. وہ اپنے بچے کو بھی پالے گی, یہ نہیں سوچے گی کہ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا, یہ میرے مستقبل کا سہارا بنے گا, نہیں, وہ یہ سوچ کے بچے کو کھلائے پلائے گی کہ اللہ کے راستے کے سپاہی بنیں گے, یہ اللہ کے دین کو پھیلانے والے بنیں گے. اور اس طرح ایاک نعبدو و ایاک نستعین, اس کی کیفیت بڑھتے بڑھتے اللہ تعالی کے سامنے پھیلتی ہے. اور یقین کریں کہ یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بندگی کے تقاضے پورے کرنا, بندگی کے عہد جو باندھے ہیں ان کو نبھانا, یہ آسان بات نہیں ہے. انسان بار بار بھول جاتا ہے, پسینے آنے لگتے ہیں, یقین کریں شیطان اس طریقے سے انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے. پھر انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ ربی عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. اس دعا کو دہرائیے, آپ اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد پڑھتے تھے. آپ ابھی غم نہ کریں, آپ کو جو بک دعاؤں کی کرائی جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ اس میں یہ دعا ہے. لیکن عبادت کیسے اچھی کی جائے, اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ عبادت کیسے اچھی کی جائے. کہہ تو رہے یا کا نابدو, بول پانے میں کہہ دیا, اب عبادت اچھی کرنی بھی ہے تو اب کیا کریں. یا کا نابدو کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں, تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لا سکوں. گویا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم عبادت بھی اچھی نہیں کر سکتے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. آج ہم نے سیکھا کیسے فیل کر رہے ہیں آپ لوگ. جزاک اللہ خیرم کثیرہ استاذہ جی, الحمدللہ آپ نے آج ہمیں اتنی بڑی چیز سکھائی اور ہمیں ہمارے رب سے تعلق جوڑنے کی بتایا کہ کیسے ہم نے اپنے رب کو ساتھ بات کرنی ہے. تو ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے شکر کرنا سیکھا, دیکھا ہم نے اپنے رب کا کیسے شکر کرنا ہے. انشاءاللہ کہ ہمیں پتہ لگے کہ رب کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اور ہم نے اپنے رب کا کیسے شکر کرنا ہے. انشاءاللہ آج سے ہماری زندگی میں شکر ہی ہوگا, جس کے ساتھ ہمیں ہی فائدہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں شیرینی گھل جائے گی. انشاءاللہ. اور آج ہم نے اپنے رب العالمین, اپنے رب کو جو تمام جہانوں کا مالک ہے, اس کو بھی پہچانا ہم نے. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کا جوش و خروش دیکھ کے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ہمیں, اور بہت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنے بندوں کو کیسے شکر کرنے والا اور اپنے سے جوڑنے والا بنایا ہے. الحمدللہ. تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم نے حمد کی تعریف دیکھی اور ساتھ ہی رب العالمین. رب جو ہے کیسے ہے کہ رب کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ضروریات کو ہی نہیں ہماری خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ دل کو کتنی تقویت دیتی ہے کہ اللہ ضروریات تو ہے ہی ہے لیکن انسان کے اندر خواہشیں بھی ہوتی ہیں. تو کیسے, الحمدللہ کہ ہماری خواہشیں بھی ہمارا رب پوری کرتا ہے. اور ہم نے عالمین سے بھی جانا کہ عالمین علامہ اور علم میں کیا فرق ہے. بالکل ماشاءاللہ آپ لوگ جواب دے رہے ہیں, الحمدللہ آ رہے مجھے. ماشاءاللہ بالکل ہم نے علامہ عالمین اور علامہ کا فرق بھی جانا, اور اللہ نے کیسے اپنا تعارف کروایا ہم سے الرحمن اور رحیم دو لفظوں کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین. اور رحمان اور رحم کا ہم نے جانا, رحیم کا ہم نے مادہ بھی جانا ہے کہ یہ کس سے ہے, رحم سے ہے, اور ہم سب کو پتا ہے. بالکل ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھے نوٹس لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں اسی طرح اضافہ رکھے اور آپ کو بہترین طریقے سے لینے والا بنائے. آمین ثم آمین. تو رحم سے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا, مائیں تو ماشاءاللہ جانتی ہیں کہ جب بچہ ہوتا ہے تو کیسی ان کی ہر چیز سے ہٹ کے وہ بچے کے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو ہمارا رب بھی اسی طرح اس نے اپنا تعارف کروایا جیسے ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. ماشاءاللہ ماں کی محبت, بالکل بالکل. اور ماں کی محبت تو بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اپنی ماں کو یاد رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ ہی سب کچھ ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی مائیں بننے کی توفیق دے دے. آمین آمین. ماشاءاللہ شکر الحمدللہ. اب ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اس چیز کو اسی طرح کنٹینیو کریں گے اور ہم جب جانا ہے اور ہم اپنی نماز کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی تعریف کر دیں گے, اس بہترین طریقے سے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب ہم آپ کو 10 منٹ کی بریک دیتے ہیں, آپ اٹھیں اپنی جگہ سے اور فریش ہوں, ریلیکس ہوں, پھر انشاءاللہ پھر بات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرا انشاءاللہ.
الله ربنا هو له الأسماء السميع
الأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم بیک. الحمد للہ الحمد للہ، کیا آپ سب آ گئے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھے ہیں، وضو کیا، نماز پڑھی، کچھ اسنیک لیا یا چائے پی، الحمد للہ ماشاء اللہ. آج آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سا لیکچر سنا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں صرف دو تین چیزیں کہوں گی کہ ایک یہ کہ کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کیسے نوٹس لینے ہیں، تو آپ نے اس کو ضرور اپلائی کیا ہوگا آج کے نوٹس لینے میں، کہ ہمیں کس طرح نوٹس لینے، پیراگراف میں نہیں بلٹ پوائنٹ پر لینے. تو انشاءاللہ پلیز آپ اپنے نوٹس بلٹ پوائنٹ پر لیجیے گا. ماشاء اللہ ویری گڈ. چلیں اب ایسا کرتے ہیں، اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہیں. جیسے آج استاد جی نے کہا کہ رب عین یا اللہ ذکر کا و شکر کا حسن عبادت، اللہ پاک آپ میری مدد کریں کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کو یاد کروں اور آپ کی بڑی اچھی سی عبادت کروں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اب اپنی تفسیر کی طرف چلتے ہیں اور آیت نمبر 6 سے اسٹارٹ کریں گے. آپ لوگوں کا جو شوق اور جو جذبہ میں دیکھ رہی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح قائم رکھے اور استقامت دے، آمین. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 6 سے استاد جی کا انشاءاللہ ہم مزید جانیں گے. جزاک اللہ خیر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن.
اور اس کے بعد پھر دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد کرتے ہیں.
كيا وإياك نستعين خلصت سهي مدد طلب کرتے ہیں یہ ہے کچھ کی بات پہلی بات ہی ہمیں بات کرتے ہیں پہلے پکا ارادہ کی بات
پھر دوسری چیز کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں یہ ہے اب دوسری بات پہلی بات تھی نابدو ہم عبادت کرتے ہیں پہلے پکا ارادہ کیا عبادت کا اور اب عبادت کی بہترین قسم ہے دعا الدعا هو المخ العبادہ روایت میں آتا ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے برین ہے جیسے مغز کے بغیر باقی چیزیں بیکار ہوتی ہیں نا ایک جگہ آتا ہے الدعا هو العبادہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے اب آپ نے جب یا کا نعبدو کہا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ بھائی یا کا نستعین اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں نستعین کا لفظ جو ہے ہم دیکھ چکے مدد کے لفظوں میں آتا ہے اون اعانت مدد طلب کرنا ایک بندہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرتا ہے اب اس لفظ کو بھی ذرا غور سے دیکھیں گے تو بہت گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ کیا کہ خاص تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں کیا مطلب پھر اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مدد طلب کر سکتے کیا میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ سکتی کہ پانی کا گلاس دیجئے گا کیا آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سکول چھوڑ آئیے سارا دن تو ہم یہی کچھ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ مدد دو طرح سے طلب کی جاتی ہے ایک اسباب کو استعمال کر کے ما تحت الاسباب جو اسباب کے نیچے ہے اور دوسری مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب اسباب یعنی مینز کو یوز کیے بغیر چھوٹی سی مثال دوں گی تو سمجھ آ جائے گی میں نے کہا کسی سے کہ پانی کا گلاس دیں مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں گی فریج کھولیں گی پانی کی بوٹل نکالیں گی کیبنٹ سے گلاس نکالیں گی پانی ڈالیں گی پھر چل کے میرے پاس آئیں گی کتنے مینز یوز کیے نا انہوں نے یہ ہے ما تحت الاسباب مینز کو یوز کرتے ہوئے کوئی آپ کی مدد کرے آپ کے ہسبینڈ نے گاڑی نکال لی آپ کو اس میں بٹھایا آپ کو یہاں چھوڑ گئے ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میں کسی کی مدد نہیں لوں گا میں خود ہی روٹی پکا لوں گا چلیے روٹی تو پکائی آٹا کہاں سے آیا میں خود ہی لے آؤں گی اسٹور سے لے آئیے یہ بتائیں کہ اسٹور سے آٹا آپ لے کے آئی تو وہ آٹا پیسا کس نے جائیے پیچھے کسان کے پاس اس کے ہاتھ سے بیج لیں پہلے بیج ڈالیں پھر اس کو کاٹیں پھر اس کو بنائیں پھر آٹا گوندھیں امپوسیبل ہے یہ تو ہے الاؤڈ ہاں یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا تقویٰ کی حد پہ جب انسان آگے بڑھتا جاتا ہے نا تو پھر وہ بھی چیزیں چھوڑ دیتا ہے جس کی اجازت ہوتی ہے اسی لیے صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کی عادت آتی ہے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ان کے ہاتھ سے چابک گر جاتا پاس کھڑے شخص کو نہیں کہتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے دو بلکہ اتر کے نیچے سے خود پکڑتے تھے کہتے تھے ہم نماز میں تو یا اللہ کو تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یا کا نستعین تو ہم کسی اور کی مدد کیوں طلب کریں لیکن یہ بات ایسے نہیں ہے کہ آپ مدد طلب نہیں کر سکتے اسی لیے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پانی کا گلاس مانگ لیا ٹھیک ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ میں کہوں کسی سے کسی کے بارے میں اللہ نہ کرے میرا یہ عقیدہ ہو فلاں بزرگ ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہے میں ان سے کچھ مانگوں گی نا تو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ حاضر کر دیں گے مثلا جیسے لوگوں نے بزرگوں کے نام پہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں فلاں بیٹے دیتا فلاں خزانے دیتا اور ان کا خیال ہے کہ وہ اگر فوت بھی ہو چکے ہیں اور قبروں میں اس کے باوجود ان کی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں بیٹے اولادیں مال جابز اور سب کچھ دے سکتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اسی کا نام شرک ہے اور شرک کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں سے اس طرح کی مدد طلب کر لینا کہ جس میں مینز یوز نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس بات سے کیا پتہ چلا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کرتا ہے دیکھیے آپ ہر ایک سے مانگ سکتے ہیں کوئی چیز مانگ سکتا ہے ہر ایک سے ناممکن ہے آپ کے شوہر آپ کی بات نہ مانے لیکن کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ گھر کا خرچہ شوہر کی بجائے آپ اپنے دیور سے مانگ لیں، آپ اپنے بھائی سے مانگ لیں، مانگتا ہے کوئی؟ بندہ شرمندہ ہو جائے، بھوکا رہ لے، کسی کو نہیں کہے گا کہ میرے پاس خرچہ نہیں ہے، کیوں؟ شوہر سے مانگوں گی، دے گا تو اسی سے مانگنا ہے، نہیں دے گا تو اسی سے مانگنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ماؤں سے لیتے ہیں، بعض دفعہ باپ دینا بھی چاہیں تو بچے نہیں لیتے، نہیں ممی سے لینا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے صرف اللہ سے مانگ کے جو اللہ سے تعلق جڑتا ہے نا، وہی ہے اصل میں بندگی کا تعلق۔ اے اللہ بتا پھر کس سے مانگوں، تو نہیں دے گا تو میں کس سے مانگوں، میرا تو کوئی اور در ہی نہیں ہے، لوگوں کے بہت سے ہوں گے، میرا کوئی نہیں ہے، ملنی ہے تو تجھ سے ملنی ہے، نہیں ملنی تو تجھ سے ہی نہیں ملنی، دیتا ہے تو تو دے، نہیں دیتا تو نہ دے، میں نے نہیں لینا کسی اور سے۔ یہ انسان کے عقیدے کا امتحان ہوتا ہے، اور جب بندہ اس عقیدے میں سچا ثابت ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں کر سکتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے دے دیا۔ اور ایک انسان اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، ایسا بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے آگے پہنچ جاتا ہے، اور ایک کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ پھر وہ بہت قیمتی چیز مانگ لیتا ہے، اور وہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں سے آخر تک اب دعا شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی مل گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تین آیات میں، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی حیثیت کو سامنے رکھا کہ اللہ میں بڑی کمزور ہوں، اور اب مانگنے کی چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی مدد، اور ایک ایمان والے کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے ہدایت، گائیڈنس۔ اسی لیے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا مجھ کو سیدھا راستہ، سیدھا راستہ دکھا۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، سیدھا راستہ بھی ہے، دکھا بھی ہے۔ لفظ اہدنا کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں لفظ ہدیہ چھپا ہوا ہے۔ اردو میں بولتے ہیں، یہ چیز میں نے آپ کو ہدیتن دی تھی۔ ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندے کو بغیر کسی قیمت کے مل جاتا ہے، کوئی دوسرا دینے سے خوش بھی ہوتا ہے، یعنی تحفہ لے کر ایک انسان شرمندہ نہیں ہوتا۔ بھیک مانگ کے شرمندہ ہو سکتا ہے، کسی سے کچھ زبردستی لی تو افسوس ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی چیز تحفے میں مل جاتی ہے نا، تو پھر انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ہدایت کا روٹ ہدیہ تحفہ کیوں رکھا؟ کہ پتہ چل جائے کہ ہدایت ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل جاتی ہے، ہدایت بن مانگے نہیں ملتی۔ اس کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، اس کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک انسان اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ تھک گئی ہوں بھٹک بھٹک کے، میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں، میں نے بڑے لوگوں کو خوش کرنا چاہا، میں نے بڑے لوگوں کی مرضی پہ چلنا چاہا، لیکن کوئی خوشی نہیں ہوا، کوئی مجھ سے راضی نہیں ہوتا۔ اب میں تیری رضا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ یہاں غور سے دیکھیے گا، اہدنا سے پہلے بندے نے اللہ کی بڑائی کا یقین بھی کر لیا، اللہ پہ ایمان لے آیا نا، پھر اس کے بعد دیکھیے آخرت پر بھی اس کا یقین آ گیا، اللہ کے رحم کا بھی معاملہ آ گیا، بندگی بھی سیکھ لی، استعانت یعنی مدد مانگنا بھی سیکھ لیا۔ اب کیا مانگ رہے ہیں؟ چھوٹا سا بڑا باریک نقطہ ہے، تھوڑی سی آپ کو توجہ دینی پڑے گی اس پہ، دہراتی ہوں۔ اہدنا سے پہلے بندے کو اللہ کے ایک ہونے کا یقین آ چکا ہے نا، تعریفیں اس کی، رب ہے عالمین کا، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، اور قیامت کے دن کا تصور کر کے تو خود ہی پتہ چل گیا کہ مرنے کے بعد جینا ہے، اور اچھے عملوں کی بھی سزا جزا ہے اور بروں کی بھی ہے. اچھے عملوں کی جزا ہے اور برے کی سزا ہے. اب یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے اس کا. اب اس کے بعد کس ہدایت کی ضرورت ہے؟ آج مسلمانوں میں سے اکثریت اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ بس دین کیا ہے، اللہ کو جان لو، نمازیں پڑھ لو، آخرت کی باتیں کر لو، اور بس جب نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لو. حالانکہ ایاک نعبد جو ہے نا، اور اس سے جو پیچھے کی باتیں، اصل میں اس سے تو ہدایت کی طرف جانے کی تڑپ لگتی ہے. ایمان کے اندر جو چیز آ گئی، جو عقیدے میں آ گئی، اب ایک انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو، شاید بات واضح ہو جائے گی. کبھی آپ نے سڑک بنتی بھی دیکھی ہو، اس کا نقشہ بنتا ہے، اس کو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، پھر اس کا ایسٹیمیشن ہوتا ہے کتنی دیر میں بنے گی، کتنا میٹیریل لگے گا، بیچ میں رستے میں اگر کچھ پہاڑ آتے ہیں تو ان کو ڈائنامائٹ سے توڑا جائے گا، کسی کا گھر آتا ہے تو اس کی قیمت دے کے اسے وہ گھر خریدا جائے گا، پھر اس کو ڈیمولش کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا. پھر اس کے بعد کچھ کسی کو بلڈر کو ہائر کیا جاتا ہے، پھر وہ اس کا ٹھیکہ لے لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ مزدور مستری لگتے ہیں، اور پھر سڑک بنتی ہے. اب اللہ کی ذات جو ہے، اس نے ایک نقشہ بنایا، اس نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھانا تھا، گویا کہ آپ کہہ لیں کہ صراط مستقیم کا نقشہ بن گیا. اب وہ کیسے بننی ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز قرآن پاک میں آ گئی. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ ورک بک ہے، ہینڈ بک ہے، سارے رولز اینڈ ریگولیشن لکھے ہیں زندگی گزارنے کے. اچھا، اب کوئی آئے اور نقشے کو دیکھے اور کہے کہ نقشہ دیکھ لیا یہ کافی ہے، کافی ہوگا؟ اس نقشے کو پڑھنا شروع کر دے، کافی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اتنے سال میں بنے گی، کیا اس سے سڑک بن جائے گی؟ نہیں بنے گی نا. اس کے لیے راستے کی چٹانوں کو ہٹانا پڑے گا، اس کے لیے وہ سارے عملی کام کرنے پڑیں گے، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے عزم درکار ہے، چٹانوں اور پہاڑوں سے مضبوط قسم کا عزم. اب ہوتا کیا کہ جب ایک بندے کو یہ فکر لگ جاتی ہے نا کہ صراط مستقیم پہ چلنا میری اشد ضرورت ہے، لوگ آپ کو چلنے نہیں دیں گے. لوگ ایسے ہیں جیسے چٹانے آپ کے راستے میں کھڑی ہوئی، رکاوٹ، کہیں حقوق کے نام پہ، کہیں ذمہ داریوں کے نام پہ، کہیں فرائض کے نام پہ، کہیں بڑے چھوٹے ہونے کے نام پہ. ہر بندہ آپ سے حصہ لینا چاہتا ہے، یاد رکھیے، اللہ سے زیادہ حصے ہم سے لوگ لینا چاہتے ہیں، اور لوگ ہم سے وہ بھی لینا چاہتے ہیں جو ان کا حصہ بھی نہیں بنتا. عادت ہے نا لوگوں کی حصے سے زیادہ مانگنے کی. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اکثر ان کے حصے سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، اور اللہ کا جو حصہ بنتا ہے نا اس سے بھی کم دیتے ہیں. یہ کمی ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایک بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم میری ضرورت ہے، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، مجھے اپنی قبر یاد آتی ہے، مجھے حشر کے دن کی جواب دہی کا فکر ہے، تو میرے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر. تو اہدنا ایک دعا ہے اللہ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی، اے اللہ میرے حالات سازگار بنا. اور بندے کو یقین ہے اس راستے میں بولا ہوا ایک ایک جملہ تلے گا، ایک ایک آنسو جو آپ نے صراط مستقیم پہ آنے کے لیے یا رہنے کے لیے بولا، کسی کو منایا، کسی کی منتیں کی، کسی کو آپ نے پھسلایا، کسی کی ایکسٹرا خدمت کی. آپ وہ بھی کام کر کے آتے ہیں گھر سے جو پہلے نہیں کرتے تھے کہ کسی کو کوئی موقع نہ ملے. آپ نے موسموں کی شدتیں سہیں، آپ نے جو سہا، آپ کے لیے یہ سب آسان ہو جائے گا جب آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ میری اشد ضرورت ہے، میں نے کل اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، قیامت کے دن وہ میرے سامنے ہوگا، میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گی، یہ سیاہ چہرہ لے کے جاؤں گی، یہ خواہشوں میں ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں گی، یہ دنیا کی بھاگ دوڑ والا دل لے کے جاؤں گی. یہ احساس بندے کو رولاتا ہے اور اس کی زبان سے نکلتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پھر یاد رکھیے کہ دنیا کے مزے مزے نہیں لگتے، یہ کھیل کھیل نہیں لگتا، یہ زندگی کوئی فن پلیکس نہیں ہے، یہ دنیا کوئی چکی چیز کا کھیل نہیں ہے. آئے اور آپ نے چٹ چیٹ کی اور چلے گئے، گوسپ کی اور چلے گئے، فن کے نام پہ ہر ویکینڈ پہ ایک محفل سجی جہاں سارے جمع ہوئے، کھایا پیا، آدھی رات ہوئی جا کے بستروں پہ سوئے، آدھے دن گزارنے کے بعد اگلے دن اٹھے. یہ زندگی یہ نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ جہاز میں جاتے ہیں، عموماً جہاز کی دو ڈفرنٹ کلاسز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اکانومی کلاس، اس میں عام لوگ بیٹھتے ہیں جن کو وقت گزار کے صرف گزرنا ہے وہاں سے. کچھ لوگوں کے پاس سہولتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کو اپرچونیٹیز ہیں، ان کے لیے فرسٹ کلاس ہوتی ہے، اسی کو بزنس کلاس کہہ لیں اور اپر کلاس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. چلیے اب آپ ایک ہی جہاز ہے، اس میں 100 مسافر ہیں، 90 مسافر اکانومی میں بیٹھے ہوئے. تصور ملائیں، سیٹس تنگ ہیں، کچھ سروس اچھی نہیں ہے، واجبی سی ہے، اور بیچ میں پردہ بھی لگا دیتے ہیں بےچارے کہ جو اگلوں کو سرو کیا جا رہا ہے پچھلوں کا دل ہی نہ خراب ہوتا رہے. ہاں اب اگلے 10 سیٹوں پہ کھلے کھلے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو پہلے ان کے ہاتھ صاف کراتے ہیں، پھر ان کو جوس پیش کرتے ہیں، پھر ان کو فروٹس دیتے ہیں، پھر ان کو اپٹائزرز دیتے ہیں، پھر کہیں کھانا دیتے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے پوچھتے ہیں آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، وہ سو جائیں تو ان کو اٹھاتے نہیں. مثال ہے، دو مختلف مزے ہیں، حقیقت ہے. پچھلا بندہ اگر شکر کی حالت سے نہیں گزر چکا نا، جو ہم نے پیچھے دیکھا، تو وہ تو جلتا کڑتا ہی رہ جائے گا. کیا مصیبت ہے، یہی شوہر پلے پڑنا تھا جو اکانومی کی سیٹ لے کے دیتا ہے. ہوتی میری بھی شادی کسی ذرا بڑے شخص سے، آج میں بھی وہاں بیٹھی ہوتی. سوچے، ہو سکتا ہے کڑنے والے کڑیں گے، جلنے والے جلیں گے. اسی طرح کوئی آگے بیٹھا ہوا کہ دیکھا ہے نا چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے، کیا مزے، دیکھو پیچھے ہاں تھرڈ کلاس، ہم نہیں بیٹھتے وہاں. چلے اب دو مختلف مزے ہیں. اتنے میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پائلٹ کی طرف سے، معذرت کے ساتھ کہ جہاز کے انجن میں خرابی ہو چکی ہے اور چند منٹ میں یہ جہاز کریش ہونے والا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، یہ دونوں کیٹیگریز کا فرق قائم رہے گا؟ یہ خبر کیا اکانومی میں بیٹھے ہوئے کو تو بری لگے اور فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے کو مزے کی لگے گی؟ دونوں برابر ہے. اس وقت ایک ہی فکر لگ جائے گی کہ ایگزٹ کدھر ہے، ایمرجنسی ریٹ کدھر ہے. جب آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ فن کتنا ہوگا. کبھی آپ میں سے کسی باشعور انسان نے جب جہاز کی ٹکٹ لیو تو پہلا سوال کبھی کاؤنٹر پہ یا آن لائن جا کے یہ پڑھا کہ یہ بتائیں پہلے راستے میں مووی کون سی دکھائیں گے؟ وہ کہیں گے آپ نے کسی سینما کا ٹکٹ خریدنا تھا، آپ ادھر کیوں آگے؟ کوئی آپ میں سے پوچھے کہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ بریانی کھلائیں گے کہ پلاؤ کھلائیں گے؟ اس کے لیے آپ ہوٹل میں جائیے. اللہ کے بندو، جہاز میں جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ کے وہاں چلے جائیں. آپ کو وہ پھیکا دے دیں، مرچی دے دیں، نہ دیں، آپ صبر شکر کر کے بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ آپ کی نظر منزل پہ، آپ تو وہاں منتظر ہیں کہ جہاں آپ نے جانا ہے وہ آپ کے لیے کیا پکا کے بیٹھے میں. آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئی ہوں تو ذرا پائلٹ صاحب آپ 4 گھنٹے والی فلائٹ کو 8 گھنٹے میں چلائیں، ذرا میں مزہ تو لے لوں. میں نے دیکھا جتنے آرام سے بیٹھے ہوتے اتنی زیادہ پریشانی میں ہوتے ہیں، کیونکہ صابر بندے کا تو گزارا ہر جگہ ہو جاتا ہے لیکن جو پھیلتا ہی جائے اس کا گزارا نہیں ہوتا. ہم سب اس وقت دنیا کے ایک سفر پہ ہیں، یہاں سے لے کے ہمیں آخرت میں لے کے جانے والا ہے. اس شاہراہ کا نام ہے صراط مستقیم، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا صراط مستقیم دکھا تو کہاں ہے وہ؟ دنیا کے کسی ملک میں آپ کو دکھ رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں شارع فیصل، آپ کہتے ہیں ہائی وے 6، آپ کے اس شہر میں بھی کچھ روڈز کے نام ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی یہ ساری روڈز تو دکھتی ہیں نا، رائٹ؟ تو صراط مستقیم ہمیں دکھتی ہے نہیں دکھتی؟ آئیے ذرا لفظ صراط کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور پھر اس کی ڈسکرپشن ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. صراط کا لفظ جو ہے نا، یہ سواد روت توئے سے ہے، سوروتا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نگل جانا، نگلنا، ٹو سوالو. کھانا کھاتے ہوئے بڑے بڑے لقمے لے کے جو نگلتے ہیں نا، وہی معنی ہوتا ہے. اس کا معنی یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ سڑک پہ بیٹھتے ہیں نا تو وہ فاصلے کو نگلتی ہے. کبھی آپ گاڑی کے بالکل فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے نا، تیز چلتی ہوئی گاڑی آپ دیکھیں، آپ کو لگتا ہے جیسے ایسے فولڈ ہو رہی ہے روڈ. یہ کیفیت ہوتی ہے صراط میں. صراط میں کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ راستے کو نگلتی ہے اس کے اندر. اب ہم کیا مانی کرتے ہیں؟ صراط تو ہو گیا راستہ, اور مستقیم ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ, ماشاءاللہ کارپیٹڈ روڈ, ادھر ادھر نہیں مڑتا, اور یہ بس بڑا پیارا فومی فومی سا راستہ ہے, آپ کے قدموں کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ سیدھے پہنچ جائیں گے. حالانکہ مستقیم کا معنی سیدھا نہیں ہے, یہ ٹوسٹڈ راستہ ہے, ایسے زیگ زیگ چلتا ہے. اس کے اندر موڑ بھی آئیں گے, اس کے اندر گھاٹیاں بھی آئیں گی, اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی آئیں گی, یہ ٹیڑھا میڑھا ہے, اوپر کہیں جمپس بھی آئیں گے, کہیں راؤنڈ اباؤٹ آئیں گے, چاروں طرف آپشنز دکھ رہی ہیں. کوئی آپ کو بلا رہا ہے ادھر آ جاؤ, کوئی کہے گا ادھر آ جاؤ, کوئی ادھر آ جاؤ, اور آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ میں نے جو نیت کر کے اس قرآن کا سفر شروع کیا ہے, اب مجھے ڈسٹریکٹ نہ کرنا, میں ادھر نہ ادھر دیکھوں, مجھے بس سیدھا جانا ہے, مجھے نہیں مڑنا ادھر ادھر. آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ اعراف کی ایک آیت میں آپ کو صراط مستقیم اور صراط الغی کا تقابل کر کے دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ دو پیرلل چلنے والے راستے ہیں. کسی لمحے آپ راستے سے اتر سکتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, آپ ادھر سے ادھر کرس کراس ہے یہ راستہ, ایک ذرا سا غلطی لگی آپ نیچے جا کے گریں گے, اس لیے اس پہ بہت سمجھ بوجھ سے چلنا ہے. یہ کوئی مادی راستہ نہیں ہے, یہ ایک نظریہ ہے, یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اس کے مطابق زندگی کے بندہ اس دنیا کے وقت سے گزر جائے اور اللہ کو راضی کرے. اور زندگی کہتے ہیں ایک سفر ہے, کبھی سنا ہے آپ نے؟ زندگی ایک سفر ہے, اور ہم یہ سفر کس روڈ پہ طے کر رہے ہیں؟ وقت. وقت جو ہے نا, ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں میری لائف, میرا وقت, میری لائف, یہ وہ روڈ ہے جس پر زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے, اور جہاں زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا نا, وہیں یہ راستہ ختم ہو جائے گا. یہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم. ایسا شخص پھر آسان راستہ نہیں مانگتا. دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا اللہ آسان راستہ دے دے, یہ ایز کا راستہ نہیں ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑی لذت والا راستہ دے, فن والا راستہ دے, ہم کہتے ہیں محنت والا راستہ دے. بس اس کی منزل جو ہے وہ بڑی اچھی ہو, کہ وہاں ہمارا رب ہمارے استقبال میں کھڑا ہو, نزلا من غفور الرحیم, آؤ مہمانیاں تمہاری کرتا ہوں. موت کا سفر جہاں شروع ہو وہاں سے پکار رہا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کی راضیہ مرضیہ, اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے. ایسا بندہ کہتے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے, بھٹک نہ جاؤں, اب مجھے ضرورت ہے تیری مرضی کو پانے کی. اب آپ دیکھیے کہ آپ سوچیں, آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں, بعض دفعہ سفر کے دوران آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں کہ نہیں, ایسا ہوتا ہے نا. اس کے لیے کیا کیا ہوتا ہے گورنمنٹ نے, تھوڑی تھوڑی دور مائلج سٹونز ہوتے ہیں, آپ کا شہر اتنے دور ہے گیا, اوسلو اتنے میل, پھر اگلے میل, پھر اتنے کم ہوتے ہیں نا, مائلج سٹونز ہوتے ہیں. بعض سائنز لکھے ہوتے ہیں, بعض گرین کلر کے بڑے بڑے بورڈز ہوتے ہیں, بعض ایروز ہوتے ہیں, کئی طریقے ہوتے ہیں. اب ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں, اس کے مائلج سٹون کیا ہیں؟ سوچیے ذرا, زندگی گزار رہے ہیں, اب ڈر کیا ہے کہ پتہ نہیں سیدھے راستے پہ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں. تو اس کے مائلج سٹون جو ہے نا, یہ قرآن پاک کی 6666 آیات ہے, 6666 چار سکس ڈال لیں, ہر آیت جو ہے نا یہ ایک مائلج سٹون ہے, اس کو چیک کرتے جاؤ میری زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے کہ نہیں. گزر رہی ہے, الحمدللہ آئی ایم آن دا اسٹریٹ پاتھ, میں سیدھے راستے پہ ہوں. اور اس طرح جس بندے کی نظر اتنے مائلج سٹونز پہ ہوگی, کیا وہ بھٹک سکتا ہے؟ نہیں بھٹکے گا, اس کے بھٹکنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں, کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تو مائلج آ رہے ہیں. ہاں بھٹکے گا وہ جو ان آیتوں کے مائلج سٹون سے فائدہ نہیں اٹھائے گا, جو صرف برکت کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس ایک آیت نے کیا کہا. اور جس صورت کی ضرورت زندگی میں تھی, اہدنا الصراط المستقیم, اس کو کھولتے ہیں مرنے والے کی فاتحہ خوانی پہ. عموماً لوگ مرنے والے پہ فاتحہ پڑھتے ہیں, حیرت ہوتی ہے سوچ کے بھی, کیا کے دیکھو اس سورت کی جتنی باتیں ابھی تک میں نے اور آپ نے پڑھی بتائیے, اس کی ضرورت انسان زندہ لوگوں کو ہے کہ فوت شدہ کو؟ ساری زندگی نہ کھلی اور آپ کے بعد لوگ کھولتے رہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا, وہ تو پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا. یہ ایسے ہی جیسے آپ گھر سے نکلیں اور آپ کو 100 میل دور جانا ہے تو آپ یہ دعا تو کریں اللہ مجھے وہاں سیدھے راستے پہ پہنچانا. اس میک سینس؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ وہاں پہنچ جائیں اور پھر دعا کریں اللہ مجھے یہاں صحیح پہنچانا, آپ تو پہنچ گئے جیسا پہنچنا تھا پہنچ گئے, ایسے ہی ہوا نا. تو یہ مذاق ہے. زندگی میں اگر قرآن نہیں کھلا نا تو بعد میں لوگ آپ کے لیے جو مرضی کرتے رہے وہ تو بےچارا وہاں کہتا ہوگا اللہ کے بندو تم ابھی پڑھ لو, تم بھی سمجھ لو کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے, یہ اللہ کی مرضی پہ جانے کا نام ہے. اور جو صراط مستقیم پہ چلتے جاتے نا ایک دن آئے گا کہ وہ پل صراط پہ بھی امن اور چین سے کھڑے ہوں گے اور وہاں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے, ربنا اتمم لنا نورنا, اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے, ہمیں یہ روشنی جو قرآن کی اور اسلام کی تو نے زندگی میں دی تھی اس کو ہماری زندگی میں لا. اب یہ راستہ تو مل گیا, پتہ بھی چل گیا کہ یہ کون سا راستہ ہے جو اللہ کی مرضی کا راستہ ہے. بندہ دن میں بار بار اس کی دعا کرتا ہے, سو کے اٹھتا ہے نا تو صبح فجر کی نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ جیسے تیسے رات تو گزر گئی, اب تو مجھے دن کا ابتدائی حصہ میں کیسے گزاروں, اس کی توفیق دے, اس کی گائیڈنس کر. خیر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں, وہ دن کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے. اتنے میں ظہر آ جاتی ہے, پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو کے کہتا ہے دین الصراط المستقیم, اے اللہ فجر سے ظہر کا وقت تو میں نے بڑے سکون سے گزار لیا, اب بتا آگے ظہر سے عصر کا وقت کیسے گزاروں. پھر اس طرح ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک نماز میں وہ اپنی اس دعا کو ریکال کرتا ہے, اس دعا کو دوبارہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا. اور عشاء کی نماز پڑھ کے چپکے سے فوراً جا کے سو جاتا ہے بستر میں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر عشاء کے بعد جاگا تو یہ دعا تو میں نے اب مانگ لی تھی, تو ایسا نہ ہو کہ رات میں کوئی خرابی کر دو. دھڑکا لگ رہتا ہے, دیکھیے آپ کی قیمتی چیز ہوتی ہے نا, آپ کو ہر لمحے دھڑکا ہوتا ہے یہ چوری نہ ہو جائے, آپ چھپاتے ہیں رکھتے ہیں, ادھر چھوڑ ادھر کر. آپ کی گاڑی آپ کو فکر ہے کہیں خراب نہ ہو جائے, اس کا پرزا نہ ٹوٹ جائے. جس بندے کے دل میں ہدایت کی تڑپ لگ جاتی ہے نا پھر وہ بندہ اس اندیشوں میں زندگی گزارتا ہے, اور اسی اندیشے کا نام تقویٰ ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہوگا. پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس زندگی کے سفر سے عافیت سے گزار دے. بسترے مرگ پہ لوگ پریشان دیکھے گئے کہ اللہ یہاں تک تو پہنچ گئے, ابھی آگے بھی لمحے موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کرتے تھے کہ میرا ایک قدم جنت میں ہو اور دوسرا جنت سے باہر ہو, میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں جب تک میرا دوسرا قدم بھی جنت میں نہ چلا جائے. ہم کیوں اتنے مطمئن بیٹھے ہیں, ہمیں تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آیا آسمانوں سے کہ اے صحاب بدر جاؤ آج کے بعد کچھ بھی کر لو تم جنتی ہو. ہم تو نشر مبشرہ میں سے بھی نہیں کہ جن 10 لوگوں کو خبر دی گئی تھی کہ تم جنتی ہو. ہم تو ان صحابہ کرام میں سے بھی نہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھ لیا اور اس کے بعد ان کے اوپر جہنم حرام ہو گئی. ہم تو کسی 3 نہ 13 میں, ہم تو خیر القرون میں نہیں, تابعین میں نہیں, تبع تابعین میں نہیں, ہم تو محدثین کے دور میں نہیں, ہم تو فتنوں کے دور میں بیٹھے ہیں اور کتنے اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں, ہمیں اپنی سیکیورٹی کی کوئی فکر نہیں. اور جو ہماری نسلیں, یہ راستہ ہماری موت کی صورت میں ہمارا تو ختم ہو جائے گا, ہماری نسلوں کا تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ہمیں کیسے نیند آتی ہے راتوں کو, دل کو غم لگا ہوتا ہے نا تو نہ پہننا اچھا لگتا ہے, نہ اوڑھنا اچھا لگتا ہے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے. چپکے چپکے کوئی آپ غم دل میں پالے نا تو لوگ آپ سے پوچھیں گے تمہیں کیا ہے, تمہیں کیا ہے, آپ بتاتے نہیں ہیں, لیکن اندر ایک غم لگا ہوتا ہے, اندیشہ ہے کہ یہ نہ ہو جائے. اب دنیا کے غم اور اندیشے تو دنیا میں لذت لینے نہیں دیتے. اسی طرح جب ایک بندہ ہدایت کی نعمت کو پا لیتا ہے نا تو اس اندیشے میں جیتا ہے. اسی لیے تو ان لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, اسی لیے تو وہ بے چین رہتے تھے. ایک صحابی ہے, ایک کسی موقع پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے گھر میں رات بسر کی. اس گھر میں لوگ اس نیت سے دیکھتے تھے کہ ذرا دیکھیں یہ کیسے گزارتے ہیں راتیں, اور کہتے ہیں میں نے رات میں غالباً 40-50 بار کہتے ہیں کہ میں نے بکھلا بکھلا کے امام بخاری کو اٹھتے دیکھا، ذرا نیند آنے لگتی تھی تو کانپ کے اٹھ جاتے تھے اور پھر اپنا کچھ پڑھنے پڑھانے شروع ہوتے تھے، پھر اونگ آتی تھی، پھر اٹھتے تھے، پھر سوتے تھے. ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک صحابی آ گئے اور کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح کہ ابو ہریرہ میں خوبی کیا ہے، اللہ کے نبی کیوں ہر وقت ابو ہریرہ کا نام لیتے ہیں؟ طالب علم تھے یہ. اور 3 راتیں رہ کے آئے، کہتے میں نے ابو ہریرہ کے گھر کا جو منظر دیکھا کہ رات کا ابتدائی حصہ جب ہوتا ہے تو خود قرآن پاک شروع کر دیتے ہیں، خود قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب سونا چاہتے ہیں تو بیوی کو اٹھا دیتے ہیں اور دوسرا تہائی حصہ وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور جب وہ سونا چاہتی ہیں تو تیسرے حصے میں گھر کے غلام کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ اٹھو تم قرآن پڑھو. اب کیوں؟ کہ گھر ہو ابو ہریرہ کا اور رات کا کوئی ایک حصہ اللہ کے کلام کے بغیر گزر جائے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اندیشے تھے، جن کو غم تھا، فکر لگی ہوئی تھی کہ ہمارا کیا بنے گا. اور آج ایک ہم جیسے انسان بے عمل کہ جو ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ نماز قبولیت کے درجے پہ پہنچنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، اور کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. تڑپ لگی ہو تو آپ بتائیے مسجدوں کا یہ حال ہو آج ہماری؟ ذرا سوچئے. خانہ کعبہ میں تو اتنے جوش سے جانے والے کہ وہاں جگہ نہ ملے تو بھی جانا چاہیں، اور اپنے شہر کی مسجد سونی ہو، پھر اس طرح دین کے لیے لوگوں کو محنتیں کرنی پڑے، اس طرح لالچ دے دے کے بلانا پڑے کہ آؤ تو صحیح گھر میں آؤ ہم تمہیں کوئی بات سنائیں، پھر یہ بے حسی تو نہ ہو. یہ سوئی ہوئی امت کی علامت ہے. جب امتیں سوتی ہیں نا تو ان کے مقدر سو جاتے ہیں. اس وقت ہمیں اجتماعی طور پہ اہدینا، دیکھیے جمع کا سیگا ہے، یہ نہیں کہ اہدی، اہدی ہوتا نا تو اس کا کہتے تھے مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس میں بھی ایک لفظ چھپا ہوا ہے کہ صراط مستقیم پہ بندہ اکیلا نہیں چل سکتا. آپ کہنا آپ اپنا گھر صاف کر لے اور آپ کی گلی گندی، آپ کے نیبر میں گند، آپ کے باہر گند، پورچ میں گند، آپ کا گھر کبھی صاف نہیں رہے گا. یا پھر ہر وقت جھاڑو ہاتھ میں رکھے. آج یہی ہو رہا ہے، ہماری نسلیں گندگیوں میں پل رہی ہیں نا. ماں کوشش کرتی ہے بچے کو صحیح رکھنے کی، فائدہ کیا؟ سکول سے کچھ لے آئے گا، کچھ دوستوں سے لے آئے گا، کچھ میڈیا سے لے آئے گا. آپ کہتے ہیں ہماری کوششیں نہیں کام آ رہی. ایک رات جا کے سلیپ اوور کے لیے کسی رشتے دار کے گھر رہا، پورے ہفتے کی ساری تربیت ہی ختم ہو گئی. اس کے لیے ضرورت ہے اجتماعی کوششوں کی، تڑپ لگے اپنے ساتھ والوں کی. کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، پھر ماحول بنیں گے، پھر وہ ماحول بنیں گے کہ لوگ گلیوں میں پھریں گے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہم سے اللہ کے نام پہ صدقہ قبول کر لے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا. پھر لوگ سونا چاندی باہر رکھ کے پھر رہے ہوں گے، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی اٹھانے کی. اس وقت اس اجتماعی تقوی کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سب کو دکھا، قوموں کے طور پہ، ملکوں کے نام پہ، مسلمانوں کے نام پہ. یہ کون سا راستہ، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا. یہاں تک شعور کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں اور چپکے چپکے اللہ سے دعا مانگے. جہاں یا کا نابدو آئے تو عہد کریں، وعدہ کریں، اور جہاں اہدینا کی بات آئے تو جتنا تڑپ کے اپنے آپ کو اخبات میں کر کے، انابت میں کر کے، تدرو میں کر کے، خشیت میں کر کے مانگ سکے کہ اللہ اب نہ بہکانا، بڑی زندگی بھٹکی ہوں اب نہ مجھے بھٹکانا. اور آپ سب ایک اور رنگ میں بھی دعا کریے گا کہ اللہ پہلے تو دنیا کے نام پہ گمراہ تھے نا، پتہ ہی نہیں تھا تیری مرضی کیا ہے، اب قرآن پڑھنے آ گئے، اب دین کے نام پہ گمراہ نہ کرنا. کوئی بندہ، یعنی میں اپنی بات کر رہی ہوں، آپ دعا مانگے اپنے رب سے کہ اللہ کوئی بندہ، کوئی ہمارا استاد جو ہمیں یہاں پڑھا رہا ہے، ہمیں دین کے نام پہ گمراہ نہ کرتے. کیونکہ دنیا کے نام پہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا، وہ پلٹ آتے ہیں واپس، ان کے اندر گلٹ ہوتا ہے، ہم نے غلط کیا، ہم زندگی صحیح نہیں کر رہے، ہم جانور والی زندگی گزارے. لیکن جب ایک دفعہ دین کے نام پہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں پلٹتا. وہ کہتا نہیں بتاؤ مسلک کیا ہے، وہ کہتا ہے فقہ کیا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے. تو ہم سب، آپ سب دعا مانگے، میں اپنے خلاف دعا منگوا رہی ہوں آپ سے کہ اللہ تعالی یہاں آنے کے بعد ہم کوئی ایسی بات دین کی نہ سنیں کہ جو تیری مرضی کے خلاف ہو، اور وہی سنیں کہ جو حقیقت میں صراط مستقیم پہ پہنچانے والی ہو.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
جی آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ دکھتا تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جاگتے نہیں تھے اور فجر کی نماز کے بعد سوتے نہیں تھے. اس میں یہی حکمت تھی، عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائیں تاکہ کوئی غلط کام ہو ہی نہ. کیونکہ جب انسان سوتا ہے، جو آخری کام کرتا ہے نا دن میں، اس کا رات پوری اثر اس کے اوپر اثر رہتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد نہ جاگیں. لیکن آپ دیکھیں شیطان کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے، ہمارے سارے فنکشن شروع ہی رات کو ہوتے ہیں، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک آدھی رات کے بعد ہمارا فنکشن نہ شروع ہو. تو کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد نہ جاگے. یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ ہم نے یہ مانگا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اب آگے دیکھیں گے صراط المستقیم کی ڈسکرپشن، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ. کون سا راستہ ہے وہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوئے، غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئوں کا. یہاں دیکھیے گا کہ صراط مستقیم کی بات آئی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ اہدنا صراط القرآن، کہ اللہ قرآن کا راستہ دکھا. یہ بھی نہیں کہا کہ اہدنا صراط الاسلام، کہ اسلام کا راستہ دکھا. کیا کہا؟ اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. کیوں؟ راستے کی بجائے ان لوگوں کا راستہ مانگا جن پر انعام ہوئے. کیوں؟ کہ اگر صراط القرآن کہا جاتا تو یہ ممکن تھا کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ قرآن تو مل گیا لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں ویسے تو کہ قرآن پاک پہ آج کے دور میں عمل نہیں ہوتا، حالانکہ تاریخ کو اگر دیکھیں تو قرآن پاک پہ عمل ہو چکا. وہ کون لوگ تھے؟ انہی کا تذکرہ ہے کہ انعمت علیہم، جن پر اللہ کے انعام ہوئے. سورۃ نساء آیت 69 میں ان لوگوں کی تفصیل موجود ہے کہ وَمَن یُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے یا اس کی اطاعت کریں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بس یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام کیا اللہ نے، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالی سے انسان دعا یہ کرتا ہے کہ مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا. نبی جو ہوتے ہیں نا، یہ رول ماڈلز ہوتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ نبی ایسے ہی ہیں جیسے کسی جگہ کھڑا ہوا کوئی ایسا شخص کہ جو ماڈل بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہے اور کچھ آپ کو کر کے دکھاتا ہے جس کو دیکھ کے آپ سب کریں گے. کبھی آپ نے پریڈ کرتے ہوئے دیکھا ہو، پی ٹی کرتے ہوئے دیکھا ہو، یعنی جس کو دوسرے لوگ فالو کریں. اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں اتاری، کتاب کو ہم تک پہنچانے والے انسان بھی اتارے. اپنے دور میں وہ نبی تھے. اور کسی پر اللہ کا انعام کیا ہے؟ ہمارے عموماً انعام کس کو کہتے ہیں؟ مال مل گیا، اولاد مل گئی، گھر بن گیا، اللہ کی اس پہ بڑی رحمتیں ہیں. کیا پتا چلتا ہے وہ دو گاڑیاں اس کے پاس. کسی عورت پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، کیا مطلب وہ امید سے ہو گئی. اور کوئی قرآن کی طرف آئے تو کہتے ہیں یہ اس کو کیا ہو گیا؟ پتا کیا چلا کہ اللہ کا حقیقی انعام کیا ہے؟ کہ کسی کو ہدایت کا راستہ مل جائے. اور ایسا راستہ پانے والے لوگوں میں سب سے پہلی شخصیات جو تھی وہ انبیاء کرام تھے. اب یہ بھی ممکن تھا کہ انبیاء کرام کا راستہ صرف مانگا جاتا، لیکن بات نہیں بنی تھی، یہ کہا جاتا صراط الانبیاء. اب اس کا نقصان کیا ہوتا؟ ہم جیسے لوگ جو آج کے دور میں انبیاء کرام کو اپنے بیچ میں نہیں پاتے، تو وہ کہتے چلو جب انبیاء ہی نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں، ختم ہوگی نا کہانی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کروایا وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوئے. وہ کون تھے؟ اپنے دور میں انبیاء کرام تھے، پھر ان کی مدد کرنے والے، ان کے ساتھی، جیسے کہ نبی جین کے بعد صدیقین، تصدیق کرنے والے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہر دور میں دین کی تصدیق کرنے والے کو صدیق کہیں گے. پھر اسی طرح شہداء، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دے دی، ساری زندگی شہادت حق کی گواہیاں دیتے رہے، اور بعد میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان بھی دے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہیں؟ صالحین، ہر دور کے نیک لوگ. کیا پتہ چلا کہ نبی جو ہیں وہ تو بس ایک ہی دور میں آئیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی تھے. اللہ کے نبی کے بعد جو اگلے لوگ ہیں، صدیق، شہید اور صلحاء، یہ تین کیٹیگریز ایسی ہیں جو قیامت تک موجود رہیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ضرور ہدایت پہ رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت بھٹک جائے. ٹھیک ہے یہ الذین ہوتے تھوڑے ہی ہیں، یہ میجورٹی نہیں ہوتی، مگر اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنا آسان ہے. دیکھیے کہ اگر یہ لوگ اپنے دور میں قرآن پاک پہ عمل کر کے نہ گئے ہوتے نا، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا. ابو بکر صدیق کے 2 سال، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 10 سال، اور اس کے بعد کے ادوار ہم سب کے اوپر حجت ہے کہ اگر انہوں نے اس قرآن پہ عمل کیا اور کامیاب ہوئے تو آج کیوں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے وہ تھوڑا ہی وقت تھا، مان لیا. آپ کو پتا کہ جب ہوائی جہاز بنا، 2 بھائی تھے، انہوں نے اس کو بنایا، پہلی فلائٹ چند منٹ کی تھی، جہاز چند منٹ اڑا اور گر گیا، لیکن اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان اڑ سکتا ہے. اور آج دیکھیے ملینز اینڈ ٹریلینز جہاز ہوں گے اور ساری دنیا میں چل رہے ہیں نا. پتا کیا چلا کہ یہ قرآن چلنے کے قابل ہے، یہ رول ماڈلز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا ساتھ دے، ہم ان کے ساتھ ایک اپنی نسبت جوڑ لیں. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی خواہش کرتے ہیں کہ سنگرز کے ساتھ ہماری تصویر کھنچ جائے، کوئی مووی آرٹسٹ ہے تو اس کے ساتھ بس ایک فوٹو بن جائے، ان کے ہاتھ کا آٹوگراف لے لیں تاکہ ہمارا نام آ جائے کہ ہم ان کے ساتھ ملے تھے. اور بعض لوگ کسی صدر وزیر سے اگر اتفاقاً مل جائیں تو وہ تصویر بڑی کرا کے ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے ان سے ہاتھ ملایا تھا. ایک ایمان والے کی خواہش کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان کا راستہ دکھا، ان کے ساتھ چلا کہ جو واقعی تیرے راستے پہ رہے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر تیرے دین کو نافذ کیا، اور ان کے بعد پھر اس کے ساتھ چلنے والے جو دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، ہم ان کے طریقوں پہ چلے تاکہ تو ہمیں ان کے ساتھ ہی کل اٹھانا. یہ کسی ایک علاقے کے لوگ نہیں ہیں، کسی ایک گروہ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہر دور میں قرآن پاک پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صراط الذین انعمت علیہم ہیں. مثلاً موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تقابل کیجئے. دنیا داری کے ناطے سے دیکھے تو فرعون کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، اور موسیٰ بیچارے کے پاس کیا تھا؟ دنیا کی نظر سے انعام والا کون ہے؟ موسیٰ کے فرعون. لیکن اللہ کس کو انعام والا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو یاد رکھیے کہ انعمت علیہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر معاشرے کے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. آپ اس وقت جو لوگ ہیں نا، آپ اس کمیونٹی کے انعمت علیہم لوگ ہیں، یا ہر وہ ساتھی جو قرآن کے لیے کہیں بھی جمع ہوتا ہے، یہ چنے ہوئے، اور یہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یہ ہزاروں بھی ہوں گے نا تو تھوڑے ہی ہوں گے. آپ کسی فنکشن میں جائیں، آپ کسی پارٹی میں جائیں، آپ کو ہزاروں ملیں گے، آپ قرآن کی کلاسوں میں آئیں گے چند 100 ملیں گے. تو غم نہ کریں، یہ تھوڑے ہی اصل میں بڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہوتے. یاد رکھیے کہ نمت علیہم لوگ چین سے اور سکون سے زندگی گزارنے والے لوگ نہیں ہوتے. ان کی زندگی میں جمود نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو روٹین لائف گزار رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی روٹین اللہ کے نام پر بدل لیتے ہیں. یہ اپنی ذاتی زندگی بسر کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حکموں سے چلتے ہیں, اور یہ لوگ چلتے ہی جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہدایت کے بھی کچھ درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ کیا ہوتا ہے, کوئی تھوڑا سا بتا دے زبانی کلامی. میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں سے ٹرین اسٹیشن کدھر ہے, آپ میں سے کوئی ساتھی کہیں کہ ادھر سے نکلیں, یوں جائیں, پھر لیفٹ لیں, پھر آگے جائیں, بتا دیا. اس سے ایک اگلا درجہ آتا ہے کہ آپ میں سے کوئی مجھے کہے کہ دیکھیں آپ یہاں سے نکلیں گے نا, ادھر آئیں, باہر آئیں, وہ دیکھیں بورڈ دکھ رہا ہے نا, اس بورڈ کے آگے سے بس آپ مڑ جائیں گی تو ٹرین اسٹیشن ہے. یہ اس سے اگلا درجہ ہے. اور تیسرا کون ہوگا, وہ کہے گا اچھا چلے آئے, میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں, میں آپ کو وہاں چھوڑ کے آتی ہوں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, یہ تینوں درجے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے اندر پھر ایک چوتھا بھی آتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو کیا ٹرین پہ جانا ہے, میں ہی چھوڑ آتی ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسا ہی کیا. ہم میں سے ہر بندہ ہدایت کے اعتبار سے مختلف لیول پہ ہوتا ہے نا. ایک بندہ ہے جس کو بھی نماز ہی نہیں آتی, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نماز سکھا دے, یہ پہلا درجہ. دوسرا جس کو نماز پڑھنی تو آتی ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, لیزی ہے, وہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم, تو وہ کیا کہتا ہے, اللہ نماز پڑھنی تو آتی ہے, پڑھنے کی توفیق بھی دے. ایک تیسرا شخص ہے جو نماز پڑھتا بھی الحمدللہ, اب وہ بھی یہی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کی کیا بات ہے کہ اللہ آتی بھی ہے, پڑھ بھی رہا ہوں, مرتے دم تک توفیق دینا کہ نمازی بن کے دنیا سے جاؤں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگتے تھے. کوئی شخص یہ مغالطہ دے سکتا ہے آپ کو کہ دیکھیں آپ تو کہہ رہے ہیں ہدایت دے, مانگ رہے ہدایت دے, تو کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نہیں تھی؟ کیا ابو بکر صدیق کے پاس ہدایت نہیں تھی تبھی تو مانگتے تھے نا؟ عمر فاروق ہدایت پہ نہیں تھے؟ نہیں. آپ کہیں گے ہر بندہ جس درجے پہ ہوتا ہے اس سے اگلا درجہ مانگتا ہے کہ اللہ میرا دین ادھر ہی نہ رک جائے, میرا آج میرے کل سے بہتر کر دینا. اور اس طرح چلتے چلتے ایک انسان آگے سے آگے پہنچے, کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے. آپ کو پتا ہے موت کا وقت بھی اتنا نازک ہوتا ہے کہ شیطان اس وقت بھی بہکانا چاہتا ہے. آپ میں سے کبھی بچپن میں کسی نے گیم کھیلی تھی, سنیک اینڈ لیڈر, سانپ اور سیڑھیوں والی لڈو کے پیچھے ہوتی تھی. آپ دیکھیے آپ ساری نمبر سے بچتے بچتے جاتے ہیں, 99 پہ کتنا بڑا سانپ رکھا ہوتا ہے, وہاں سے آپ کو وہ 2 پہ لے آتا تھا. آپ کا دل دھک دھک کرتا ہے, اللہ یہاں سے نہ گروں, بس اس پہ نمبر آ گیا تو سارا کچھ گیا. یاد رکھیے یہ زندگی بھی سنیک اینڈ لیڈرز ہے. آپ اس وقت ایک لیڈر پہ چڑھنے والے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے ایک میڈل میں, مجھے یاد آ رہا ہے, لیڈر ہوتی تھی, وہ سیدھا آپ کو 100 پہ لے جاتی تھی, جہاں آپ اس سانپ سے بھی بچ جاتے تھے, 99 والا, بس پھر انتظار کرتے تھے ایک آ جائے. اس وقت میں اور آپ, ہم ایک لیڈر کے سرے پہ ہیں. اللہ نہ کرے کسی کی لیڈر 40 پہ رک جائے اور پھر وہاں سے اتنا بڑا سانپ آئے جو نیچے لے جائے. مت سوچئے کہ ہم خطروں سے بچ گئے, ہم تو مزید خطرے میں. جتنے برے قرآن پڑھنے والے شیطان کو لگتے ہیں, اتنے گندے کام کرنے لے نہیں لگتے. وہ تو اس کا کام کر ہی رہے ہیں, وہ تو اسی کے بندے. اس کو تو غصہ آتا ہے تو ان لوگوں پہ آتا ہے جو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. بہت کیئرفل, ایکسٹریملی کیئرفل رہنا ہے, کوئی رکاوٹ راستے میں نہ آئے. اسی سے انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے گا, اور پھر آپ دیکھ کے آپ کی ترجیح بدل جائیں گی, حتیٰ کہ ایک وقت کا کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہاں جا کے آپ کیا کہیں گے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا. وما کننا, ہم تو ایسے نہ تھا کہ اس جنت میں پہنچ پاتے. اس طرح سے ایک ٹھنڈا سانس, جس سے آپ ساری ذمہ داریاں پوری کر کے کہتے ہیں نا, الحمدللہ آج سارے پیپر ختم ہو گئے. ایک پیپر ختم ہوتا آپ کو فکر اگلے دن کی لگ چکی ہوتی ہے, وہ ختم ہوتی ہے تو تیسرے کی لگتی ہے, اور وہ پیپر جو آخری ہو اور وہ بھی فائنل, جان چھٹی, آج کے بعد میں نے نہیں اور پڑھنا. وہ دن ہماری زندگی کا بڑا خوش قسمت دن ہوگا کہ جنتی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنی محنتوں سے بچے, نہیں, بما کن لنہتدی، ہم نہیں تھے کہ ہدایت پاتے، یہ اللہ کی رحمت ہے. کوئی 80 سال کی عمر میں بھی بہک سکتا ہے، کوئی 100 سال کی عمر میں بھی بہک سکتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ہدایت ایک نعمت ہے، اس کی تڑپ رکھنی ہے، اس کو پانا ہے، اور جتنا اس کو پائیں گے فائدہ ہوگا. دیکھیے ہدایت ایک میجک سٹون ہے. کوئی نعمت آپ کے پاس ہے نا، جب اس کے ساتھ ہدایت لگ جاتی ہے نا تو وہ بھی نعمت بن جاتی ہے. تھوڑا سا تقابل کر دوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ دنیا کی نعمتیں اچھی نہیں ہوتی. دنیا میں کیا ہے؟ مال، اولاد، بیٹے، گھر، اقتدار، یہی کچھ ہے نا. اقتدار ملا حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو، ساتھ کیا تھا؟ ہدایت کی نعمت تھی نا، تو وہ اقتدار ان کے لیے نعمت بن گیا. اقتدار ملا فرعون کو پر ہدایت نہیں تھی، تو اقتدار اس کی تباہی کا ذریعہ بن گیا. بیٹے، اولاد، ولید بن مغیرہ کو دیکھیں، ابو لہب کو دیکھیں، بیٹے تھے پر ساتھ ہدایت نہیں تھی، تو بیٹے اس کی رسوائی کا ذریعہ بنے. تبت جدا ابی لہب وطب، اور اس کے برعکس بیٹے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملے اور ان کے لیے ساتھ ہدایت کا ذریعہ تھے، تو فائدے کی چیز ہوئی. کیا پتہ چلا کہ اللہ سے دنیا کی نعمتیں بھی مانگے لیکن کہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ ہدایت بھی رہے، ایسا نہ ہو یعنی ہدایت کے بغیر ہماری یہ نعمتیں جو ہیں ختم ہو جائیں. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ سنگ میل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنا سفر طے کرتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں انبیاء کرام والے حالات آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں باپ کی طرف سے آزمائے گئے تھے، نوح علیہ السلام بیٹے کی طرف سے آزمائے گئے، بی بی آسیہ شوہر کی طرف سے آزمائی گئیں، بی بی سمیہ اپنے باس کی طرف سے آزمائی گئیں. یہ سارے حالات ہم پہ بھی آئیں گے. مت سوچئے کہ آپ اس راستے پہ آئیں جس پہ انبیاء کرام آئے تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اس راستے پہ جمنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صراط مستقیم پہ رکھنا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے دو انتہائیں، ایک شخص جا رہا ہے، تین آپشنز موجود ہیں، سیدھا چلتا جائے، دوسری آپشن ہے کہ ایکسٹریم رائٹ پہ مڑ جائے، اور تیسری آپشن کیا ہے کہ ایکسٹریم لیفٹ پہ مڑ جائے. انمت علیہم کون ہے؟ سیدھے، شیطان کے چنگل سے بچتے ہوئے. لیکن اب اگلی حصے میں انسان کو غم لگا ہوا ہے نا، اتنا بھی کافی تھا صراط الذین انعمت علیہم، بلکہ دیکھے تو اتنا بھی کافی تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ایسے لگ رہا ہے تسلی نہیں ہو رہی، دھڑکا لگا ہوا ہے نا. جیسے کوئی چیز بڑی اہم ہونا تو ہم کہتے ہیں دودھ لے آئیے گا، پھر میاں صاحب ذرا باہر جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھیے بھولیے گا نہیں، پھر وہ جوتا جتنی دیر پہن رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں دیکھیں یاد رکھیے گا، ٹھہرے میں آپ کو لکھ ہی دیتی ہوں. غم لگا ہوا ہے نا، جس کو ہدایت کا غم ہے وہ کہتے ہیں صراط المستقیم، بات کافی تھی، نہیں نہیں نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اچھا انعام والوں کا راستہ، بات بھی ٹھیک ہے، ابھی ہو گئی بات، اب اور کیا. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ غیر المغضوب، اللہ غضب والوں کا راستہ نہیں. اب یہ مغضوب کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، تصور میں آپ لائیں کہ کچھ لوگ سیدھے راستے پہ جا رہے تھے اور ان میں سے کسی کو ایک دم غلطی لگ گئی. آپ سمجھتے سیدھا نہیں، میرا لے ایک رائٹ لینا تھا، اور رائٹ کس طریقے سے آپ لیتے ہیں کہ بالکل دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ان کو غصہ آنے لگتا ہے سیدھے ہاتھ پہ جانے والوں پہ. جو لوگ سیدھے راستے پہ جا رہے تھے ان سے یہ بالکل مڑ گئے. اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ بھیجے انبیاء کرام کی صورت میں، جو لوگوں کو بتاتے تھے دیکھو راستہ ادھر ہے ادھر نہیں. ان کو غصہ آیا، انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. اچھا، ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی سزا میں ان کو پکڑا. پھر کیا ہوا کہ اپنے مرضی سے دین مشکل کرنے لگے، کبھی کوئی اجتہاد کیا، کوئی فتویٰ دے دیا، یہ جائز نہیں وہ جائز نہیں. ہوا کیا کہ انہوں نے کہا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمان اور رحیم جو ہے یہ سب کچھ کرے گا، ہم تمہارے لیے دین کرتے ہیں بناتے ہیں اور یہ کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے دین میں مشکلیں کی، اور ہوا کیا کہ یہ بھی سیدھے راستے سے نکل گئے. ان کا سیدھے راستے سے نکلنا کیوں تھا؟ بہت ہی زیادہ احتیاط کی وجہ سے. آج ہمارے ہاں بھی یہ رویہ ملتا ہے، بعض لوگ دین کے نام پہ اتنے محتاط ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل دین چھوڑ دیتے ہیں. بھئی کیا حرج ہے؟ چھوٹی سی مثال دوں گی کہ سفر میں قصر نماز کی رخصت ہے، اور بلکہ اجر ہے، تحفہ ہے، اللہ کا قبول کرو. کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں احتیاط کے طور پہ پوری نماز پڑھ لیتی ہوں. بھئی یہ کیا بات ہے؟ اس طرح کے اضافے کرنے والے لوگ کون تھے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مغضوب کہا، جن پہ اللہ کا غضب آیا. اللہ اکبر، دیکھیے پیچھے پڑا الرحمن الرحیم، یہاں مغضوب کی بات کیوں آ گئی؟ کیا اللہ غضب کرتا ہے؟ کرتا ہے. کیوں؟ بڑی نرم دل ماں بھی اس بچے کو مار ہی دیتی ہے جو بچہ مسلسل تنگ کرے. پیار کرنے والا رب لوگوں کو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے پکڑتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 61 اور 90 دونوں میں آتا ہے کہ وَبَاؤ بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے غضب کا شکار ہوئے. اور 90 میں آتا ہے کہ باؤ بِغَدَبٍ عَلَى غَدَبٍ، غصے پہ غصہ ان کو انہوں نے اللہ کو دلایا. یہ تھے بنی اسرائیل، یہ چلے گئے ایکسٹریم رائٹ پہ. اب کیا ہوا، اس کے بعد ایک تیسرا گروہ آیا، وہ کون تھے؟ ولد دوالین، یہ اس سے بالکل اپوزٹ جانے والے. یہ محبت میں بہ کے انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، اللہ بڑا پیار کرتا ہے، اللہ از اونلی لو لو لو، محبت کی بات کرو، کسی کو مشکل میں نہ ڈالو. یہود نے رسولوں سے نفرت کی، ان کو مارا، قتل کیا، ان کا راستہ روکا. نصارہ نے رسولوں سے محبت کی، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. بہک تو یہ بھی گئے نا، نصارہ کے بہکنے کی وجہ محبت تھی. انہوں نے دین کو ایزی لیا، ایزی گوئنگ، اٹس اوکے، نو پرابلم، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ڈو اٹ، جو کرنا چاہو کرو، دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ بڑا پیار کرتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے آپ کا بچہ او لیول کے ایگزام دے رہا اور اس کو بک بڑی مشکل لگے، تو ماں کے بیٹا کوئی بات نہیں، تم کلاس 2 کا سلیبس پڑھتے رہو، دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم 2 کا ٹیبل یاد کرو، نہیں ہوگا نا. ان کی یہ حالت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے پھر ایک ایمان والا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا، نہ تو دین کے اندر سختی کریں، اتنا جبر کر لے اپنی ذات پہ کہ اپنی مرضی کا دین بنا لے، اور نہ اتنے نرم ہو جائیں کہ دوالین ہو جائیں، بھٹکنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، اور نتیجہ کیا نکلے کہ ہم پھر اس ہدایت کے سفر سے نیچے اتر چکے ہوں جس پہ تو نے ہمیں رکھا تھا. تو خلاصہ کیا ہے کہ ایک ایمان والے کو اپنی ہدایت کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے قصے بیان کرتا ہے جو کمپس کی طرح بار بار ہمارا رخ موڑ دیتے ہیں سیدھی طرف، سیدھے چلو، یہ نیویگیٹر ہے، یہ آپ کا ٹام ٹام ہے، آپ کا یہ جی پی ایس ہے. آپ شاہراہ ہدایت سے نیچے اترنے لگتے ہیں، آپ کے سامنے انبیاء کرام آنے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر کہیں نہیں پہنچتے. نہ کوئی اپنی مرضی سے دین کو مشکل کرنے والا بچے گا، اور نہ اس کو نرم کرنے والا بچے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ جنت میں وہی پہنچے گا جو اللہ کے دین کو مانے گا. تو ہم نے پوری سورت سے یہ سیکھا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. جنت کا ایڈریس قرآن پاک میں بتا دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام نے زندگی گزاری ویسے تم بھی گزارو گے، جو نہیں گزارے گا کوئی بات نہیں. ہاں، ہدایت کی طرف چلنے والا شروع میں اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تھوڑے ہوتے ہیں لوگ، آہستہ آہستہ لوگ ملتے جاتے ہیں اور قافلہ بنتا جاتا ہے. کوئی گرنے لگتا ہے تو دوسرے اس کو سنبھالنے لگتے ہیں، کوئی مشکل کی وجہ سے چھوڑنے لگتا ہے تو وہ اس کو ڈھارس دیتا ہے، نہیں نہیں نہیں، چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ایک بندہ اس بات پہ شکر کرتا ہے کہ میں فلاں کی مدد سے، اللہ کے حکم سے ہدایت کے سفر پہ جمع رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کے سفر پہ رکھے. ایک دفعہ تلاوت سنیں گے اور اب دعا کی صورت میں مانگیں گے. آپ اس صورت کو اس طرح سے مانگیں کہ واقعی یہ آپ کے دل کی تڑپ ہے کہ اللہ اب نہ گرانا، اور محاسبہ کرتے رہنا ہم نے اپنا کہ کہیں ہم ہدایت کے سفر سے نیچے تو نہیں جا چکے. مرضی، خواہش، تمناؤں کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. شارع اللہ کی ذات ہے، شریعت صحیح طریقے سے کام کرنے کا نام ہے. لہذا جب تک شریعت کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، کام وہی ہوگا. یہ تو سورت بقرہ میں تین راستوں کی رہنمائی تھی، اگلا پورا قرآن جو ہے وہ انہی تین راستوں کی وضاحت ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ سورت بقرہ میں ہم اس کو دیکھیں گے. چلیے تلاوت سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے کہ میری آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے. الحمدللہ. آپ مجھے ایک دفعہ کنفرم کر دیں کہ آواز کلیئر ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. بیوٹیفل تفسیر ہے نا. الحمدللہ کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ کتنے خزانے ملے. اور دیکھیں یہ وہی سورت سورت فاتحہ ہے جس کو ہم پانچ منٹ سے بھی کم میں پڑھ جاتے ہیں. کبھی ہم اس طرح سوچتے ہیں؟ سبحان اللہ. ابھی آج کے بعد جب آپ سورت فاتحہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو واقعی ہی پتہ چلے گا, واقعی ہی دل اللہ کی بڑائی سے اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے نا. ایسے ہی ہے نا. کیسے فیل ہو رہا ہے آپ کا دل ابھی؟ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے نا. الحمدللہ اس اینگل سے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے نا ہمارے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں استاد دیے جو ہمیں سبحان اللہ اس طرح اس کو سمیٹ کے سارا کچھ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو الحمدللہ چلیں ہم اس کا کوئک سا ریکیپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنے ہمیں اور خزانے ملیں گے انشاءاللہ. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا. ہم نے دیکھ کے لیا کل, ہم نے تھوڑا سا الحمدللہ کا دیکھا تھا ہے نا کہ شکر گزار جا کے آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو نوٹ کیا, اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ میں کن لوگوں میں ہوں, شکر گزاروں میں ہوں کہ نہ شکروں میں ہوں. اگر کہیں کوئی بھی انصر کوئی بھی تھا اس میں تھوڑا سا بھی تو اس کو ہم نے نکالنا ہے نا کہ جو چیز ہے ہم پہ ہم نے اس پہ شکر ادا کرنا ہے پورا. پھر ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہے شکر کیا ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ کیا ہے شکر ایک سینٹینس میں مجھے بتائیں, الحمد کیا ہے, کیسے بتائیں گے آپ؟ جلدی سے مجھے آپ لوگوں کی کوآپریشن کی ضرورت. مڈ وے فل شکر کیا ہے؟ تھوڑے پہ خوش رہنا. ٹھیک ہے. پورے دین کا ہے نا, پورے دین کا خلاصہ ہے نا, پورے دین کا سبحان اللہ ہے نا. جس کو میں شکر آ گیا, جب شکایت ہی نکل گئی, نو کمپلینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ رضیت باللہ رب. جو ہم صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا, منہ سے تو ہم پڑھتے ہیں اس کو لیکن ہم اس کو عمل کے وقت اس کو بھول جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے اپنے عمل میں لے کے آنا ہے. نو الحمدللہ علی کل حال, جس حال میں بھی, کیونکہ کون ہے رب العالمین؟ رب کون ہے؟ پھر رب کا کیا دیکھا آپ نے, کیا سمجھ آئی آج آپ نے رب کا کیا دیکھا ہے؟ کون ہے رب سبحان اللہ بتائیں جلدی سے. شاباش. نا امید نہیں ہونا, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. رب مالک ہے. ٹھیک ہے. رب وہ ہے جو سبحان اللہ ذرے کو کمال پہ پہنچا دیتا ہے نا سبحان اللہ. دنیا میں کوئی بھی جو ہے رب کی رضا میں راضی ہونا ہے. کوئی بھی چیز ہم نے بنانی ہو تو ہمیں ضرورت کی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کائنات, ہی میڈ اٹ فرام نتھنگ ہے نا. اسی طرح بچے کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے نا یہ سبحان اللہ. جتنا ہم ان پہ غور کرتے ہیں, کائنات ہماری استاد ہے نا. جتنا ہم کائنات میں چیزوں کو اپنے آپ دیکھتے ہیں نا, ارد گرد آسمان کی وسعت سبحان اللہ, تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں آتی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں اس طرح سے. تو الحمدللہ بھی آپ کو سوچنے کا طریقہ سکھایا جائے گا اس میں ہے نا. نیڈز اینڈ ڈیزائرز پوری کرتا ہے, صرف ہمیں پیدا کر کے صرف ہماری وہی نہیں پوری کرتی, ضروریات ہی نہیں, ہماری ڈیزائرز بھی ہے نا. فرام نتھنگ ٹو ایوری تھنگ الحمد للہ. پھر ہم نے دیکھا کون ہے اگلی آیت میں اللہ کی ذات. اگر کوئی اللہ کے پوچھے آپ کو کتنے نام ہیں, لیکن کس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تعارف کراتے ہم اتنا ہر سورت کے آغاز میں, اور پھر وہ اس میں بھی آ گئی کس, الرحمن الرحیم نا. الحمد للہ یہ اللہ کی پہچان ہے. میرا رب الرحمن ہے, وہ الرحیم ہے. اس کی ذات سے میں نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اور رحمان کے کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے فوراً, اگر رحمان کو سوچیں تو کیا چیز آتی ہے ذہن میں؟ کیا چیز آتی ہے؟ ممتا نا, ووم سے, مدر ووم سے ہے نا, رہ ماں کی ہے نا, ماں سبحان اللہ. کبھی ہم میں سے بہت ساری مائیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں نا. تو ماں اور بیٹی کے سے سوچیں, کبھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ ہمارے ساتھ برا کرے گی؟ کبھی سوچ سکتے ہیں ہم استاذہ جی نے کتنی پیاری مثالیں دی ویکسینیشن کی. ماں کو پتہ ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی لیکن وہ اس کو کیوں لے کے جاتی ہے, وہ اس کو بڑی مصیبت سے بچانا چاہتی ہے نا. تو اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی مشکل آتی ہے تو کس لیے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو وہ کیسے ہمیں تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں نا. نہیں نا, تو رحمان میں اور رحیم میں فرق دیکھیں, بتائیں مجھے جلدی سے آپ کو کیا سمجھ آیا. رحمان الرحمن, اور رحمان کون ہے؟ فعلان کے وزن, اس میں جوش ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ, اس میں جوش ہے, دونوں کا مطلب ہے کہ, اور رحیم میں دوام ہے. تو اللہ, ہمیں جب کسی پہ پیار آتا ہے کبھی ہمیں وقتی طور پہ آتا ہے نا, پھر ہم بھول جاتے ہیں کسی حادثے کو, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں جوش بھی اور اس میں دوام بھی. اور اللہ نے ایک حصہ صرف دنیا میں دیا جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں نا. تو الحمدللہ, تو اب آگے آ جائیں پھر مالک, جہاں ہمیں اللہ کے رحمان ہونے کا, رحیم اور اللہ کا سب سے بڑا رحم ہمیں اللہ نے علم القرآن ہے نا, اور ہم پہ اللہ شکر کریں, اس سے اپنے آپ پہ رش کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے سامنے بٹھا دیا. آگے آ جائیں مالک ہی یوم الدین, مالک کا کیا آپ نے سیکھا؟ مالک اور ملک میں کیا فرق آپ نے دیکھا؟ کہ مالک وہ ہے کہ جس کے پاس ہی اونز اٹ اینڈ ہی کین کنٹرول اٹ, اس کی اختیار بھی, اس کے مالک بھی ہے اور اس کے اوپر اختیار بھی, اتھارٹی بھی ہے نا, اون بھی کرتا ہے اور اتھارٹی بھی ہے. دنیا میں جو ہمارے پاس ملک بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ اس کو اون تو کرتے ہیں لیکن اختیار نہیں ہے نا. ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میری ہے, لیکن آپ کے پاس اپنے فون کے اوپر آپ کا اختیار ہے, ایک منٹ میں اس کی بیٹری ختم ہو جائے یا وہ کام کرنا بند کر دے, سگنل ڈاؤن ہو جائے, ہے نا. تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے دنیا میں ہمارے پاس, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت کمپلیٹ ہے الحمدللہ. پھر یوم الدین, اس سے کیا آپ نے سیکھا؟ بدلے کا دن. اس دن کیا ہوگا؟ بدلے کے دن میں کیا آتا ہے کہ پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے کا پورا بدلہ دے گا. دنیا میں انصاف ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن رکھا ہے, چھوٹی سے چھوٹی بات بھی, اللہ سینوں کے اندر چھپی بات بھی. ابھی آپ کو نہیں پتا کہ میں آپ کے ساتھ جو کر رہی ہوں, میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں کس مقصد کے لیے میں بیٹھی ہوں, آپ کو نہیں نا پتا. کس کو پتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے نا. بدلے کا دن ہے, اس دن ہمیں اس کا بھی بدلہ, ہر چیز کا بدلہ, حساب کتاب کا دن, پورے کا پورا دن. اور اللہ کی طرح کا حساب کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب جب ہم نے سارا کر لیا تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی, آپ کو یہ سمجھ آئے, ایاک نعبد, ہم کہتے ہیں اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت سے مجھے بتائیں, ایاک بہت امپورٹنٹ ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ کہنا آسان ہے لیکن اس پہ عمل بہت مشکل ہے نا. ابھی اس کے لیے پھر ہمیں آگے دعائیں دیکھیں گے, ہم کہتے ہیں ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں, کیونکہ ہم بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ نعبدو. عبادت بتائیں مجھے, آپ کو کیا سمجھ آئی عبادت پہ؟ عبادت کیا سیکھا آپ نے؟ عبادت کا خوبصورت مطلب صرف اللہ کی عبادت, لیکن عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف ریچولز کا نام ہے, 24 آورز عبادت, ٹھیک ہے, صرف پلرز ریچولز نہیں. پورا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ لٹرل میننگ اگر آپ اس کا دیکھیں, لفظی معنی اس کے دیکھیں تو کیا ہے؟ پستی اینڈ عاجزی, سبحان اللہ, بیوٹیفل, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم, آپ نے بہت اچھے سے نوٹس لیے ہوں, الحمد للہ. عاجزی ہے نا, تو اس میں ابن قیم کا استاذہ جی نے بتایا نا کہ انتہائی محبت, کمال حب, کمال ذل, انتہائی پستی, اپنی انا کو توڑنا, انا کو بالکل توڑ دینا. تو یہ ہے عبادت, سبحان اللہ. تو 24 آورز ہم عبادت کی حالت میں ہو سکتے ہوں گے, یہ نہیں کہ عبادت صرف ہم مسجد میں ہیں تو عبادت کی حالت میں, ہر کام اللہ کے حکم سے. جب پھر انا ہم نے ختم کر دی نا, تو ہم غلام ہیں, غلامی میں اللہ کی, ٹھیک ہے. تو غلام کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ نہیں نا. تو اگر ہم اس طرح سے سوچیں تو ہم رب کو بھی, ہم کیا مسئلہ ہے ہمارا, ہم رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے, ہے نا. تو ہم نے رب کو بھی ماننا ہے, رب کی ماننی بھی ہے, پھر ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے بھر جائے ہر وقت, ٹھیک ہے. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کیا مانگتے ہیں؟ مدد کیا, کس طرح, کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں ہم؟ مدد کتنی طرح کی ہوتی ہے, کیا سمجھ آئی آپ کو؟ ایک تو اسباب کے ذریعے گر, اور دوسری بغیر اسباب کے, ہے نا. تو لیکن جو بغیر اسباب کے مدد ہے, ویسے تو ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں, لیکن مین مدد ہے جو ہم کسی بزرگ, کسی, یہ ہمارے دین کی خوبصورتی, ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ہے نا. جو بنا اسباب کے مدد ہے وہ ہماری صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہے نا. کیونکہ یہ چیز پھر شرک کو لے کے آتی ہے نا, اگر ہم کسی اور کی بھی مدد, اللہ کی مدد, حسبی اللہ, حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی. اس کے بعد ہم آگے اہدنا, اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. اہدنا سے کیا آپ کو سمجھ ہے, ہدایا کیا ہے, ہدایا کیا ہے, گفٹ ہے نا, ہدیہ. سبحان اللہ, یہ چیز جو ہم نے کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی, ہم تیری مدد مانگتے ہیں کس چیز پہ, کہ صراط مستقیم پہ تو ہمیں رکھنا سیدھا. اور اہدنا میں بہت خوبصورت جو بات تھی, اہدنا کہ جمع میں آیا ہے, ہم اکیلے جو ہیں ہم شیطان کے نرغے میں آسانی سے آ سکتے ہیں, ہم اجتماعی ہدایت, ہم نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ہم نے اپنے دوستوں کو, اپنی فیملی کو, ہدایت از اے گفٹ. تو آپ کو اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہے ہیں کہ ہدایت کے راستے پہ کتنا بڑا گفٹ اللہ نے ہمیں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے, ہے نا. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ راستہ صراط المستقیم کس طرح کا راستہ ہے, بالکل سیدھا آسان سا راستہ ہے. بتائیں, اس میں بہت سی مشکلیں آئیں گی, گھاٹیاں, شیطان. ہم نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان پیچھے ہوگا ہمارے, ہے نا. تو لیکن کہاں سے ہم گائیڈ لیں گے, سبحان اللہ. اس روڈ پہ مائل سٹون کیا ہے ہمارے لیے, جب تک ہم قرآن سے جڑے رہیں گے. اوکے, جب تک ہم قرآن سے جڑے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ سیدھے راستے پہ رہیں گے. اللہ سے ہم نے یہ دعا مانگنی ہے, ٹھیک ہے. باقی کا ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا, اچھا ٹھیک ہے, ہم اس کو جلدی سے اس کا اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اپنے مائل سٹون ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اچھے لوگوں کے ساتھ. جتنی آیات ماشاء اللہ مور دین 6,660 ان آیات کو قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے, اور اسی مقصد کے لیے, یہی ہمارا مقصد ہے نا, ہم اسی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہیں اس راستے پہ ہم چلیں اور اس پہ ہم سب کو ساتھ لے. اکیلے بندہ جو ہے وہ ہمیشہ شیطان کے نرقے میں ہوگا, تو اس کے بچنے کے لیے ہم نے ساتھ ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے, اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور آج اس میں جو پوری عمل کی بات آپ نے سیکھی کیا تھی, اس میں آپ کو بتایا استاذہ جی نے, اس کو اپنے لیے لکھ لیں سب, کہ ہم نے عشاء کے بعد سونا نہیں, ہم نے جب دعا مانگ لی رات کو آخری نماز میں بھی, اہدنا الصراط المستقیم, تو ہم نے دعا مانگ لی, تو اب ہم نے انسیسری جاگنا نہیں ہے, کہ ہم شیطان جو ہے نا وہ تیار ہے حملے کے لیے. تو ہم نے اس کو اپنی عادت بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اس عمل کی بات اپنے لیے آج اس میں لے کے جائیں, دل تو وہ شکر سے بھرا, تو اس کو کوشش کرنی ہے جلدی سونا ہے. اچھا, پھر یہ کن لوگوں کا راستہ ہے, ہم نے جب کسی راستے, کوئی جاب لینی ہوتی ہے, آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے, ایڈمیشن لینا ہوتا ہے, تو آپ وہاں پہ پہلے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے گائیڈ لیتے ہیں نا, تو اس راستے میں کس سے ہم گائیڈ لیں گے. اگلی آیت میں ہم نے دیکھا, ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, کون ہے وہ لوگ انعمت علیہم. الحمدللہ آپ بھی ہیں, آپ کو جو رول ماڈل چاہیے وہ کون ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا, اللہ کی رحمت ہے کہ صرف راستہ ہی نہیں ہمیں بتا دیا, اللہ تعالیٰ نے ہم یہ نہیں, پھر انبیاء کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریکٹیکبل نہیں ہے کہ وہ انبیاء تھے, لیکن اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ تو انبیاء تو اپنے وقت میں چلے گئے, لیکن اب کون ہے ہمارے پاس, ہمارے رول ماڈلز انبیاء تو ہیں ہمارے لیے, لیکن ابھی جیتے جاگتے جو ہیں دنیا میں, صدیقین, شہداء. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم ان کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے. الحمدللہ, قرآن والے, اور یہ تھوڑے ہوتے ہیں, ہے نا, تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں تھوڑا ہی کر دے. اور زندگی کا سفر ہم کس پہ کر رہے ہیں, یہ اس کی روڈ کیا ہے. سبحان اللہ, یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے, وقت ہے نا اس کی روڈ, جس دن وقت ختم ہو گیا زندگی ختم ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم زندہ ہیں اور اللہ نے یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں دے دی. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا, وہ کون سے تھے, مغضوب اینڈ ضالین. مغضوب کون ہے, ابھی تو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے الرحیم ہے, تو پھر یہ کہاں سے ہو گیا, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا غضب کس پہ ہے؟ اتنی اللہ کی ہمارے اوپر رحمت کہ اللہ نے راستہ بتا دیا، راستے پہ چلنے والے لوگ بتا دے، پھر بک بھی اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی برحق ہے نا. جو عمل ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور پھر دوسرے کے دو دولین ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. دولین سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ کہ جو حد سے بڑھ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنائے. پھر اتنی پیاری دعا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہے نا. یہ ہم نے دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں ہوں، تو مجھے ہمت دے کہ میں احسان کے لیول پہ تیری عبادت کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں. ہوں آمین. ماشاءاللہ بارکم اللہ فیکم. بہت بہت خوبصورت آپ لوگوں کا جو جتنا خوبصورت تفسیر تھی ماشاءاللہ آپ نے اچھے سے لی. ٹھیک ہے، تو ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. فاتحہ ٹو الناس. انشاءاللہ ابھی استاذہ جی ہمارے ساتھ ہیں، ہم اپنے لیے اور حکمت کے موتی چنیں گے. حکمت کی باتیں اپنی نوٹ بک اور کاپی پین کے ساتھ ریڈی رہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی آپ ہیں، میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہی ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق کے ساتھ ہی پوری ہوتی ہیں. مجھے آپ سب پہ اتنا رشک آتا ہے، اور میں ہر نئے آنے والے ساتھی کو جو ہدایت کے اس راستے پہ چل پڑتا ہے ان کو یہ کہتی ہوں، کیونکہ قرآن باقاعدہ بیٹھ کر ڈسپلن کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے سننا اور چلتے پھرتے یا اس ماحول کو ایک خاص لیول تک کر کے سننا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ ایسے ہی کہ جیسے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں نا، وہی چیز ایک خاص ماحول میں بڑا لطف دیتی ہے، لیکن ماحول نہ بنے تو بات نہیں بنتی. آج کل علم بہت عام ہے. آپ سب کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے سبیل الجنہ کیوں جوائن کیا، جبکہ آپ کو سارا دن واٹس ایپ پہ ڈفرنٹ چیٹس ملتی ہوں گی، یہ کر لیں وہ کر لیں یہ سن لیں، یوٹیوب آپ کی رینج میں ہے، فیس بک پہ آپ کو ہر وقت جو آپ سننا چاہیں یا نہ سننا چاہیں سب کچھ آتا ہوگا، لیکن آپ کا یہ فیصلہ کہ میں سبیل الجنہ جوائن کروں یہ کیوں ہے؟ شاید آپ نے سوچا نہیں اسی لیے جوائن کر لیا. اور ایڈمن سے معذرت کے ساتھ آپ کہیں گی یہ آپ ہمارے اسٹوڈینٹس کو کیا کہنے لگ گئی، لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ نے بے سوچے سمجھے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو آپ سوچ سمجھ کر اس کو قائم رکھیں انشاءاللہ. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ پودے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ پودے ہوتے ہیں کہ جو سڑکوں کے کنارے اگ جاتے ہیں جھاڑ جھنکار کی صورت میں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ آنے جانے والوں کو چبھنا. جو بھی اس رستے سے گزرے گا وہ ضرور ہی کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی پنگا ڈال دے گا. خوبصورتی بھی نہیں ہوتی، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنے پھیل جاتے ہیں کہ پھر رستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں. لیکن ایک اور قسم کے پودے ہیں جو کسی بھی باغ میں ایک مالی کی کنسٹڈی میں لگتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ میں تو ایک ہی لفظ بولتی ہوں، بیٹی. لگے بھی اتنے خوبصورت لگتے ہیں، پھل تو بعد میں کوئی لے نہ لے اس کی مرضی. فرق اتنا ہے کہ جو کسی باغ میں لگتا ہے نا وہ ایک مالی کی کنسٹڈی میں ہوتا ہے، کہاں کاٹنا کہاں چھانٹنا کدھر کیا کچھ. مالک کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا قد کتنا رہے، آگے رہے پیچھے رہے چھوٹا رہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو کورسز ہوتے ہیں نا، حالانکہ ویب سائٹس پہ اور ریکارڈنگز بہت ساری چیزوں کی ملتی ہیں، لیکن وہی ریکارڈنگ جب آپ کسی ایک ضابطے کے تحت لے کر کرتے ہیں سنتے ہیں پھر آپ سے سنا جاتا ہے تو اس کا فرق بہت ہوتا ہے. تو یقیناً میں کہہ سکتی ہوں کہ جو کچھ آپ ماشاءاللہ یہاں سیکھ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز آپ صبر، اپنی رائے لے لینا واپس، چھوڑ دینا، کہاں بولنا ہے کہاں چپ رہنا ہے کہاں کیا ریئیکٹ کرنا ہے، یہ سیکھتے ہیں. کیونکہ کتاب خالی اگر سکھاتی نا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو نہ بھیجتا، اور پھر انبیاء کرام اتنی تکلیف دہ چیزوں سے گزرتے نا کہیں بھی چھوڑ دیتے اپنی چیزوں کو. تو بالکل اسی طرح سے اس وقت آپ نے اپنے آپ کو اپنے استادوں کے ہاتھ میں, اپنے ایڈمنز کے ہاتھ میں اس طرح دے دینا ہے کہ نہ آپ کی مرضی, نہ آپ کی چوائس, نہ کچھ. بلکہ جس دن زیادہ آپ کی مرضی ختم کی جائے, آپ پہ رولز لاگو کیے جائیں. ابھی تو آپ گھروں سے سن رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. شرط ایک ہے کہ آپ کو خود کو ڈسپلن خود کرنا ہے. آن سائٹ جگہوں پہ جب اسٹوڈینٹس بیٹھ کے سنتے ہیں, اور جو بعد میں کبھی یہ میری بات سن بھی رہے ہوں گے, ان کا کام بہت آسان ہوتا ہے. یہ کریں یہ کریں, اٹھیں اٹھیں, ادھر چلیں ادھر چلیں, ادھر چلیں ادھر چلیں, کرتے رہیں گے. یعنی ان کے لیے ماحول بنا دیا جاتا ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو آپ کی طرح آن لائن سے سن رہے ہیں اس وقت, ان کو اپنا ماحول بنانا پڑتا ہے. تو میں ہمیشہ اس چیز کے لیے بہت کیوریس ہوتی ہوں کہ اس وقت میں ایون آپ جو میری یہ بات سن رہے ہیں, کس ماحول میں سن رہے ہیں؟ کیا کوئی مستقل آپ کے سر پہ تو نہیں کھڑا؟ پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں کچھ آوازیں تو نہیں آ رہی؟ بچے تو نہیں لڑ رہے پاس بیٹھے؟ اور پیچھے سے ٹی وی پہ خبروں کی آواز تو نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کو اتنے مشکل حالات میں نہ ڈالیں. کسی نے کل کچھ سوال پوچھا تھا شام کی کلاس میں, انہی میں سے ایک سوال میں نے کہا تھا کہ کل بتائیں گے. مجھے بھول تو گیا کہ کیا سوال تھا, لیکن ابھی یاد آ گیا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ کل کے سپیل الجنہ میں جواب دوں گی. اگر وہ ادھر ہیں تو ایڈمنز آپ ان کو الاؤ کیجئے تو وہ لکھ لیں کہ وہ سوال کیا تھا. لیکن آپ کو میں ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہتی ہوں, اور وہ کیا ہے, غالباً شاید کچھ اس قسم کا سوال تھا کہ گھروں میں ایسا اور فوکس نہیں ہوتا, اور ہم کیسے سنیں, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کمپیوٹر پہ کے ساتھ ہی جڑے ہوئے. ہاؤ ٹو مینج ٹائم اینڈ کلاس ٹائم. جی ایگزیکٹلی. تو میں چلیے آپ کو تھوڑی سی اس میں مدد دوں. دیکھیے ماشاء اللہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں نا, اپنی ایج اور اپنے رتبے کے اعتبار سے کچھ ینگ ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کی مائیں ان کو صبح ناشتہ بھی بنا کے دیتی ہوں کہ آپ کی کلاس شروع ہونے والی ہے. لیکن کچھ ماشاء اللہ ایسی سسٹرس بھی ہیں آپ میں جو بنا کے دیں گی دوسروں کو, تو وہ کھائیں گے آرام سے, نہیں تو دوسری طرف ہے تو ہاؤس ہولڈ کو لے کے چلنے والے. کسی طرح کہیں رات ہوگی تو کہیں دن ہوگا, کیونکہ ورلڈ وائڈ ماشاء اللہ اسٹوڈینٹس ہیں. ایک چیز یاد رکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی ذمہ داریوں کو دی بیسٹ یعنی احسن طریقے پہ نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنا مقام بھی یاد رکھیں. کوئی انسان 24 گھنٹے آن جاب نہیں رہتا, فطرت کا اصول ہے. امریکہ میں ہر 45 منٹ کے بعد 15 منٹ کی بریک کو کاؤنٹ کر کے وہ 1 گھنٹہ 45 منٹ کا رکھتے ہیں. اسی طرح بچوں کو اسکولوں میں پڑھانے لیے ٹیچرز جانتی ہیں کہ ایک سیشن اتنا ہو پھر گیپ دیجئے. فطرت کا تقاضا ہے, ہم مستقل نہیں رہ سکتے, سو بھی نہیں سکتے اور جاگ بھی نہیں سکتے. تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھیے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں دی بیسٹ طریقے سے پوری کریں. بلکہ اگر کل تک آپ B+ لیول پہ گھر والوں کو سرو کر رہے تھے, جس میں کھانا پکانے سے لے کے صفائی تھی, یہ تھی وہ تھی, یہ ہے دس اینڈ دیٹ, اس میں آپ B+ سے A پہ چلیے. اور اگر آپ A پہ تھے تو اب A+ پہ آ جائیں. اور ماشاء اللہ ہم میں سے بہت ساری خواتین کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میرے سے اچھا تو کوئی کرتا ہی کوئی نہیں, گھر چلاتا ہی کوئی نہیں, میں تو جی A+ ہوں, 1% بھی گنجائش نہیں اور اچھا ہونے کی. کہتے ہیں نا, تو پھر لکھیے. اگر آپ ذمہ داریاں آسن درجے پہ نبھا ہی رہی تھی نا, تو اب اپنی کچھ دوسری چیز آگے لائیں. کسی بھی طریقے سے آپ نے اپنے گھر والوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد, اس کلاس کا ایک مستقل حصہ بننے کے بعد, میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہوں, میں پہلے سے زیادہ سافٹ ہو گئی ہوں, میں پہلے سے زیادہ ٹالریٹ پاور اپنے اندر لاتی ہوں. سمجھ نہیں ہوں, مثلا 16 جون کا آپ کا یہ کورس شروع ہوا, 15 جون تک آپ دن میں 5 دفعہ بڑی مشکل سے احسان جتلاتے ہوئے اسمائل دیتی تھی. اور میرا لے وہ بھی وہ وقت ہوتا ہوگا کہ جب میاں صاحب کوئی آپ کی من پسند چیز لے آتے ہوں گے, یا بچے بڑے پیارے پیارے بچے بن کر شریف بچوں کی طرح آپ کی بات مانتے ہوں گے. تو 16 جون کو آپ کو 5 نہیں 6 ٹائم اسمائل کرنا ہے, 17 کو آپ کو 7 ٹائم, اور آج 8 ہے. تو پھر اپنے لیے لکھ لیں کہ ابھی دن اگر شروع ہوا نا تو آج آپ نے کم سے کم 8 بار مسکرانا ہے, کل پھر 9, پھر 10, اور جس دن اس کورس کی آخری سیڑھیاں ہوں گی تو آپ کا دن فیس سارا دن اسمائلی فیس بن چکا ہوگا. جی, یہ کیسا راز ہے, اگر بیویوں کو پتہ لگ جائے نا تو وہ ہسبینڈ کے دل کی رانیاں بن جائے, ماؤں کو پتہ چل جائے تو ان کے بچے ماؤں کو دی بیسٹ فرینڈ بنا لے, اور ہر رشتے میں اس کی بہت جگہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں آپ تو اسمائل کا بھی ٹائم نہیں ہے, کیسے مسکرائے, کیسے میرے پاس تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ جملہ سنا کسی نے؟ اور یہ باتیں کہتے کہتے بھی دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں. اسمائل, ریلیکسڈ. گھر والوں کو بتا دیجئے کہ یہ 2 گھنٹے آپ مجھے بالکل ریلیکس کرتے ہیں, پہلے ذمہ داریاں پوری کر کے بیٹھے. دیکھیے, میں اکثر ایک جملہ بیویوں کو بھی کہتی ہوں, وہ سمجھدار ہیں تو سمجھ جاتی ہیں, ماؤں کی مثال دے دیتی ہوں, ٹھن 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 کرتے بچے کو پہلے ڈیل کر لیں, سمجھ آ گیا؟ اب 2-3 سال کا بچہ ہے, ماں کچن میں کھانا پکا رہی ہے, روٹی پکا رہی, کچھ کر رہی ہے, اور وہ کھڑا ہے ٹن ٹن ٹن. اب بچہ ماں کے پاس عموماً 2 وقتوں پہ آتا ہے, ایک اس کو بھوک لگی ہوتی ہے یا اس کو کلینلینس چاہیے ہوتی ہے, اس کو صاف ہونا. اب بچے کو کھانا کھلایا نہیں ہے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں, یا پھر بہت ہی کھلا دیا تو اب آپ نے اس کو صاف ستھرا کرنا ہے. کریے کیا, اس ٹھم ٹھم ٹھن ٹھن کرتے بچے کو پہلے ٹیکل کر لیں. اپنی اس کلاس ٹائم کو جو آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ آپ کے حساب سے 9:00 مارننگ ہے نا, آپ اپنی کلاس کو اپنے مائنڈ کے ساتھ 8:30 پہ شروع کیجیے. 8 سے لے کر 8:30, جو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کا ٹائم ہے نا, آپ اس وقت کو ان ساری چیزوں سے نبٹنے کا وقت بنا لیں. بس میں بچے کی مثال دی نا, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کو 1.5 گھنٹے بعد کچھ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, آپ وہ پہلے پوری کریں, بیٹھ کے آرام سے اس کو ناشتہ کرا لیں, اس کو شاور دلا لیں, اس کو چینج کر دیں. ہر ایج کے بچے ہیں, ہر ایک کو مائنڈ تو نہیں دیکھتی, اگر بچے سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ ایک دن پہلے, یعنی آج یہ بات سن رہے ہیں, چلے اس ویکینڈ پہ جب فری ٹائم ہوگا نا, سارے گھر والوں کو لے کر بیٹھے, ایک تو اپنے اس پورے ویک کا فیڈ بیک ان کو دیں, پھر اس کے بعد آپ انہیں بتائیں کہ ہاؤ بلیسڈ ہیں, آئی فیل مائی سیلف سو مچ بلیسڈ. ٹھیک ہے, پھر آپ انہیں کہیں گے دیکھیں میں سارا دن آپ کے ساتھ ہوں, لیکن یہ ٹائم میرا ہے. اگر آپ کے پیچھے کو ٹن 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 کر رہا ہوتا ہے نا, تو آپ کا دماغ کلاس میں بھی کیا ہوگا, ہائے ناشتہ بنانا ہے, ہائے ابھی روٹی نہیں پکائی, ہائے کھانا پکانا ہے, ہائے میاں کے میاں کا کام یہ ہو, وہ ٹھن ٹھن کرتے میاں صاحب بھی ہیں نا, تو ان کو بھی ڈیل کر لیں. 15-20 منٹ بہت ہے آپ کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو, ان کی خواہش پوری کرنے کو, ان کو کھلانے کو پلانے کو, جو جس جگہ ہو سکتا ہے, کسی جگہ رات ہو تو میاں کے سونے کا وقت اپنی کلاس سے 1/2 گھنٹہ پہلے کا رکھ لیجیے, چلے جس سوتے ہیں. اب جیسے وہ ماؤں نے کہیں جانا ہوتا ہے نا, تو بچوں کو پہلے سلاتی ہیں, پھر پہلے دور کے ماں باپ جو فلمیں دیکھنے جاتے تھے تو بچوں کو سلا دیتے تھے کہ بچے سوئیں گے تو چپکے سے ہم کھسک جائیں گے. اب یہ تو خیر کی بات ہے, لوگوں کو پہلے ڈیل کیجیے. جب آپ کے میرے دماغ پہ کوئی چیز مستقل بوجھ بنی ہوتی ہے نا, تو ہم اپنے اس کام میں فوکس نہیں کرتے. یہی بات ایڈمنز کو ہے, یہی ذمہ داران کو, یہ میری اپنی بھی ہے, ساتھی گواہ ہیں کہ میں میٹنگ چھوڑ کے نکل جاتی ہوں کہ آپ میرے بغیر کریں, 15 منٹ بعد آؤں گی. جب میں محسوس کرتی ہوں نا کہ صرف 15 منٹ میں میں وہ کام فارغ کر سکتی ہوں جس کے بعد اگلا 1-1.5-2 گھنٹے میں پرسکون ہوں گی, تو میں چھٹی لے لوں گی. پہلے سے پتا ہو تو مینج کر لیتی ہوں. کئی جگہ گڑبڑ بھی ہو جائے تو اچھا اخلاق, اچھا کردار اور اسمائل, ریلیکسڈ, اپنے آپ کو ہمیشہ ریلیکس رکھا کریں. مسئلہ کہاں پڑتا ہے, ایک تو ہم نے قرآن شروع کر لیا ماشاء اللہ, پھر سارے جاتے آتوں کو بس چپ, آج کے بعد ملنا نہیں, آج کے بعد آنا نہیں, آج کے بعد جانا نہیں. ہماری ایک ساتھی تھی, آج بھی مجھے ان کی بات ہنسا دیتی ہے, ناروے میں ہم نے پہلا کورس شروع کیا, بالکل نیا کورس تھا, تو صبح ہم جب جا کے اسکول کھولنے لگتے تھے, میں تو نہیں ساتھی جاتے تھے, تو بتاتے تھے کہ یہ سسٹر پہلے سے دروازے کے باہر کھڑی ہوتی ہیں, کیونکہ رہتی بھی اسکول کے پاس تھی, پیدل آتی تھی تو پہلے سے آ کے بیٹھی ہوتی تھی اور اینڈ تک رہتی تھی, بالکل لیٹ نہیں ہوتی تھی. یعنی میرے ایک ہوتا ہے کہ چابی ان کو دے دی کہ باہر جو کھڑی ہیں تو اندر بیٹھ جایا کرے, تو وہ کلاس کے جوش میں, جیسے آپ کا پہلا دوسرا تیسرا دن ہے, تو وہ کہتی میں نے گھر والوں کو سنا دیا, ناشتہ نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا 2 سال تک. ماشاء اللہ، میرا تو دل ایسے وہ کہتا ہے نا کہ اچھل کے حلق زبان پہ آ جائے. میں نے کہا اللہ، ان کے گھر والوں کے دل پہ اتنے ستم ٹوٹے ہوں گے اور وہ نورو قرآن لفظ کو تو گولی مار دیں گے اگر آپ نے ایسی باتیں کی تو. پھر ان کو سمجھایا ایسا کیوں، نہیں نہیں بڑی خدمتیں کر لی ان کی، کیا ملا ان سے، ساری عمر ان کو روٹیاں پکا کے تو کھلائیں. میں نے کیسا نہ کیجیے، اب بھی میں ہنستی ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے. آپ نے کسی نے یہ نہ سمجھی نہیں کرنی، کبھی کبھی ہوتا ایسے ہی ہے کہ اس کام کو کرنے والے کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل کھو جاتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ جو کلاس کی گھڑی ہے نا، یہ آپ کا اپنا ٹائم ہے. اٹس می ٹائم، اٹس مائی ٹائم، اٹس مائی پلیئر. آپ بالکل اس گاڑی کی طرح جس کی ٹینکی خالی ہو گئی ہوئی تھی، اب اس میں پیٹرول ڈال رہا ہے، یا وہ شخص جو بھوکا تھا اور کمزوری تھی، سر میں درد کے بے اثرات تھے، اور ایک دم اس کے سامنے ایک ایسا کھانا آ جائے کہ جو نرم بھی ہو اور گرم بھی ہو اور خوشبو بھی اچھی ہو، بس اس کے بعد پھر وہ کھو جاتا ہے. اب آپ تو ادھر سیچوریٹڈ ہو کے اٹھے، اور اٹھتے ہی ابھی آپ نے بند نہیں کیا گروپ رومز واٹ ایور جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، اور ڈانٹ سنی، کلاسیں لیتی ہو، ورس سے ورس لینگویج. اللہ نہ کرے کسی کے گھر والے ایسے ہو، میں صرف آپ کو ورس سینریو میں کول کام رہنا سکھانا چاہتی ہوں. آپ سیریس نہ لیں اس چیز کو، ہر بات پہ اگریسو ہو جانا، چڑ 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 چڑ، ہاں ہاں آپ کو تو میری نیکی اچھی نہیں لگتی، آپ کو خود نہیں توفیق تو مجھ سے کہیں گے. استغفر اللہ، اسمائل، آئیں گے تو صحیح، چکھیں تو صحیح، آپ کو کیا پتا مجھے آج کیا ملا، میں اپنے کو کیا محسوس کر رہی ہوں. یعنی اگلے کے اندر ایک اشتہار ڈال دیں، اور آپ کا دن بہ دن کا کردار، آپ کا آرگنائزڈ ہونا، خود کو بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، انشاءاللہ اگلے کے دل میں جگہ بناتا ہے. پھر ماشاءاللہ سمجھدار خواتین ہوتی ہیں، پورے ہفتے کو مینج کیجیے. میں نے دیکھا 5 دن ہفتے میں جاب پہ جانے والی خواتین جو دن کے تقریباً 6 سے 7 بلکہ کبھی کبھی 8-8 گھنٹے بھی جاب پہ رہتی ہیں، یعنی 8 to 5 کہہ لیجئے تو ایک ایوریج تو یہی ہے نا، وہ بھی مینج کرتی ہیں نا، کوئی تراس نہیں. وہ ویکینڈ پہ کھانے بھی کچے پکے بنا کے رکھ لیتی ہیں، فریزر میں بھی ان کے پاس کافی چیزیں ہوتی ہیں، اور کپڑے برتن سب کچھ ایکسٹرا کام وہ ویکینڈ پہ کرتی ہیں. میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ کھانے ویکینڈ پہ بنا کے رکھ لیں، یہ تو بالکل ہی سستی کی بات ہے. کوئی ایکسٹرا کام، کوئی ایکسٹرا چیز جو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بہت ٹائم لے سکتی ہے، وہ کر لیجئے. کھانا فریش پکے گا، اور آپ کی کلاس کا ٹائم اینڈ اس وقت ہے بالفرض جس وقت آپ سب مل کے کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی ٹائم کا کھانا، تو بس آہستہ آہستہ اس کو 5, 10, 15 منٹ پیچھے لائیے اور فارغ ہو کر بیٹھے. برتن بعد میں دھو لیں گے، کوئی بات نہیں، سمیٹ دیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، لیکن اس کو بہترین طریقے سے مینج کریں. آپ یقین کریں کہ انسان ہمیشہ وہ بات کہے نا کہ کر سکتا. اگر یہ سب چیزیں میں نے خود نہ کی ہوں تو میں کبھی بھی آپ کو نہ کہہ سکوں. ہر چیز کو کوشش کر کے اس کی جگہ پہ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، اور ایکسٹرا کام واقعی نہ کریں اپنی کلاس دنوں میں. اور اگر آپ صرف 3 دن کی کلاس لے رہے ہیں تو پیچھے 4 دن آپ کے پاس، یعنی مور دین ہاف آپ کا ہے. آپ کپڑے استری کریں، آپ دھوئیں، آپ کچھ بھی کریں، الحمدللہ آپ کے لیے آسان ہوگا، گھر والوں کے لیے آسان ہوگا، لیکن گیو اپ نہ کریں اور لوگوں کو یہ نہ فیل کرائیں کہ جی میں کچھ جرم کر رہی ہوں. سر اٹھا کے جیے، یہ آپ ایک آنر دے رہے ہیں. آپ کی اس کلاس کی برکت سے گھر میں ہو سکتا ہے ایک بجلی کا سوئچ جل جانا تو وہ نہیں جلا، گھر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیپ لیک کر جانی تھی وہ نہیں کی. اب میں آپ نہیں جانتے نا، لیکن ہمیں قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو مصیبت جو تکلیف بھی آتی ہے وہ ہمارے کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. تو ایک ایک چیز کر کے اپنی زندگی کو نارمل کیجیے، ریلیکسڈ روم ٹیمپریچر پہ رہیں. بہت زیادہ اپنے آپ کو نئے کبھی نہ سمجھیں پلیز، ابھی تو آپ ڈاکٹر کی دکان کی لائنوں میں لگے ہیں، تنقید نہیں کرنی. آج مثلا آپ نے سورت الفاتحہ سنی، گائیڈنس از اے گفٹ، بس رو ہی پڑھیں, اپنے دل کی فیلنگ بتاتے ہیں, بتانا بھی ہے, چھپانا بھی نہیں ہے اور جتلانا بھی نہیں ہے. آپ کل نماز کی بات پڑھتے ہیں, ایک جملہ نہیں بولنا آپ نے کہ اچھا جی دیکھا نمازیں, یہ نماز یہ نمازیں آپ تو پڑھتے ہی نہیں. اپنی پہلے اپنے اندر تک آپ نے کم از کم 5 بارے صرف خود کو سنانے ہیں, دوسروں سے وہ شیئر کیجئے جس سے ان کا شوق بڑھے, وہ ریلیکس ہو, اور اگر آپ کے بہانے ان کے کانوں میں آواز پڑ جاتی ہے تو ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. لیکن تانے نہیں دینے, کسی کو گلٹ میں نہیں ڈالنا, اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. کوئی کہنا چاہے کچھ بات ہے تو میں دیکھ رہی ہوں آپ کے میسیجز وغیرہ تو آ رہے ہیں, لیکن ابھی آپ کے لیے اتنا وقت کافی ہے, آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. کسی نے کہا آپ تو آ ہی نہیں رہی, بھئی آپ نے بلایا کب ہے مجھے, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. اور ماشاء اللہ اللہ کا ساتھ ہے, آپ کے ساتھ اتنے اچھے اچھے ٹیچرس ہیں, اور میں اس وقت بھی تو بول رہی ہوں, آپ کو کیا پتا کہ میں بول رہی ہوں کہ میری ریکارڈنگ ہے. دیکھیں استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے قریب محسوس ہو, جس سے سوال کریں تو جواب آ جائے, آپ کے دل میں پڑھنے سننے کی طرح جو خواہری آئے آپ اپنے ایڈمن سے اجازت لے کے پوچھ لیں کدھر لکھنا ہے, کدھر کہنا ہے, پرسنل پہ لکھنا ہے, اکیلے میں لکھنا ہے, سب میں لکھنا ہے, آپ دیجئے. اگلی کلاس سے پہلے یہ انشاءاللہ وعدہ ہے کہ آپ کو جواب ملے گا. تو کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہ بولیے کہ جس کی وجہ سے جو نعمت ہے وہ چھن جائے. تو جزاکم اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے, تھوڑا سا آپ ایڈجسٹ ہو جائیں, کوئی چھوٹی سی چیز ہی آپ کے ساتھ شروع کروں گی سیریز وائز, کہ جو پھر ہم ہر روز تھوڑی تھوڑی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ برکت دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ جی, سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت ٹپس ہمیں جو آج کی مثالی میں پہلے بھی آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ مائی ٹائم یہ بہت امپورٹینٹ ہے نا, ہے نا سسٹرز, کیسا لگا آپ کو بھی کہ آپ نے یہ ٹائم کلاس کا ٹائم ہم بات کرے اتنا پہلے بھی اس کو بنا لیں کہ یہ 3.5 آور مائی ٹائم. تو دیکھیں کتنی خوبصورت ٹپس ملی آپ کو ٹائم مینج کرنے کی, اور آپ دیکھیں گی تھوڑے دنوں میں, آپ دیکھیں اگر آپ عمل واقعی کریں گی نا, آپ دیکھیں گے آپ پہلے سے زیادہ آرگنائزڈ ہو گئی ہیں, اور گھر والے خود اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے. ابھی تو کھانا بھی اچھا ملنے لگ گیا, جس طرح سازدہ جی نے کہا کہ اسمائلی ہے نا, کہ آج سے ہم نے یہ اپنا شروع کر دینا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ آج آپ کا 1 ہفتہ پورا ہو گیا الحمدللہ. کتنے ویکس تھے ہمارے کورس کے, 2.5 سال ہے نا, تو اراؤنڈ 156 ویکس بنتے ہیں ہے نا. ہم نے 1 ویک الحمدللہ آج ہم نے پورا کر لیا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ایک دن ہم کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہمارا یہ آخری ویک ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے, اور واقعی اگر آپ یہ ایک ایک بات پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے نا, ہو نہیں سکتا کہ آپ کی پرسنالٹی, گھر والے خود گواہی دیں گے اس بات کی, گھر والے آپ کا ساتھ دیں گے, وہ کہیں گے اچھا آپ کلاس سے پہلے کر لیں, یہ کر لیں, ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ یہ بھی اساتذہ جی نے ہمیں بات بتائی تھی کہ اگر آپ دین پہ چلتے نا تو within few years آپ کے گھر والے آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں, وہ آپ کے مددگار ہوتے ہیں پورا گھر مل کے. تو یہی تو ہمیں چاہیے نا, کہ ہم نے پہلے خود, لیکن پہلے ہم نے خود عمل کرنا ہے, پہلے ہم نے ان سے نہیں ایکسپیکٹ کرنی یہ چیز ہے نا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے, آمین. ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے
کچھ چھوٹی سی بات
کہہ دیں.
دیکھیے یہ جو کلاس ٹپس ہے نا, اس دن وہ پکائیے جو گھر والوں کو پسند ہے, کھلانا آسان ہوگا, اور باقی 4 دن وہ پکائیے جو آپ کو پسند ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام جی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بہت خوبصورت ہے ابھی. ہاں جی, گھر والوں کو خوش کر دیں, ان کو وہ یہ خوش کر دیں نا, آپ تو بس آپ کے کام سارے آسان ہے نا الحمدللہ. تو ٹھیک ہے, آپ کے ہمارے لیے چھوٹے سے ریمائنڈرز ہیں, شروع میں بھی آپ کو ماشاءاللہ ریمائنڈرز ملے, اور مجھے لگتا ہے آج آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے ہے نا. تو آپ کو اٹینڈنس کا ہم نے بتایا تھا کہ ودن آپ نے صبح میں ارلی میں جب ہمارے ودن 10-15 منٹس کے اندر آپ نے اپنے زوم چیٹ باکس میں اپنی اٹینڈنس مارکس کرنی ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف رائٹ ایٹ دا اینڈ ابھی جیسے 1 بجے آپ کا گروپ کھول دیا جائے گا, اس میں آپ نے مارک کرنی ہے اٹینڈنس. اس میں آپ کو بتا دیا تھا آپ نے اپنا نام, آپ نے اپنی ID, ڈے ڈیٹ, اینڈ دین آپ نے زوم پہ لائیو لی اور ریکارڈیڈ آپ نے وہ بھی لکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ مسٹ ہے سب کے لیے. پھر آپ کو ہوم ورک آپ کے انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں فرائیڈے کو بھیجا جائے گا, انشاءاللہ اس کو آپ نے پھر کرنا ہے آپ نے ہوم ورک کو. اور آج کا آپ کو بتا بھی دیتے کہ آپ نے ٹرانسلیشن, جیسے ہم نے کہا تھا نا, اپنا سپارہ جہاں نماز پڑھتے ہیں نا وہاں رکھ لیں. ہر نماز کے بعد دو دفعہ آپ نے ٹرانسلیشن پڑھی تو پانچ دفعہ پڑھی, دس دفعہ ٹرانسلیشن ہوگی آپ کی الحمد للہ ورڈ ٹو ورڈ. انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سکھایا جائے گا آپ نے کیسے یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جن کو فیس پے کر دی ہوئی ہے اور ان کی آئی ڈی انشاءاللہ اپنی ای میلز میں چیک کریں, اگر 48 آورز ہو گئے تو ڈیفینیٹلی اٹ شوڈ بی دیئر, ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو نہیں مل رہی تو اپنے اسپیم اپنی جنک میل ضرور چیک کریں اس کو پلیز, ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر پھر بھی آپ کی کوئی کوشچن ہے کوئری ہے تو آپ کو ای میل بھی دیا ہوا این کیو ایس اے 2020@sweelujanna.com, ٹھیک ہے نا؟ تو گروپ میں انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا الحمدللہ. بکس کا بھی آپ کو شروع میں ایکسپلین کر دیا تھا سب کو کہ آپ کو ای میل جو آپ کو آتی ہے نا آئی ڈی کے بعد, اس میں آپ کی بکس بھی ای میل کر دی گئی. نہیں تو آپ کو بلاگ کا بھی ہم نے صبح بتایا کہ بلاگ پہ جائیں, وہاں پہ پی ڈی ایف اس کے ڈاؤن اپلوڈ کر دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ سب کے لیے یہ کلیئر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پھر تہ دل سے شکر کرتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے. سب بولے, میں بھی اپنے دل سے واقعی جو الحمدللہ پورا اس کو فیل کرتے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں کبھی بھی اس راستے سے نہ ہٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری انگلی پکڑ لے, ہم نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس تو ہمیں لے کے اپنے ساتھ, ہم نے تیرے ساتھ کر لیا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم نے کرنا تھا اب تو ہمیں تھام لے. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی جسمانی روحانی مینٹل اسپرچل ہر قسم کی تکلیف سے دور رکھ کے اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق دے, اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ہی اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں جو بھی سیکھا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ نے فیلنگ لی ہے نا شکر کی, اس یہ فیلنگ کی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, جو آج ملا ہے نا ان کے دل میں آہستہ آہستہ شوق پیدا ہوگا اس کا. ابھی جاتے ہی نہیں ان کو کہنے لگ دینا کہ آپ بھی سیکھیں, آپ ان کو شو کریں, اپنی تڑپ ان کے سامنے شو کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, اپنے لیے دعائیں کریں, استقامت کی دعائیں کریں, ٹھیک ہے؟ اللہم مصرف القلوب, مصرف قلوبنا ولا طاعتک. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت ہمیں اللہ, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ثابت قدم رکھ ہمارے دین, ہمیں اپنے دین پہ. پھر اپنے تقوا کی دعائیں اپنے لیے, اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی امتک وبنتی امتک وبنتي ابتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين. اللهم امين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت.